السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جز 6 چھٹا پارا, سورہ نساء آیت نمبر 148. نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم, اما بعد, فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم, بسم اللہ الرحمن الرحیم. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. اللہم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعہ وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابا, آمین یا رب العالمین. لا يحب الله الجهر بالسوء من القول الا من ظلم وكان الله سميعا عليما. اللہ تعالیٰ اس بات کو پسند نہیں کرتا کہ آدمی بدگوئی پر زبان کھولے الا یہ کہ کسی پر ظلم کیا گیا ہو, اور اللہ سب کچھ سننے اور جاننے والا ہے. مظلوم ہونے کی صورت میں اگرچہ تم کو برائی کرنے کا یعنی بدگوئی کرنے کا حق ہے, لیکن اگر تم ظاہر و باطن میں بھلائی ہی کیے جاؤ یا کم از کم برائی سے درگزر کرو تو اللہ تعالیٰ کی صفت بھی یہی ہے کہ وہ بڑا معاف کرنے والا ہے, حالانکہ سزا دینے پر پوری قدرت رکھتا ہے. ایک بہت ہی اچھا اصول بتایا جا رہا ہے. اسلامی معاشرہ یا اسلامی سوسائٹی جن اصولوں پر ڈیپینڈ کرتی ہے یا جس پر وہ کھڑے ہوتی ہے, یعنی معاشرہ جس پر استوار ہوتا ہے جن ستونوں پر, وہ کیا ہیں؟ اس میں ایک دوسرے کی خیر خواہی, ایک دوسرے کی بھلائی, ایک دوسرے کے تعلق سے بدگمانی سے پرہیز کرنا اور برائی پر زبان کھولنا, یعنی بلا وجہ کسی کو بری باتیں کہی جائے تو اس سے منع کیا جا رہا ہے کہ بلا وجہ برائی پر زبان نہ کھولی جائے. ویسے بھی آپ دیکھیں کہ جب برائی پر زبان کھولیں گے تو فائدہ کسی کا نہیں ہوگا, بلکہ الٹا اپنا نقصان ہی ہوگا. تو یہاں پر کہا جا رہا ہے کہ برائی پر زبان نہیں کھولی جا سکتی سوائے اس کی کہ کسی پر ظلم کیا گیا ہو. اور ظلم سے مراد کیا ہو سکتا ہے؟ یعنی مظلوم کو یہ اجازت ہے کہ وہ اس پر جو ظلم کیا جا رہا ہے تو اس کی شکایت وہ کسی ایسے پرسن سے جا کر کرے جو اس ظلم کو دور کرنے کی طاقت رکھتا ہو. ہر ایک سے نہیں آپ جا کر کہیں گے, جیسے ہمارے یہاں معاشرے میں یوزولی ایسے ہی ہوتا ہے کہ ہم لوگ ہر ایک کے پاس ذکر کریں گے, ہر ایک کے پاس برائی کریں گے, ہر ایک کے پاس جا کر کسی شخص نے اگر کوئی زیادتی کی ہو تو ہر ایک کے پاس جا کر اس کا ذکر کریں گے. یہ چیز بالکل مناسب نہیں ہے. آپ اسی کے پاس جا کر ذکر کریں جو اس برائی کو دور کرنے کی طاقت رکھتا ہو. ہر ایک کے پاس جا کر آپ اس طرح سے برائی کا ذکر نہیں کر سکتے. پھر جب برائی پر زبان کھولنے کو منع کیا جا رہا ہے تو لازمن کوئی اچھی بات کرنے کو کہا جائے گا. ویسے بھی انسان کی زبان سے نکلی ہوئی باتیں ہی ہیں جو انسان کو جنت یا جہنم کا مستحق بنا سکتی ہیں. ایک حدیث ہے جس کا مفہوم اس طرح سے ہے کہ انسان اپنی زبان سے کوئی بات نکالتا ہے اور اسے اس کے وہم و گمان میں بھی نہیں ہوتا کہ اس نے کیا زبان سے نکالا ہے, لیکن وہ بات اللہ تعالیٰ کو اتنی ناپسند ہوتی ہے کہ وہ زمین سے لے کر آسمان کا فاصلہ طے کرتی ہے اور اس شخص کو جہنم کا مستحق بنا دیتی ہے. استغفر اللہ, آپ سوچے کتنی بڑی بات ہے. پھر اسی طرح سے ایک شخص اپنی زبان سے کوئی بات نکالتا ہے اور وہ بات اتنی اچھی اور بھلی ہوتی ہے کہ انسان کو اس کا گمان تک نہیں ہوتا, اور وہ زمین سے لے کر آسمان تک کا فاصلہ طے کرتی ہے اور اس کو جنت کا مستحق بنا دیتی ہے. تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ انسان کی زبان سے نکلی ہوئی باتیں انسانوں کو جہنم کا یا جنت کا مستحق بنائے گی. تو پھر کیوں نہ ہم کوشش کریں, میں اور آپ کوشش کریں کہ ہم اپنی زبان سے بھلی بات نکالیں, اچھی بات نکالیں. تو مظلوم کو حق ہے کہ وہ اپنے ظلم کی شکایت کرے, لیکن ہر ایک سے لوگوں سے شکایت نہ کرتا پھرے, نہ غیبت کرے, نہ گلا کرے, کیونکہ یہ گناہ کبیرہ ہے. اور یہ بھی ہم دیکھتے ہیں کہ پردہ پوشی, یعنی کسی کی پردہ پوشی کرنا یہ بہت بڑی نیکی ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, میری امت کے تمام افراد کو معاف کر دیا جائے گا صرف ان لوگوں کے جنہوں نے گناہ کو خود ظاہر کر دیا, یعنی اگر اللہ تعالیٰ نے جس کے گناہ پر پردہ ڈالا تھا لیکن انہوں نے اس کو خود ظاہر کر دیا. یا جیسے کہ حدیث کے الفاظ آتے ہیں کہ بجز گناہ ظاہر کرنے والوں کے, اور وہ گناہ یہ ہے کہ آدمی رات کو کوئی گناہ کرے, برا کام کرے, پھر جب صبح ہو تو اگرچہ اللہ نے اس کے عمل پر پردہ ڈال رکھا تھا لیکن وہ خود دوسروں سے اس کا ذکر کر دے. تو اگر کوئی گناہ پر اللہ تعالیٰ نے پردہ ڈال دیا ہو تو اس کو لوگوں کو بتاتے نہ پھریں, یعنی گناہ کی باتیں لوگوں کو بتاتے نہ پھریں. کچھ لوگوں کی عادت ہوتی ہے کہ جب ان کی پوری زندگی گزر جاتی ہے اور آخری عمر وہ لوگ نیکیوں میں گزارتے ہیں تو بعض وقت وہ اپنے پرانے قصے بڑے مزے لے لے کر لوگوں کو سناتے ہیں, تمہیں معلوم ہے میں تو ایسی تھی, تمہیں معلوم ہے تو میں تو ویسی تھی, میں نے تو یہ کیا, میں نے تو وہ کیا, ہم کالج میں یہ کیا کرتے تھے, یونیورسٹی میں وہ کیا کرتے تھے. تو پرانی باتوں پر جو کہ بری باتیں ہیں اس پر زبان نہ کھولی جائے, ایک تو یہ چیز ہوئی. دوسرا, اگر آپ نے کسی اور میں بھی برائی دیکھی تو اس کی برائی کا بھی ذکر نہ کریں بلکہ اس پر پردہ ڈال دیں, اس کے اوپر مٹی ڈال دیں. کہ آپ یہ بات کو پسند نہیں کرتے کہ اللہ تعالیٰ آپ کے گناہوں پر اور آپ کی برائیوں پر پردہ ڈالے رکھے. کل قیامت کے دن اس شخص کے گناہوں کو چھپا دیا جائے گا یا پردہ ڈال دیا جائے گا جس نے دنیا میں کسی کی برائیوں کو دیکھ کر اس پر پردہ ڈالا تھا. تو مظلوم کس سے شکوا کر سکتا ہے؟ ایک تو اللہ کے حضور وہ دعا کر سکتا ہے ظالم کے خلاف، تو یہ اس کی واپس نہیں، یعنی مظلوم کی جو دعا ہے یا بد دعا ہے وہ واپس نہیں لوٹائی جاتی بلکہ اس کو قبول کیا جاتا ہے. اور حاکم کے سامنے وہ ظلم کی شکایت کر سکتا ہے، یا خاندان کے ایسے بڑے سربراہ کے سامنے وہ شکایت کر سکتا ہے جو اس کو دور کرنے کی طاقت رکھتا ہو. اور اللہ تعالیٰ نے یہاں پر آخر میں فرمایا کہ اللہ تعالیٰ معاف کرنے والے، لہٰذا بندے کو چاہیے کہ وہ بھی دوسرے بندوں کو معاف کر دے، کیونکہ اگر آپ کسی کو معاف کر دیتے ہیں تو اللہ تعالیٰ اسے عزت بڑھاتا ہے. صحیح مسلم کی حدیث ہے. اس آیت میں مسلمانوں کو اخلاقی تعلیم دی جا رہی ہے کہ وہ برائی پر زبان نہ کھولیں. اور پھر اس کے الٹ آپ کیا کر سکتے ہیں؟ جب برائی پر زبان نہیں کھولنا تو پھر آپ کیا کریں گے، یا کیا بات کریں گے، کیسے بات کریں گے؟ تو نرم کلامی، ذکر الہی اور پاکیزہ بات، یعنی ایسی باتیں زبان سے نکالیے جو کہ اللہ کے ذکر پر مبنی ہو، کوئی اچھی بات ہو، پاکیزہ کلمہ ہو یا نرم کلامی ہو. تو اپنے دن کو پاکیزہ کلمات کہہ کر خوبصورت بنائیے، جس میں اللہ کا ذکر ہو، خیر کی دعوت ہو، یہاں تک کہ اس کام کو آپ اپنی عادت بنا لیجیے. ایمان، عقیدہ، ادب اور سلوک. ایمان دراصل عقیدہ، ادب اور سلوک کا نام ہے. یعنی ایمان صرف یہ نہیں ہے کہ آپ نے نماز پڑھ لی یا آپ کہیں زبان سے کہ میں مسلمان ہوں، نہیں، بلکہ آپ کا عقیدہ صحیح ہو، آپ کے اندر آداب اور اخلاق ہو، آپ کا رویہ، یہ ساری چیزیں ایمان کا دوسرا نام ہے اصل میں. تو اپنے اخلاق کو بہتر بنائیے اور اپنے زبان سے بھلی بات کیجیے، اور دوسروں کو بھی خیر کی باتوں کی دعوت دیجیے، اور خیر کی باتوں پر ہمیشگی اختیار کیجیے. زبان سے ہمیشہ اچھا کلمہ نکالیں. لان تان کرنا، حسد بغض کی باتیں کرنا، بری گفتگو، زبان سے برے کلمات نکالنا، یہ اللہ تعالیٰ کو بالکل پسند نہیں ہے. آپ دیکھیں بعض اوقات غصہ آتا ہے تو انسان غصے میں کسی کو کچھ بھی کہہ دیتا ہے، یعنی جیسے گالی گلوچ وغیرہ نا، تو مومن کبھی گالی گلوچ پر نہیں اتر آتا، یعنی سامنے والے کو گالی گلوچ نہیں کرے گا وہ، بلکہ اللہ کے رسول نے کیا فرمایا کہ منافق ایسا کرتا ہے کہ جب وہ غصے میں آتا ہے تو گالی گلوچ پر اتر آتا ہے، لیکن مومن کی یہ صفات نہیں ہوتی. تو دوستوں سے درگزر سے کام لیجئے تو اللہ تعالیٰ بھی آپ سے درگزر فرمائے گا. آگے دیکھیے، جو لوگ اللہ اور اس کے رسولوں سے کفر کرتے ہیں اور چاہتے ہیں کہ اللہ اور اس کے رسولوں کے درمیان تفریق کریں، اور کہتے ہیں کہ ہم کسی کو مانیں گے اور کسی کو نہ مانیں گے، اور کفر اور ایمان کے بیچ میں ایک راہ نکالنے کا ارادہ رکھتے ہیں، وہ سب کافر ہیں، اور ایسے کافروں کے لیے ہم نے وہ سزا مہیا کر رکھی ہے جو انہیں ذلیل و خوار کر دینے والی ہوگی. بخلاف اس کے جو لوگ اللہ اور اس کے تمام رسولوں کو مانیں اور ان کے درمیان تفریق نہ کریں، ان کو ہم ضرور ان کے اجر عطا کریں گے، اور اللہ تعالیٰ بڑا درگزر فرمانے والا اور رحم کرنے والا ہے. تو رسولوں کے درمیان تفریق جائز نہیں ہے. پہلے بھی ہم نے پڑھا تھا، جب تھرڈ پارا ہم نے سٹارٹ کیا تھا تو آپ کو یاد ہوگا کہ تفریق بین الرسول جائز نہیں، ہاں تفضیل بین الرسول جائز ہے. تو ایک رسول پر ایمان لانا اور دوسرے کا انکار کرنا، یہ رسولوں کی تکذیب ہوئی. یا ایک رسول کو زیادہ اہمیت دینا اور دوسرے کو کمتر ثابت کرنا، یہ نبوت کے لحاظ سے ایک کو بڑا سمجھنا، ایک کو کمتر سمجھنا، تو یہ بھی جائز اور درست نہیں ہے. سارے انبیاء برابر ہیں، سارے انبیاء ایک ہی دعوت لے کر آئے تھے اور سب کو اللہ تعالیٰ ہی نے مبعوث کیا. یہ اہل کتاب اگر آج تم سے مطالبہ کر رہے ہیں کہ تم آسمان سے کوئی تحریر ان پر نازل کرواؤ، تو اس سے بڑھ چڑھ کر مجرمانہ مطالبے یہ پہلے موسیٰ علیہ السلام کو بھی کر چکے ہیں. اس سے تو انہوں نے کہا تھا کہ ہمیں اللہ کو اعلانیہ دکھا دو، اور اسی سرکشی کی وجہ سے یکایک ان پر بجلی ٹوٹ پڑی تھی، پھر انہوں نے بچڑے کو اپنا معبود بنا لیا، حالانکہ یہ کھلی کھلی نشانیاں دیکھ چکے تھے. یعنی اصل میں جس وقت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ میں تھے تو اس وقت یہودیوں نے بھی مخالفت کی، اور جب آپ مکہ میں تھے تو مشرکوں نے بھی مخالفت کی، بلکہ مشرکین مکہ تو آپ سے بار بار تقاضے کرتے تھے کہ ہم کو یہ نشانی دکھا دو، ہم کو وہ نشانی دکھا دو، یہ پہاڑ سونے کا بنا دو، یا یہ پہاڑوں کے درمیان سے دریا بہتا ہوا دکھا دو یا جاری کر دو. تو ایسے مختلف تقاضے وہ لوگ کر رہے تھے. تو کون لوگ نہیں مانتے ہیں؟ بس جن کو ماننا نہیں ہوتا ہے، جو قیل و قال سے کام لیتے ہیں، جو حجت بازی کرتے ہیں، جو ماننا ہی نہیں چاہتے وہ اس طرح سے بہانے کرتے رہتے ہیں اور شرائط رکھتے ہیں. تو ایسی شرائط رکھنا یہ اللہ تعالیٰ کو بالکل پسند نہیں ہے. ہم بھی جو بھی کام کریں ایسی شرائط رکھ کر نہ کریں، کیونکہ بنی اسرائیل نے شرائط رکھی تھی. اے موسیٰ اپنے رب کو ہمیں کھلم کھلا دکھا دو. اے موسیٰ وہ گائے ہم ذبح نہیں کریں گے جب تک کہ ہم کو اس کے بارے میں واضح طور پہ پتہ نہ چل جائے. تو یہ بنی اسرائیل کا کام تھا، یعنی اہل کتاب میں سے. اس پر بھی ہم نے ان سے درگزر کیا. ہم نے موسیٰ علیہ السلام کو صریح فرمان عطا کیا اور ان لوگوں پر طور کو اٹھا کر ان سے اس فرمان کی اطاعت کا عہد لیا. ہم نے ان کو حکم دیا کہ دروازے میں سجدہ ریز ہوتے ہوئے داخل ہوں. ہم نے ان سے کہا کہ سبت کا قانون نہ توڑو، اور اس پر ان سے پختہ عہد لیا. آخر کار ان کی عہد شکنی کی وجہ سے، اور اس وجہ سے کہ انہوں نے اللہ کی آیات کو جھٹلایا اور بہت سارے پیغمبروں کو ناحق قتل کیا، اور یہاں تک کہ کہا کہ ہمارے دل غلافوں میں محفوظ ہیں، حالانکہ در حقیقت ان کی باطل پرستی کے سبب سے اللہ نے ان کے دلوں پر ٹھپا لگا دیا تھا یعنی مہر، اور اسی وجہ سے بہت کم ایمان لاتے ہیں۔ اب یہاں پر بنی اسرائیل کی ایک ایک کر کے تمام برائیاں بتائی جا رہی ہیں کہ بنی اسرائیل پر کیوں پھٹکار پڑی، بنی اسرائیل پر کیوں لعنت کی گئی۔ ابھی آج ہم دیکھیں گے پارہ ختم ہوگا تو کہ تمام انبیاء کے ذریعے سے ان کے اوپر لعنت کروائی گئی، اور لعنت کا مطلب ہوتا ہے رحمت سے دوری۔ تو آخر ایسے وہ کون سے جرائم تھے ان کے جس کی بنا پر ان کو اتنی سختیاں جھیلنی پڑی؟ تو ان کے جرائم کوئی چھوٹے موٹے جرائم نہیں تھے، کیونکہ اللہ تعالیٰ تو کئی دفعہ ان سے درگزر کرتا رہا، ان کو معاف کرتا رہا، انہوں نے بچڑے کو معبود بنا لیا، انہوں نے اللہ تعالیٰ کے لیے مطالبہ کیا کہ ہم کھلم کھلا دیکھنا چاہتے ہیں، تب ان کو ایک بجلی کی کڑک نے آ لیا، پھر بھی اللہ تعالیٰ نے ان کو زندہ کیا۔ لیکن اس کے باوجود بھی ان کی غلطیاں بڑھتی ہی چلی گئیں، صریح نافرمانی پر وہ لوگ اتر آئے۔ آپ سوچیں کتنی ہٹ دھرم قوم ہوگی کہ کہا جاتا ہے کہ وہ مان کر ہی نہیں دے رہے تھے، ماننا ہی نہیں چاہتے تھے۔ تو اللہ تعالیٰ نے طور پہاڑ کو ان کے اوپر سر پر کھڑا کر دیا اور کہا کہ مانتے ہو نہیں مانتے ہو ورنہ یہ پہاڑ تم پر گرا دیا جائے گا۔ کہا جاتا ہے تب کہیں جا کر انہوں نے مانا، سوچیں کیسی ہٹ دھرم قوم ہوگی، اللہ تعالیٰ رحم فرمائے۔ پھر اپنے کفر میں اتنے بڑھے کہ مریم علیہ السلام پر سخت بہتان لگایا اور خود کہا کہ ہم نے مسیح عیسیٰ ابن مریم رسول اللہ کو قتل کر دیا ہے، حالانکہ فی الواقع نہ اس کو قتل کیا نہ صلیب پر چڑھایا انہوں نے، بلکہ معاملہ ان کے لیے مشتبہ کر دیا گیا۔ بہت مشہور آیت ہے کہ ان لوگوں نے کہا تھا وَقَالِهِمْ إِنَّا قَتَلْنَا الْمَسِيحَ عِيسَى ابْنَ مَرْيَمَ رَسُولُ اللَّهِ وَمَا قَتَلُوهُ وَمَا صَلَبُوهُ وَلَكِنْ شُبِّهَ لَهُمْ۔ تو اللہ تعالیٰ نے یہاں پر قرآن میں یہ آیت نازل کر کے فرما دیا کہ انہوں نے دراصل جھوٹا الزام لگایا تھا۔ وہ لوگ کہتے تھے کہ ہم نے عیسیٰ علیہ السلام کو قتل کر دیا ہے، صلیب پر چڑھا دیا ہے، لیکن اللہ تعالیٰ نے یہاں پر عیسیٰ علیہ السلام کو اس سے بری قرار دیا۔ تو یہ بات ہم دیکھتے ہیں کہ عیسیٰ علیہ السلام ایک ایسے پیغمبر ہے جن کا پیدا ہونا ایک معجزہ ہے، بالکل الگ یونیک قسم کا معجزہ، ان کا اٹھایا جانا ایک معجزہ ہے، اور وہ آسمانوں پر زندہ موجود ہیں، اور ان کا دوبارہ سے دنیا میں نزول، آسمانوں سے دنیا میں نزول، وہ ایک معجزہ ہوگا۔ اور یہ کئی احادیث صحیح احادیث سے ثابت ہے۔ بہت سارے لوگ اس کا انکار کرتے ہیں عیسیٰ علیہ السلام کے دوبارہ نزول کا، دراصل وہ غلط عقیدہ ہے۔ تو عیسیٰ علیہ السلام آسمانوں پر اٹھائے گئے جسم اور روح کے ساتھ اٹھائے گئے، ان کی موت واقع نہیں ہوئی، اور ان کا دوبارہ نزول ہوگا، احادیث سے یہ بات ثابت ہے اور قرآن سے بھی یہ بات ثابت ہے۔ اللہ تعالیٰ ان کا نزول فرمائے گا، پھر وہ دجال کو ختم کریں گے، جو فتنے تھے اس کو ختم کریں گے، اور ان کے زمانے میں یاجوج ماجوج کا خاتمہ ہوگا، وہ اللہ تعالیٰ سے دعا کریں گے، اور پھر آپ کے اوپر تمام اہل کتاب بھی ایمان لے آئیں گے، اور اس کے بعد ان کی قدرتی موت واقع ہوگی، اور وہ شریعت محمدی کو فالو کریں گے، یعنی امت محمدیہ میں سے ہوں گے، یعنی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت کو فالو کریں گے، وہ کوئی نیا دین اور نئی کتاب لے کر نہیں آئیں گے۔ اور انہی کے زمانے میں مہدی آئیں گے جن کا نام محمد ہوگا، اور وہ خود جو محمد ہوگا، جو مہدی ہوں گے، جو ایک لیڈر اور رہنما ہوں گے، یہ بھی حدیث سے ثابت ہے، ان کو خود نہیں معلوم ہوگا اپنے بارے میں، یعنی ایک ایسے وہ نوجوان ہوں گے جنہوں نے خود ایسی لا علمی میں زندگی گزاری ہوگی، لیکن ان کو اللہ تعالیٰ بعد میں یعنی اس قابل بنائے گا کہ وہ مسلمانوں کے رہنما بنیں گے۔ اور پھر کعبۃ اللہ کے پاس عیسیٰ علیہ السلام کو جب نماز کے لیے کھڑا کیا جائے گا کہ آپ نماز پڑھائیں، تو عیسیٰ علیہ السلام خود مہدی سے کہیں گے کہ آپ نماز پڑھائیے، تو وہ نماز پڑھائیں گے اور ان کے پیچھے عیسیٰ علیہ السلام نماز پڑھیں گے، اور اس سے پتہ چلتا ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام شریعت محمدی کو فالو کریں گے، اور اس شریعت کو وہ نافذ کریں گے، امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کا فریضہ انجام دیں گے، یہاں تک کہ سارے لوگ مسلمان ہو جائیں گے ان کی دعوت سے، سبحان اللہ۔ تو اس بات پر ہمارا ایمان رکھنا ضروری ہے، عیسیٰ علیہ السلام کو سولی پر نہیں لٹکایا گیا، یہ ایک بہتان عظیم ہے۔ اور دوسری بات، نصارہ جو گمراہ ہوئے اور راستے سے بھٹک گئے، کہ وہ بھی انہوں صلیب پر لٹکا ہوا دیکھ کر ان کی پوجا کرنے شروع کر دیتے ہیں۔ تو نصارہ میں بھی، یعنی کرسچنز میں بھی کئی فرقے ہیں، آرتھوڈاکس ہے اور ایک اور فرقہ ہے کیتھولک۔ تو عیسائیوں میں بھی کچھ فرقے ابھی تک ایسے ہیں جو اس بات کو مانتے اور جانتے ہیں اور اس پر ایمان رکھتے ہیں کہ عیسیٰ علیہ السلام کو صلیب پر نہیں چڑھایا گیا، بلکہ اللہ تعالیٰ نے عیسیٰ علیہ السلام کو اوپر اٹھا لیا تھا۔ یہ تو ایک پاپ تھا، پاپ جان جس کا نام تھا، کئی عیسیٰ علیہ السلام کے حواریوں میں سے کوئی ایک شخص تھا، وہ یا ان کے بھی فالوور میں سے تھا، اس نے دراصل یہ عقیدہ تثلیث کی ایجاد کی، اور اس نے یہ بات مشہور کی کہ ان کو صلیب پر چڑھا دیا گیا، اور تین خداؤں میں کا ایک خدا ہے، نعوذ باللہ۔ تو اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ اس کے بارے میں اختلاف، اور جن لوگوں نے اس کے بارے میں اختلاف کیا ہے وہ بھی دراصل شک میں مبتلا ہیں، ان کے پاس اس معاملے میں کوئی علم نہیں ہے، یعنی بغیر علم کی باتیں کرتے ہیں وہ لوگ، جو نصارہ ہیں آج ان کے پاس کوئی اوتھینٹک سورس نہیں ہے، کیونکہ کتابوں میں تو تحریف کر دی گئی، کتابیں بدل دی گئیں، ٹیکسٹ تک چینج کر دیا گیا کتابوں کا، ان کے پاس کوئی احادیث نہیں، اپنے پیغمبروں کی احادیث کو سیف نہیں کیا گیا، تو لہٰذا بغیر علم کے وہ بات کرتے ہیں، اور جب علم نہیں ہوگا تو اختلاف زیادہ ہوگا، اور وہ بھی دراصل شک میں مبتلا ہیں، ان کے پاس اس معاملے میں کوئی علم نہیں ہے، محض گمان ہے کہ پیروی ہے، انہوں نے مسیح کو یقین کے ساتھ قتل نہیں کیا، وما قتلوہ یقیناً، ان کو قتل نہیں کیا گیا بلکہ اللہ نے اس کو اپنی طرف اٹھا لیا۔ اللہ تعالیٰ زبردست طاقت رکھنے والا اور حکیم ہے، اور اہل کتاب میں سے کوئی ایسا نہ ہوگا جو اس کی موت سے پہلے اس پر ایمان نہ لے آئے گا۔ یہ والی آیت دلیل ہے اس بات کی کہ ان کی موت واقع نہیں ہوئی ہے، جو کہتے ہیں نا یہاں پر پیچھے اصل میں لفظ آئے کہ بر رفعہ اللہ، اللہ تعالیٰ نے اٹھا لیا ان کو، تو اگر یہاں پر موت دینے کی بات ہوتی تو پھر دوبارہ آنے کی بات کی ہی نہیں جاتی، تو اللہ تعالیٰ نے ان کو اوپر آسمانوں پر اٹھا لیا، اور ان کی موت سے پہلے سب ان کے اوپر ایمان لے آئیں گے، یعنی ان کا دوبارہ نزول ہوگا اور پھر وہ قدرتی موت ان کی ہوگی، اور جو اس کی موت سے پہلے اس پر ایمان نہ لے آئے گا اور قیامت کے روز وہ ان پر گواہی دے گا، غرض ان یہودی بن جانے والوں کے اسی ظالمانہ رویے کے بنا پر، اور اس بنا پر کہ بکثرت اللہ کے راستے سے روکتے ہیں اور سود لیتے ہیں جس سے انہیں منع کیا گیا تھا، اور لوگوں کے مال ناجائز طریقوں سے کھاتے ہیں، ہم نے بہت سی وہ پاک چیزیں ان پر حرام کر دی جو پہلے سے ان کے لیے حلال تھیں، اور وہ لوگ جو ان میں سے کافر ہیں ان کے لیے ہم نے دردناک عذاب تیار کر رکھا ہے۔ اب یہاں پر پھر ان کے جرائم کو کھول کر بیان کیا گیا کہ وہ کیا کیا کرتے تھے۔ آپ دیکھیے کوئی ایک جرم نہیں تھا یہود کا، اور یہاں پر کمپیئر کرتے جائیے آپ ذرا اپنے آپ کو، ہم مسلمان بھی اپنے گریبان میں جھانک کر دیکھیں کہ اللہ نہ کرے کہ جو باتیں جو جرائم کے مرتکب اہل یہود ہوئے تھے یا اہل کتاب ہوئے تھے، کہیں آج ہم انہی جرائم میں گرفتار تو نہیں ہیں، یا آج مسلمانوں کی اکثریت یا کچھ لوگ اس میں گرفتار تو نہیں ہیں، اور اگر ہے ہمارے اندر یہ خامیاں تو ہم کو اس کو نکال دینا چاہیے، ابھی بھی بات بگڑی نہیں ہے اور دیر نہیں ہوئی، توبہ کا دروازہ کھلا ہے، ہم واپس لوٹ آئیں اور صحیح علم حاصل کریں۔ ویسے بھی ہم مسلمانوں کو بہت زیادہ اس بات کی ضرورت ہے کہ ہم اوتھینٹک سورسز استعمال کریں نالج کے لیے، ہمارے پاس جتنے بھی سورسز ہیں زیادہ تر صرف سنی سنائی باتوں کو ہم دین جانتے ہیں، تو سنی سنائی باتیں نہیں، قرآن کھولیے ذرا اور کھول کر پڑھ کر دیکھیے کہ اللہ تعالیٰ کیا فرماتا ہے۔ تو انہوں نے کیا کیا جرم کیا تھا، ان کے خود کے ظلم کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے ان کے اوپر پھر بہت ساری چیزیں حرام کر دی تھیں، جو پاکیزہ چیزیں تھیں وہ الٹا حرام کر دی گئیں۔ اب دیکھیں اس سے پتہ چلتا ہے کہ جب انسان اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کرنے لگتا ہے تو شریعت تنگ کر دی جاتی ہے، ورنہ اللہ تعالیٰ اپنے بندوں پر بہت مہربان ہے، انہوں نے بچکے کو معبود بنایا، اللہ کو اپنی آنکھوں سے دیکھنے کا مطالبہ کیا، تورات کے احکامات کو قبول نہیں کیا، بستی کے دروازے سے ان سے کہا گیا تھا کہ سجدہ ریز ہوتے ہوئے جانا، لیکن انہوں نے نافرمانی کے الٹا کہا جاتا کہ سیرین کے بل گئے، یعنی کمر سے گھسٹتے ہوئے گئے، یعنی نافرمانی کی حد اور انتہا تھی۔ ہفتے کے روز کہا گیا تھا کہ کوئی کام نہ کرنا دنیاوی کام، لیکن انہوں نے ہفتے کے روز حد سے تجاوز کیا، یعنی سبت کا قانون توڑا۔ ان کا یہ کہنا کہ ہم نے عیسیٰ علیہ السلام کو صلیب پر چڑھا دیا، یہ بھی بہت بڑا جھوٹ تھا، جبکہ چڑھا نہیں سکے تھے وہ۔ انہوں نے کہا کہ ہمارے دل غلاقوں میں بند، یعنی انہوں نے کہا کہ ہم تو بہت ہی پروٹیکشن میں ہیں، ہمارے پاس سب موجود ہے، ہم کو کسی سے کوئی سیکھنے کی ضرورت ہی نہیں، کوئی بات ہم کو رسول کی بھی ضرورت نہیں ہے، ہم کو کوئی تعلیمات کی ضرورت نہیں ہے۔ پھر ان کا سود کھانا، اور یہی ان کا دراصل حد سے تجاوز کرنا تھا، جو اللہ تعالیٰ کو سخت ناگوار گزرا، اور اللہ تعالیٰ نے پھر ان کے اوپر بہت ساری چیزیں حرام کر دیں۔ اور سب سے بڑھ کر ان کا جرم تھا کہ باطل طریقے سے مال کھانا، ابھی آگے ہم پڑھیں گے کہ ان کے علماء خود غلط فتاوی دیا کرتے تھے تاکہ باطل طریقے سے مال کھائیں، اور سود لینا، تو سود کی حرمت شروع سے چلی آ رہی ہے، لیکن اہل کتاب میں سے یہود نے سود اپنے لیے حلال کر لیا تھا، کھلم کھلا سود کا کاروبار کرتے تھے اور اس کو کوئی برا نہیں جانتے تھے، اور ان کے علماء خود ان لوگوں کے ساتھ بیٹھا کرتے تھے، کہا جاتا ہے کہ جو لوگ سود کا کاروبار کرتے تھے ان کے علماء انہیں کے یہاں جاتے آتے، ان کے یہاں کی دعوت قبول کرتے اور ان کے ساتھ اٹھتے بیٹھتے تھے۔ تو پھر یعنی آپ خود بتائیے کہ جب علماء کرام ایسا کریں کسی قوم کے، تو پھر اس قوم کے عام لوگوں کا کیا حال ہوگا۔ تو آپ سوچیں کہ باطل طریقے سے مال کھانے میں کیا کیا آتا ہے، اس میں سب سے پہلے تو ربا ہی ہے، یعنی سود ہے، اور اس کے بعد کسی کا مال غصب کر لینا، کسی کی زمین ہتھیا لینا۔ ہمارے یہاں پر ایسا کتنا ہوتا ہے کہ بعض اوقات بھائی بہنوں کی زمینیں لے لیتے ہیں، وراثت میں حصہ نہیں دیتے، یا لوگ زبردستی جہیز مانگتے ہیں، زبردستی کر کے وہ بھی باطل طریقے میں آئے گا۔ اسی طرح سے دھوکہ دے کر مال ہتھیانا، کسی کے بازو میں کوئی کسی کا گھر تھا، آپ گھر بنا رہے تو ایک بالش بھر زمین ان کے آگے سے لے لینا، ایون جو گورنمنٹ کی زمین ہے وہ ایک بالش بھر وہ بھی نہیں لے سکتے، کیونکہ صحیح بخاری کی حدیث ہے جس میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس نے کسی کی ناحق ایک بالش بھر زمین لے لی دنیا میں، تو اللہ تعالیٰ اس کو سات زمینوں کا توق پہنائے گا۔ اللہ تعالیٰ رحم فرمائے اور ہم کو اس سے محفوظ رکھے. تو اب یہاں پر ہم کو دیکھنا ہے, مجھے اور آپ کو اپنا احتساب کرنا ہے کہ کہیں ہمارے اندر یہ چیزیں تو نہیں پائی جاتی. یہود کے لیے ہفتے کا دن تھا کہ اس دن وہ کوئی کاروبار نہیں کریں گے, سارے کاروبار بند کر کے رکھیں گے اور صرف عبادت کریں گے. ہمارے لیے جمعہ کا دن ہے اور جمعہ میں بھی صرف آدھا دن یا آدھے دن سے بھی تھوڑا کم حصہ. اور کہا گیا کہ اس دوران میں کوئی کاروبار نہ کرو, لیکن ہمارے کتنے مسلمان ایسے ہیں جو جمعہ کو کاروبار بند رکھتے ہیں. پورے دن بند کرنے کے لیے نہیں کہا گیا, کہا گیا ہے کہ نماز کے بعد اب تم اللہ تعالیٰ کے فضل کے لیے پھیل جاؤ زمین میں, لیکن ہم اتنی دیر بھی اپنے کاروبار بند نہیں رکھتے. پھر ہمارے یہاں پر ہم کہتے کہ بس ہم بہت اچھے ہیں, ہم کو کسی تعلیم و تربیت کی ضرورت نہیں ہے, ہم سب سیکھے سکھائے پڑھے پڑھائے ہیں, ہم کو کچھ ماننے کی ضرورت نہیں ہے, جاننے کی ضرورت نہیں ہے. تو ایسے انہوں نے بھی کہا تھا کہ ہمارے دل غلافوں میں بند ہے, ہم کو کسی اچھائی کی اور تعلیم کی ضرورت نہیں ہے, اور حد سے تجاوز کرنا. تو بہرحال ہم احتساب کریں اور اللہ تعالیٰ ہمیں صحیح اور حق کی تلاش کرنے والا بنائے, صحیح بات کی طرف جانے والا بنائے اور برائیوں سے ہم کو محفوظ رکھے. آگے دیکھیے, مگر ان میں جو لوگ پختہ علم رکھنے والے ہیں اور ایماندار ہیں وہ سب اس تعلیم پر ایمان لاتے ہیں جو تمہاری طرف نازل کی گئی ہے اور جو تم سے پہلے نازل کی گئی تھی. اس طرح کے ایمان لانے والے اور نماز و زکات کی پابندی کرنے والے اور اللہ اور روز آخر پر سچا عقیدہ رکھنے والے لوگوں کو ہم ضرور اجر عظیم عطا کریں گے. اب یہاں پر اللہ تعالیٰ نے تعریف بھی بیان فرما دی ان کی, یہ تھوڑے سے لوگ بھی اگر اچھے ہوتے تو اللہ تعالیٰ ضرور ان کا ذکر فرماتے ہیں. انہیں سبحان اللہ کتنا عدل ہے اللہ تعالیٰ کے پاس کہ وہ ایسے لوگوں کو ان کا بھی ذکر کرتے ہیں جنہوں نے اسلام کو قبول کیا, نیکی کی تعلیم حاصل کی اور دوسروں تک نیکی کی بات کو پہنچاتے رہے. تو یہاں پر لاکن راسخون فی العلم کی بات آئی ہے کہ علم میں پختہ کار لوگ, وہ لوگ جو اللہ کی نازل کردہ تعلیمات سے رہنمائی حاصل کرتے ہیں. لکیر کے فقیر نہیں ہوتے, نہ ہی آبا پرستی میں اور رسم و رواج میں الجھے ہوئے ہوتے ہیں, یعنی وہ رسم و رواج کے بندے نہیں ہوتے بلکہ وہ صحیح علم کے طلبگار ہوتے ہیں. تو طلب علم کے لیے جدوجہد کریے, اس کے حصول کے لیے کوشش کریے تاکہ ایمان زیادہ ہو, اور ایسے لوگوں کی صحبت حاصل کیجیے جو راسخون فی العلم ہیں, جو علم میں پختہ کار ہیں. نیک لوگوں کی اور عالموں کی صحبت اختیار کیجیے, کیونکہ عالموں کی صحبت کی وجہ سے آپ صحیح راستے پر چل سکیں گے اور وہ آپ کو روک سکیں گے راستے سے بھٹکنے کے دوران. تو لہٰذا علم حاصل کرنا یہ بہت زیادہ ضروری ہے, صحیح علم صحیح نالج. ہم بچپن سے ہم دیکھتے ہیں کہ ہمارے معاشرے میں بس بچے پیدا ہوئے, ان کو اسکول میں ڈال دیا, اسکول سے نکالا, شادی ہو گئی, جاب کر لی, زندگی ختم. کوئی دین کا علم صحیح حاصل نہیں کیا, اس بات کی فکر نہیں کہ قرآن پڑھنا ہے, اس کو سمجھنا ہے, اس کے مطابق عمل کرنا ہے. رسول اکرم کی احادیث اتنی ساری احادیث ہیں کہ کبھی ہم میں سے کسی نے کوشش کی کہ رسول اکرم کی ان احادیث کو پڑھا جائے. تو صحیح علم کی تلاش کیجیے, صحیح علم والوں کے ساتھ اٹھیے بیٹھیے اور اوتھینٹک سورسز آف نالج وہ آپ استعمال کیجیے. سنی سنائی باتوں کو دین بنا لینا اور آبا پرستی رسم و رواج کو دین بنا لینا یا کلچر کو دین اسلام کا نام دینا یہ سخت جہالت ہے. اور حدیث میں آتا ہے کہ منسلک کا طریقن علم یلتمس سہل اللہ طریقن الی الجنہ, کہ جو شخص بھی علم کے راستے پر چلتا ہے اللہ تعالیٰ اس کے لیے جنت کا راستہ آسان کر دیتے ہیں. تو اگر آج ہم علم حاصل کریں گے تو ہمارے لیے جنت کا راستہ آسان ہو جائے گا انشاءاللہ. پھر سعدی رحمہ اللہ کہتے ہیں کہ یہ وہ لوگ ہیں جو ثابت قدم ہیں, یعنی جن کے دلوں میں علم راسخ ہو گیا ہے, وہ یقین کے درجے پر پہنچ گئے ہیں, ان کے دل مطمئن ہو گئے, نتیجتاً ان کا ایمان بڑھتا رہا, اس کا اثر ان کے اعمال صالحہ کی صورت میں سامنے آیا, اخلاص ان کے اندر پیدا ہوا اور احسان کے لیول پر عبادت کا درجہ حاصل ہوا. یعنی سبحان اللہ, علم انسان کو کہاں سے کہاں پہنچا دیتا ہے. آپ دیکھیں علم کے وجہ سے انسان کے درجات بڑھتے چلے جاتے ہیں. اللہ تعالیٰ قرآن میں خود فرماتے کہ قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون, کہہ دیجیے کہ کیا بھلا علم والے اور علم نہ رکھنے والے دونوں برابر ہو سکتے ہیں؟ والذین اوتوا العلم درجات, وہ لوگ جن کو علم دیا گیا ہے وہ درجات میں بلند تر ہیں ماشاءاللہ. تو اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہمارے درجات بلند ہو میں اور آپ, تو ہم خود بھی علم حاصل کریں, اپنے گھر والوں کو بھی علم حاصل کرنے پر اکسائیں. ابھی بہت اچھا موقع ہے ماشاءاللہ, اچھی اچھی کتابیں پڑھیے, قرآن کو کھولیے, اس کو سمجھ کر پڑھیے, ترجمے سے قرآن کو سمجھنے کی کوشش کیجیے, کیونکہ ہم کو عربی نہیں آتی ہے, لہٰذا ترجمے والے قرآن سے پڑھتے جائیے, تلاوت بھی کریے اور ترجمہ بھی پڑھتے جائیے ساتھ میں. احادیث کی بک کھولیے, احادیث کی کتابیں خریدیے تاکہ ہم علم میں پختہ کار ہوں. اب دیکھیں کتنا بڑا درجہ ہے, پھر جب علم راسخ ہو جاتا ہے تو قدم جم جاتے ہیں انسان کے, ثابت قدمی اس میں آ جاتی ہے, وہ یقین کے درجے پر پہنچ جاتا ہے, دل مطمئن ہو جاتے ہیں, ایمان بڑھتا ہے, اعمال صالحہ بڑھتے چلے جاتے ہیں، اخلاص پیدا ہوتا ہے، اور پھر اللہ تعالیٰ کی عبادت انسان ایسے کرتا ہے جو اللہ تعالیٰ کو مطلوب اور محبوب ہو، یعنی احسان کے لیول پر. سبحان اللہ، بہت ہی اچھی بات ہے. آگے دیکھیں، تو اہل کتاب میں سے جو ایمان لائے گا، اللہ تعالیٰ فرما رہے کہ ہم ان کو دوہرا اجر عطا کریں گے، یا ہم ان کو ضرور اجر عطا کریں گے. اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، ہم نے تمہاری طرف اسی طرح وحی بھیجی ہے جس طرح نوح علیہ السلام اور اس کے بعد کے پیغمبروں کی طرف بھیجی تھی. ہم نے ابراہیم، اسماعیل، اسحاق، یعقوب اور اولاد یعقوب، عیسیٰ، ایوب، یونس، ہارون اور سلیمان علیہ السلام کی طرف وحی بھیجی. ہم نے داؤد علیہ السلام کو زبور دی. ہم نے ان رسولوں پر بھی وحی نازل کی جن کا ذکر ہم اس سے پہلے تم سے کر چکے ہیں، اور ان رسولوں پر بھی جن کا ذکر تم سے نہیں کیا. ہم نے موسیٰ علیہ السلام سے اس طرح گفتگو کی جس طرح سے گفتگو کی جاتی ہے. یہ سارے رسول خوشخبری دینے والے اور ڈرانے والے بنا کر بھیجے گئے تھے تاکہ ان کو مبعوث کر دینے کے بعد لوگوں کے پاس اللہ کے مقابلے میں کوئی حجت باقی نہ رہے، اور اللہ تعالیٰ بہرحال غالب رہنے والا اور حکیم و دانا ہے. اب دیکھیں، ہم دیکھتے ہیں کہ قرآن میں جگہ جگہ انبیاء کا ذکر آیا ہے، اور جب بھی انبیاء کا ذکر آتا ہے ایک اندر سے محبت سی پیدا ہوتی ہے. یعنی اللہ تعالیٰ نے قرآن میں انبیاء کا ذکر اس لیے کیا تاکہ ان کے لیے ہمارے دل میں احترام کا جذبہ، ان کی عزت محبت پیدا ہو، کیونکہ تمام انبیاء بھی کیا لے کر آئے تھے؟ اللہ کا دین لے کر آئے تھے، اور انہوں نے اللہ کے دین کو پہنچانے کے لیے کتنی صعوبتیں، کتنی مشکلات برداشت کی. ہر دفعہ ایسا ہوا کہ رسولوں کا انکار کیا گیا، ان کی قوم نے ان کو جھٹلایا، ان کے اوپر مشکلات آئیں، لیکن وہ اپنے کام میں ڈٹے رہے اور جمے رہے. تو تمام انبیاء سے ایک انسیت، ہمیں لگاؤ محسوس ہوتا ہے جب ہم قرآن میں ان کے واقعات پڑھتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ نے قرآن میں ان کے واقعات کا ذکر اس لیے کیا ہے کہ ہم بھی جانے کہ یہ انبیاء کتنی مشقت برداشت کرتے رہے، تاکہ کل قیامت کے دن ہم ان کے تعلق سے گواہی دے سکے کہ اللہ تعالیٰ انہوں نے تیرا پیغام پہنچا دیا تھا. تو قرآن میں یہ بات ہمیں ملتی ہے کہ سارے انبیاء کی دعوت ایک ہی تھی، سارے انبیاء ایک ہی تعلیم کو لے کر آئے تھے. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے کئی رسول آ چکے تھے، تو اللہ تعالیٰ فرما رہے کہ اے مشرکین مکہ یا اہل کتاب، تم کیوں اعتراض کر رہے ہو ہمارے رسول پر جو ہم نے بھیجا ہے؟ اس سے پہلے بھی رسول آ چکے ہیں، یہ کوئی نئی بات تو نہیں ہے جس پر تم اعتراض کر رہے ہو. تو اللہ تعالیٰ نے مسلسل رسول بھیجے تاکہ لوگوں کے لیے اللہ تعالیٰ پر کوئی حجت باقی نہ رہے، یعنی پھر کل قیامت کے دن لوگ یہ نہ کہہ سکے کہ اللہ تعالیٰ ہم کو تو کوئی بتانے والا آیا ہی نہیں تھا، ہمارے پاس تو کوئی رسول آیا ہی نہیں تھا جو ہمیں صحیح تعلیمات دیتا. تو لہٰذا ہر دور اور ہر جگہ کے لیے اللہ تعالیٰ نے رسول بھیجے. تو قرآن کریم میں اکثر رسولوں کا ذکر آیا ہے جس سے مومنوں کے دل میں ان رسولوں سے محبت، ان کا احترام پیدا ہوتا ہے، اور یہ قرآن کا اعجاز ہے. اصل میں قرآن کا انداز بیان ہی اتنا بہترین ہے کہ جس کی وجہ سے ہمیں بہت ساری باتیں الحمدللہ پتہ چل جاتی ہیں. ایک طرح سے قرآن سب سے بہترین گائیڈ کرنے والی بک ہے، اور سب سے اوتھینٹک تاریخی واقعات جو اللہ تعالیٰ نے ہمارے لیے عبرت کے لیے نازل کیے ہیں، یہ سبق سیکھنے کے لیے نازل کیے ہیں، وہ قرآن ہی ہے جو ہمیں بتاتا ہے. قرآن سے بڑھ کر صحیح بات اور کسی کی نہیں ہو سکتی، کیونکہ یہ اللہ کی طرف سے نازل کردہ ہے، اور اللہ بہرحال غالب رہنے والا اور حکیم و دانا ہے. لوگ نہیں مانتے تو نہ مانے، مگر اللہ گواہی دیتا ہے کہ جو کچھ اس نے تم پر نازل کیا ہے اپنے علم سے نازل کیا ہے، اور اس پر ملائکہ بھی گواہ ہیں، اگرچہ اللہ کا گواہ ہونا بالکل کفایت کرتا ہے. یعنی رسول اکرم اللہ کے رسول ہیں، اللہ اس بات کی گواہی دیتا ہے. جو لوگ اس کو ماننے سے خود انکار کرتے ہیں اور دوسروں کو اللہ کے راستے سے روکتے ہیں، وہ یقیناً گمراہی میں حق سے بہت دور نکل گئے ہیں. اس طرح جن لوگوں نے کفر و بغاوت کا طریقہ اختیار کیا اور ظلم و ستم پر اتر آئے، اللہ ان کو ہرگز معاف نہیں کرے گا، اور انہیں کوئی راستہ بجز جہنم کے راستے کے نہ دکھائے گا جس میں وہ ہمیشہ رہیں گے. اللہ کے لیے کوئی مشکل کام نہیں ہے. یہاں پر بھی یعنی جو لوگ ٹیڑھی راہ اختیار کرنا چاہتے ہیں، اللہ تعالیٰ ان کو اسی راستے کی طرف لے کر چلا جاتا ہے. ان کے لیے پھر سامنے ہمیشہ ایسے گمراہی والے راستے اور ایسے ہی آپشنز آتے چلے جاتے ہیں، اور پھر اللہ تعالیٰ ان کی رسی دراز کرتا ہے، پھر ان کے واپس پلٹنے کا کوئی دروازہ نہیں رہتا. لیکن جن لوگوں نے ہدایت اختیار کر لی، اپنی پرانی جو کمی بیشی تھی، جو گناہ تھے، اس پر توبہ کی اور واپس پلٹائے، اللہ تعالیٰ ان کے لیے پھر نیکی کے دروازے بھی کھول دیتا ہے. تو اصل بات کس کی ماننی چاہیے، رسولوں کی یا اپنے لوگوں کی، یا اپنے آبا و اجداد کی، یا اپنے لیڈروں کی؟ آپ دیکھیں، کوئی لیڈر، کوئی رہنما رسول سے بڑھ کر نہیں ہو سکتا. کتنے بھی بڑے اسکالر ہوں، کتنے بھی بہت عظیم ہوں، بہت علم والے ہوں، کچھ بھی ہوں، لیکن وہ رسول سے بڑھ کر نہیں ہو سکتے. سب سے پہلے ہمارے لیے رسول کی بات ہے، اس کے بعد پھر صحابہ کرام ہے، اور اس کے بعد تمام علماء آتے ہیں، کیونکہ صحابہ وہ لوگ ہیں جن کو اللہ تعالیٰ نے قرآن میں رضی اللہ عنہم کا لقب دیا کہ اللہ ان سے راضی ہوا، اور وہ اللہ سے راضی ہوئے. تو بہرحال اللہ کی کتاب کو پڑھنا اور اس کے بارے میں جاننا ضروری ہے، اور یہ بات بھی ہم جان لیں کہ کوئی علم اللہ کی کتاب سے بڑھ کر افضل نہیں ہو سکتا. ہم اللہ تعالیٰ کی کتاب کے بارے میں جانیں، اسپیشلی قرآن میں جو اعجاز ہے، یعنی قرآن کا جو اعجاز ہے کہ یہ معجزہ ہے بہت بڑا. اللہ تعالیٰ نے ہر نبی کو الگ الگ معجزات سے نوازا. موسیٰ علیہ السلام کے لیے دریا سے راستہ بنا دیا گیا، عیسیٰ علیہ السلام تو ایسے ایسے کام کرتے تھے اللہ کے اذن سے کہ جو کوڑھی شخص ہوتا تھا اسکن ڈیزیز والا، اس کی اسکن ٹھیک کر دیتے تھے، نابینا کو بینا کر دیتے تھے، مردوں میں جان ڈال دیتے تھے، پرندے بناتے مٹی کے اس میں پھونکتے تو جاندار بن جاتے تھے. سبحان اللہ، اتنا بڑا معجزہ دیا گیا تھا. تو الگ الگ علم، الگ الگ انبیاء کو اللہ تعالیٰ نے الگ الگ معجزے دیے، لیکن محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو ایسا کوئی معجزہ نہیں تھا، کیونکہ ایسے معجزات صرف وقت کے ساتھ ہوتے ہیں. جب وقت پر دیکھا اس وقت ایمان لے آئے، اور اس کے بعد پھر ختم ہو جاتا ہے. اللہ تعالیٰ نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو قیامت تک قائم رہنے والا معجزہ دیا. یہ اتنی بہترین کتاب ہے کہ اس کو پڑھنے سے کبھی دل بھرتا نہیں ہے. آپ خود سوچے کہ کتنی بار ہم تلاوت کرتے ہیں، کوئی بھی کتاب ہو اس کی ہم اتنی بار ریڈنگ نہیں کرتے، لیکن قرآن واحد ایک ایسی کتاب ہے جو بار بار پڑھی جانے والی ہے. اس کے معجزات کبھی ختم نہیں ہوگے، علماء اس کی تفسیر سے کبھی سیر نہیں ہوگے، ہر دفعہ ہر دور میں اس کے معجزات سامنے آتے چلے جائیں گے الحمدللہ. تو اس قرآن کو ایسے ہی پس پشت نہ ڈالیے، اس کو دزدانوں میں لپیٹ کر نہ رکھیے، بلکہ قرآن کو پڑھیے، اور خصوصاً اعجاز قرآن کے بارے میں کہ جو اس کے معجزات ہیں. اللہ ہمیں توفیق دے. آگے دیکھیے 170. یا ایھا الناس قد جاءکم الرسول بالحق من ربکم فآمنوا خیرا لکم وان تکفروا فان للہ ما فی السماوات والارض وکان اللہ علیما حکیما. لوگو، یہ رسول تمہارے پاس تمہارے رب کی طرف سے حق لے کر آ گیا ہے، ایمان لے آؤ، تمہارے ہی لیے بہتر ہے، اور اگر انکار کرتے ہو تو جان لو کہ آسمانوں اور زمین میں جو کچھ ہے سب اللہ کا ہے، اور اللہ علیم بھی ہے اور حکیم بھی. اے اہل کتاب، اپنے دین میں غلو نہ کرو، اور اللہ کی طرف حق کے سوا کوئی بات منسوب نہ کرو. مسیح عیسیٰ ابن مریم اس کے سوا کچھ نہ تھا کہ اللہ کا ایک رسول تھا اور ایک فرمان تھا، ایک کلمہ تھا جو اللہ نے مریم کی طرف بھیجا، اور ایک روح تھی اللہ کی طرف سے. بس تم اللہ اور اس کے رسولوں پر ایمان لاؤ، اور نہ کہو کہ تین ہے، باز آ جاؤ. ولا تقولوا ثلاثة انتهوا خير لكم، کہ تین ہے یہ نہ کہو، باز آ جاؤ، یہ تمہارے لیے بہتر ہے. اللہ تو بس ایک ہی ہے، وہ بالا تر ہے اس سے کہ کوئی اس کا بیٹا ہو. سبحان اللہ، زمین اور آسمان کی ساری چیزیں اس کے ملک ہیں، اور ان کی کفالت و خبرگیری کے لیے بس وہی کافی ہے. اللہ تعالی واحد ہے، احد ہے، اس کا کوئی شریک نہیں. اب یہاں پر غلو کی بات کی گئی ہے. لا تغلو فی دینکم. غلو کیا ہوتا ہے؟ غلو افراط و تفرید کو کہتے ہیں. اس کے بارے میں جو عربی کی بہت مشہور ڈکشنری ہے، اس میں انہوں نے غلو کے معنی بتائے ہیں. ایسا مبالغہ جو غیر معقول ہو، خواہ افراط کی جانب ہو یا تفرید کی جانب. مفردات القرآن میں یہ اس کے معنی لکھے ہوئے ہیں. غلو کے معنی ہے کسی کو اس کے جو اس کا حق ہے اس سے بڑھ کر درجہ دے دینا، اور یا تو کسی کو جو اس کا حق ہے اس سے اس کو کمتر کر دینا، نیچے کر دینا. جیسے کہ نصارہ نے عیسیٰ علیہ السلام کے تعلق سے ایسا غلو کیا کہ ان کو نعوذ باللہ رسول اور بندے سے بڑھ کر نعوذ باللہ اللہ کا بیٹا قرار دے دیا. یہ غلو ہو گیا، یہ افراط ہوئی. اور یہود نے ایسے تفرید کی ان کے معاملے میں، یعنی عیسیٰ علیہ السلام کے معاملے میں، کہ نعوذ باللہ ان کے اوپر الزام لگا دیا کہ یہ ولد الزنا ہے، نعوذ باللہ، اس طرح سے الزام لگایا، اور ان کو رسول بھی نہ مانا، اور رسول ان کی بات بھی نہ مانی. تو یہ افراط و تفرید کے معنی، غلو کے معنی افراط و تفرید ہوتے ہیں. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ غلو سے بچو، پچھلی قومیں غلو کی وجہ سے ہلاک ہوئی ہیں، یعنی اپنے انبیاء کے بارے میں انہوں نے افراط و تفرید سے کام لیا، لہٰذا وہ ہلاک ہو گئیں، لہٰذا تم اس سے بچو. آج مسلمانوں میں کس طرح سے یہ شکلیں پائی جاتی ہیں، آپ کو سوچنا ہے، اور آپ اپنی نوٹ بک میں ضرور لکھے گا کہ کوئی دو مثالیں آپ کو لکھنی ہیں آج ہماری امت مسلمہ میں جو پائی جاتی ہیں. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم غلو کے بارے میں بہت محتاط تھے. آپ نے فرمایا کوئی یہ نہ کہے کہ میں یونس بن متہ سے بہتر ہوں. صحیح مسلم کی حدیث ہے. یعنی انبیاء کے درمیان، میرے اور دوسرے انبیاء کے درمیان، تم اس طرح سے نہ کرو کہ ایک کو بہت اونچا درجہ دے دو اور ایک کو بہت نیچا درجہ. نہیں، یہ بھی آپ نے فرمایا کہ دیکھو آگاہ رہو، میری قبر کو وسن نہ بنا دینا. لوگوں نے پوچھا وسن کیا ہے، تو کہا کہ جس کو پوجا جاتا ہے. تو میری قبر کو عید گاہ یا عید نہ بنا لینا. پچھلی قومیں اسی وجہ سے تباہ اور برباد ہوئی کہ انہوں نے اپنے انبیاء کی قوموں کو یہی میلے اور ٹھیلے کی جگہ بنا رکھا تھا، یعنی عید کی جگہ بنا رکھا تھا. تو آپ نے اسپیشلی منع کیا کہ میری قبر کو میلے کی جگہ نہ بنا لینا، اور قبروں کو اونچا نہ بنانا. یہ بھی غلو کی ایک شکل ہے. تو آج رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے تعلق سے اگر کوئی مسلمان یہ کہتے کہ نعوذ باللہ رسول اللہ غیب کا علم جاننے والے ہیں، یا آپ نور من نور ہیں، آپ کا سایہ نہیں تھا، اور پتہ نہیں کیا کچھ کہتے ہیں، تو یہ سب باتیں درست نہیں ہیں. رسول اکرم کے بارے میں وہی بات کہیں جو خود رسول اکرم نے فرمایا کہ میں اللہ کا بندہ اور اس کا رسول ہوں. آپ یعنی ٹھیک ہے، آپ افضل الانبیاء ہیں ماشاءاللہ، کیونکہ آپ کو امام الانبیاء بھی کہا گیا ہے، کیونکہ آپ نے معراج پر جاتے وقت تمام انبیاء کی امامت کروائی تھی، تو آپ امام الانبیاء ہیں. اللہ تعالیٰ نے آپ کو اتنا درجہ دیا ماشاءاللہ کہ آپ، اللہ تعالیٰ نے آپ کو آسمانوں پر بلایا اپنے سے ہم کلام ہونے کے لیے اپنے آپ سے. تو رسول اکرم کی بات ڈفرینٹ ہے، ٹھیک ہے، آپ افضل ہیں ماشاءاللہ، اور آپ نبی ہیں اور عام لوگوں سے ہٹ کر ہیں، عام انسان الگ ہوتے ہیں، لیکن آپ انسان تو ہیں، اللہ کے بندے بھی ہیں، لیکن آپ اللہ کے نبی بھی ہیں، تو وہ آپ کا ایک الگ درجہ ہے. لیکن اللہ کے رسول کے تعلق سے یہ باتیں کہنا کہ آپ غیب کا علم جانتے تھے اور ایسے شرکی اشعار ان کے بارے میں کہنا، یہ جائز اور درست نہیں ہے. اللہ تعالی ہم کو اس سے محفوظ رکھے. تو غلو افراد اور تفرید، کسی کو اس کا درجے سے اونچا اٹھا لینا یا اس کے درجے سے اس کو نیچے کر دینا یا حد سے تجاوز کرنا. اب آپ خود دیکھ لیں کہ ہمارے مسلمانوں میں کہاں کہاں غلو پایا جاتا ہے، قبروں کے تعلق سے یا قبروں میں جو لوگ ہیں موجود ان کے تعلق سے یا خود رسول اکرم کے تعلق سے. اور ایسے اشعار یا ایسے نعتی یا اشعار کہنا وہ بھی جائز اور درست نہیں ہوگا. بہت سارے لوگوں نے عجیب اشعار کہہ رکھے کہ خدا نہیں ہے، بخدا نہیں ہے، مگر خدا سے جدا نہیں ہے، نعوذ باللہ. تو ایسا نہیں کہنا چاہیے. اللہ تعالیٰ کی ذات بالکل الگ ہے، وہ یونیک ہے، وہ اللہ تعالیٰ ہے، اس کا ساتھی اور ساجی ہے ہی نہیں، نہ اس کا کوئی بیٹا ہے. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے بندے اور اس کے رسول ہیں، یہ بات پر ہمارا ایمان ہونا چاہیے. تو یہود نے رسولوں کی اطاعت سے منہ موڑا اور ان سے بغض رکھا، یہ انہوں نے تفرید کی، اور نصارہ نے ان کی محبت میں اتنا حد سے بڑھ گئے کہ انہوں نے اپنے انبیاء کو اللہ کا بیٹا قرار دیا اور کفر تک جا پہنچے. آگے دیکھیں، تو تین نہ کہو، کیونکہ یہ عقیدہ تثلیث دراصل نصارہ کی پیداوار ہے. اور جیسے ابھی آپ سے کہا گیا کہ پوپ جان پال تھا جس نے یہ عقیدہ ایجاد کیا تھا، یہ حواریوں میں سے تھا، لیکن ایکچولی اس نے اسلام قبول نہیں کیا تھا، عیسیٰ علیہ السلام پر ایمان نہیں لایا تھا، لیکن صرف منافقت کی بنا پر. بعد میں اس نے خود اپنی خود کی باتوں کو اتنا پروموٹ کیا، یہ یہودی تھا اصل میں، تو عیسائیوں کو گمراہ کرنے کے لیے اس نے دراصل عیسائیت کا ایک لبادہ اوڑھ لیا تھا، اور اس نے عیسائیوں کو بہت گمراہ کیا اس کی بنا پر. اور جو 12 لوگ تھے حواری خاص طور سے، تو وہ کوئی اس کی بات نہیں مانتے تھے. جو برنابس کی انجیل ہے، ابھی بھی اس میں یہ باتیں لکھی ہوئی ہیں، جو انجیل کو وہ سامنے نہیں آنے دیتے، کہا جاتا ہے کہ ویٹیکن سٹی میں وہ انجیل کو بند کر کے رکھا گیا ہے. بہت سارے اسکالرس نے ان کو بہت دفعہ چیلنج کیا نصارہ کو کہ آپ وہ انجیل نکالیے. تو برنابس ایک عیسیٰ علیہ السلام کا ایک حواری تھے یہ، اور یہ صحیح ایمان والے تھے. تو برنابس نے دراصل اپنی اس کتاب میں لکھا تھا کہ عیسیٰ علیہ السلام کی تعلیمات ایکچوئل کیا تھی، اور اس کو بعد میں پوپ جان پال نے کس طرح سے چینج کر دیا. اور یہ جو ایکچولی پوپ جان پال نے جو چیز پیش کی تھی، وہ شرک اور بت پرستی تھی، یا اللہ تعالیٰ کے دین میں زیادتی تھی، جبکہ عیسیٰ علیہ السلام کی تعلیمات یہ تھی کہ ایک اللہ کو مانا جائے، اس کی عبادت کی جائے، اور عیسیٰ علیہ السلام بھی رسول اللہ تھے اور اللہ کے بندے تھے، اس کے علاوہ کچھ نہ تھے. تو لیکن وہ والی انجیل کو وہ لوگ سامنے نہیں آنے دیتے ہیں، اس کو بند کر کے رکھ دیا ہے. اور جو آج ہمارے پاس تورات آج ہمارے سامنے نظر آتی ہے ان لوگوں کے پاس، یا بائبل جس کو کہتے ہیں، جس میں تورات اور انجیل دونوں ہیں بائبل میں، اور آپ نے خود دیکھا ہوگا نام اس کا نیو ٹیسٹیمنٹ اولڈ ٹیسٹیمنٹ، کہا جاتا ہے کہ ہر سال تحریف ہوتی ہے اس میں، ہر سال. آپ سوچے کہ ان کی جرات کی داد دیجئے کہ اللہ کی کتاب میں وہ اپنی مرضی سے جس طرح سے چاہتے ہیں چینجز کرتے رہتے ہیں. تو یہ ان کا حال ہے. عیسیٰ علیہ السلام نے کبھی اس بات کو آر نہیں سمجھا کہ وہ اللہ کا ایک بندہ ہے، اور نہ مقرب ترین فرشتے اس کو اپنے لیے آر سمجھتے ہیں. اگر کوئی اللہ کی بندگی کو اپنے لیے آر سمجھتا ہے اور تکبر کرتا ہے، تو ایک وقت آئے گا جب اللہ سب کو گھیر کر اپنے سامنے حاضر کرے گا. اس وقت وہ لوگ جنہوں نے ایمان لا کر نیک طرز عمل اختیار کیا ہے، اپنے اجر پورے پورے پائیں گے، اور اللہ اپنے فضل سے ان کو مزید اجر عطا فرمائے گا. اور جن لوگوں نے بندگی کو آر سمجھا اور تکبر کیا ہے، ان کو اللہ تعالیٰ دردناک سزا دے گا. اور اللہ کے سوا جن کی سرپرستی اور مددگاری پر وہ بھروسہ رکھتے ہیں، ان میں سے کسی کو بھی وہ وہاں نہ پائیں گے. اب یہ بات بتا کر تو بحث ہی ختم کر دی گئی ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام اللہ تعالیٰ کی عبادت کو آر نہیں سمجھتے ہیں. انہیں کوئی اس میں ایسی فیلنگ نہیں آتی کہ میں کیسے اللہ کی عبادت کروں، کیونکہ وہ اللہ کے بندے ہیں، اور ہر نبی اللہ کے بندے اور رسول تھے. کوئی نبی نے اللہ تعالیٰ کی بندگی سے انکار نہیں کیا، بلکہ وہ تو دوسروں کو بھی دعوت دیتے تھے کہ تم بھی اللہ کی بندگی کرو. تو جب عیسیٰ علیہ السلام اللہ تعالیٰ کی بندگی کرنے میں بجا لانے میں آر نہیں سمجھتے تو تم ان کو اللہ تعالیٰ کے ساتھ شریک کیسے ٹھہرا سکتے ہو؟ تو کہا جا رہا ہے کہ کوئی بھی اللہ تعالیٰ کی بندگی کرنے میں آر نہیں سمجھتا جو خاص اللہ کا بندہ ہوگا. اور اسپیشلی فرشتوں کا ذکر کیا گیا کیونکہ اہل مکہ یا کفار مکہ فرشتوں کو اللہ کی بیٹیاں قرار دیتے تھے. اور یہ ہمارے یہاں پر ہندوستان میں جو کانسیپٹ ہے آپ نے دیکھا ہوگا دیویوں کا جو کانسیپٹ ہے ایکچولی وہ وہی کانسیپٹ ہے, کیونکہ فرشتوں کے آپ کو معلوم ہوگا کہ کئی پر بتائے جاتے ہیں, ان کے ونگز ہوتے ہیں. تو دیویوں کے آپ نے دیکھا ہوگا کہ وہ کیسے اتنے سارے ہاتھ بناتے ہیں. تو یہ وہی کانسیپٹ آیا ہوا ہے جو کفار مکہ کا تھا کہ اللہ تعالیٰ کی بیٹیاں بھی ہیں. تو دیویاں دراصل وہ اسی کی دوسری صورت ہے. آیت 174, لوگوں تمہارے پاس تمہارے رب کی طرف سے ایک روشن دلیل آ گئی ہے اور ہم نے تمہاری طرف ایسی روشنی بھیجی ہے جو تمہیں صاف صاف راستہ دکھانے والی ہے. اب جو لوگ اللہ کی بات مان لیں گے اور اس کی پناہ ڈھونڈیں گے ان کو اللہ اپنی رحمت اور اپنے فضل و کرم کے دامن میں لے لے گا اور اپنی طرف آنے کا سیدھا راستہ ان کو دکھا دے گا. تو پیچھے جو بات بتائی گئی تھی کہ کوئی انبیاء اللہ تعالیٰ کی عبادت کرنے میں آر محسوس نہیں کرتے, تو اسی لیے بندوں کو چاہیے کہ وہ اللہ تعالیٰ کی بندگی بجا لائیں. اور اسی بنا پر غرور اور تکبر کو ناپسند کیا گیا ہے. یعنی کوئی بھی اللہ تعالیٰ کے جو نیک بندے ہیں وہ تکبر میں مبتلا نہیں ہوتے. اور تکبر کیا ہے؟ بتر الحق و غمت الناس, کے حق کا انکار کرنا اور اپنے آپ کو بڑا سمجھنا یا لوگوں کو ذلیل کرنا, لوگوں سے بہتر اپنے آپ کو سمجھنا, یہ تکبر ہے. تو کوئی بھی اللہ کا بندہ تکبر نہیں کرتا, وہ کبر میں مبتلا نہیں ہوتا. اور یہاں پر قرآن کو برہان کہا گیا ہے. برہان کہا جاتا ہے ایسی واضح اور روشن دلیل جس کے بعد کوئی شک و شبے کی گنجائش نہ ہو. مفردات القرآن کے مطابق برہان ایسی دلیل کو کہتے ہیں جو فریقین کے درمیان فیصلہ کن حیثیت رکھتی ہو, ایسی دلیل جس کے بعد کسی کو عذر کی کوئی گنجائش باقی نہ رہے, اور ایسی حجت جس سے سب کے شبہات ختم ہو جائیں. سبحان اللہ. تو قرآن ایک ایسی دلیل ہے, ایسی واضح روشن کتاب ہے جس کے بعد اب کوئی حجت باقی نہیں رہی, کوئی عذر کی گنجائش باقی نہیں رہی, کوئی شکوک و شبہات کی گنجائش باقی نہیں رہی, جو یقین کی حیثیت رکھتی ہے, جو فیصلہ کن حیثیت رکھتی ہے. یعنی قرآن ماشاءاللہ اتنی واضح تعلیمات پر مشتمل ہے. تو آپ قرآن کھولے تو صحیح, آپ قرآن کھول کر تو دیکھیں ہمارے یہاں پر قرآن کے تعلق سے کیا کانسیپٹ پایا جاتا ہے کہ اس کو کب کب پڑھیں, کب پڑھا جاتا ہے قرآن, کب کھلتا ہے قرآن آپ بتائیے. بلکہ اجتماعی طور پر کب کھلتا ہے؟ جب کسی کی موت واقع ہوتی ہے نا, یا بعض وقت کچھ ایسے لوگ ہیں جو جاہلی رسم و رواج پائے جاتے ہیں ہمارے معاشرے میں کہ جب لڑکی رخصت ہوتی ہے تو اس کو اس کے سر پر رکھ کر گزروایا جاتا ہے. اسی طرح سے قبرستانوں میں پڑھتے ہیں کسی کو بخشوانے کے لیے, یا پھر نئے گھر جب بنتا ہے تو گھروں کو اس میں برکت کے لیے وہاں قرآن خوانی کروائی جاتی ہے. تو قرآن اس لیے نہیں آیا تھا میری بہنوں, قرآن تو ایک بہت ہی اعلیٰ اور عرفا مقصد کے لیے آیا تھا. یہ اللہ کی کتاب ہے, آسمانوں سے آئی ہے, یہ چھوٹی چھوٹی چیزوں کے لیے نہیں آئی ہوئی ہے یہ قرآن کہ بس آپ برکت کے لیے اور جنوں اور بھوتوں کو بھگانے کے لیے اس سے کام لے لیں. نہیں, ٹھیک ہے وہ بھی کام ہو سکتا ہے, اس سے آپ اس سے شفا بھی مل سکتی ہے آپ کو, بے شک اس میں کوئی شک نہیں. اللہ تعالیٰ خود فرماتے کہ شفا ہے اس میں دلوں کے امراض کی, لیکن یہ بہت ہی بڑے مقصد کے لیے آیا ہے قرآن, اس میں بہت اہم تعلیمات موجود ہیں. تو لہٰذا اس کی تعلیمات پر دھیان دیجئے, یہ برہان ہے. تو اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ تحقیق تمہارے پاس ایک روشن دلیل دین حق آ چکا ہے. اور اس کے بارے میں تین رائے پائی جاتی ہیں. برہان قرآن کو بھی کہتے ہیں, دین کو بھی کہا گیا ہے, اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی برہان کہا گیا. یعنی رسول اکرم جو آئے, انبیاء کو جو اللہ کے رسول نے تمام انبیاء کو مبعوث فرماتا رہا اللہ تعالیٰ, اور آخری کڑی ان انبیاء کی محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہے. تو آپ کا آنا بھی دراصل ایک حق ہے اور روشن نشانی ہے جس کی وجہ سے لوگ ایمان قبول کریں. اب جو لوگ اللہ کی بات مان لیں گے اور اس کی پناہ ڈھونڈیں گے ان کو اللہ اپنی رحمت اور اپنے فضل و کرم کے دامن میں لے لے گا اور اپنی طرف آنے کا سیدھا راستہ ان کو دکھا دے گا. اب یہاں سے سورہ نساء ختم ہونے والا ہے اور کلالہ کی بات ہو رہی ہے. جیسے کہ آپ کو معلوم ہوگا کہ جب ہم سورہ نساء کا ہم نے آغاز کیا تھا تو شروع میں ہی وہاں پر وراثت کے احکام نازل ہوئے تھے. تو بہت سارے وراثت کے قانون نازل ہو چکے تھے اور اب کچھ باتیں باقی رہ گئی تھی جس کے بارے میں صحابہ کرام نے سوال کیا تھا. تو سورہ نساء کے اختتام پر وہ بات جو رہ گئی تھی اس کو بتایا گیا ہے کلالہ کے بارے میں. کلالہ ایکچولی یہ کلیل سے ہے, اور عرب لوگ جو سر پر ان کے جو گترا باندھتے تھے اور اس کو یعنی رومال کو فکس کرنے کے لیے جو بلیک वो लगाते थे, तो वो दरअसल उसको कलील या कलाला कहते हैं, यानी जिसकी वजह से कोई चीज ऐसी फंस जाए, ना उधर जा सके ना इधर निकल सके, या कोई चीज गिर ना सके। तो कलाला का मतलब होता है कि जिसमें ना ऊपर कोई लोग मौजूद हो, जिसका कोई बेटा पोता ना हो, और ना ही जिसका कोई वालिद यानी वालदेन और दादा परदादा ना हो, असेंडेंट्स और डिसेंडेंट्स, तो जिसके कोई ऊपर कोई वारिस ना हो, जिसके कोई नीचे वारिस ना हो। कलाला जिसके सिर्फ भाई बहन होंगे, या हो सकता है बीवी हो सकती है, या बीवी का शोहर हो सकता है, लेकिन न वालदेन में से कोई है और न ही औलाद में से कोई है, तो उसको कलाला कहते हैं। तो लोग तुमसे कलाला के मामले में फतवा पूछते हैं, कहो अल्लाह तुम्हें फतवा देता है। सुभान अल्लाह, अल्लाह ताला डायरेक्ट फरमा रहा है कि अगर कोई शख्स बे औलाद मर जाए और उसकी एक बहन हो, तो वो उसके तरके में से निसफ यानी हाफ पाएगी, और अगर बहन बे औलाद मरे तो भाई उसका वारिस होगा, यानी पूरी जायदाद फिर भाई की हो जाएगी। अगर मैयत की वारिस दो बहनें हों तो तरके में से दो तिहाई की हकदार होंगी, और अगर कई भाई बहनें हों तो औरतों का अखेरा और मर्दों का दोहरा हिस्सा होगा। अल्लाह तुम्हारे लिए अहकाम की तौजीह करता है, वाजे करता है, ताकि तुम भटकते ना फिरो, और अल्लाह ताला हर चीज का इल्म रखता है। सुभान अल्लाह। तो यहाँ पर अल्लाह ताला ने मैयत के भाई बहनों के ताल्लुक से जो विरासत में हिस्सा होता है, औलाद ना होने की सूरत में और वालदेन ना होने की सूरत में, तो वो भी बता दिया और वाजे कर दिया। तो वारिसों के हिस्से अल्लाह ताला ने कुरान में मुकर्रर कर दिए हैं, अब उसमें हम, मैं और आप कोई कमी बेशी नहीं कर सकते, उसमें कोई चेंजेस नहीं कर सकते, अपनी मर्जी के मुताबिक नहीं हम डिस्ट्रीब्यूट कर सकते, बल्कि जो अल्लाह ताला ने अहकाम नाजिल किए हैं उसी के मुताबिक आपको डिस्ट्रीब्यूशन करना होगा। सूरह मायदा, मायदा वैसे तो इसका मानी दस्तरखान या खान बताया जाता है, यानी जिस चीज को आप फैलाते हैं वो, ये जिस पर आप चीजें रखते हैं वो हो सकता है इसका मतलब। मदनी सूरत है, इसके बारे में आयशा रज़ी अल्लाह अन्हा का एक जुमला हमें मिलता है, वो कहती हैं कि अहकामात में ये सूरत मुहकम है, इसमें कोई नस्ख नहीं है, यानी कोई इसमें के कोई अहकाम को मनसूख नहीं किया गया, और ये आखिरी दौर में नाजिल होने वाली सूरत है, तो लिहाजा इसके अहकामात पर अमल करना और इसको मानना बहुत ज्यादा जरूरी है। इसका जो मरकजी मजमून है यानी जो सेंट्रल थीम है, इसमें कानून और शरीयत पर बात की गई है। यानी कानून हम आम जुबान में कहते हैं, उर्दू इंग्लिश वगैरह में कानून या लॉ कहा जाता है, लेकिन अरबी जुबान में और अल्लाह ताला ने कुरान में कानून के लिए शरीयत का लफ्ज इस्तेमाल किया है, और शरीयत का बहुत ही वास्ट मानी है, यानी बहुत वसी इसके मानी है। जब आएगा शरीयत का लफ्ज तब हम इंशाल्लाह देखेंगे। तो इसमें शरीयत के बारे में बात की गई है कि ए मुसलमानों, तुम्हें हामिल शरीयत बनाया जा रहा है, तुमको अहद को निभाना होगा, और तुम अल्लाह ताला की किताब से या उसके अहकाम से मुंह नहीं मोड़ सकते, गद्दारी नहीं कर सकते, जिस तरह से यहूद ने किया था। तो आइए देखते हैं अल्लाह ताला हमारे लिए इसमें क्या अहकाम नाजिल फरमा रहे हैं। सूरह मायदा, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। या अय्युहल्लज़ीना आमनू औफू बिलउकूद उहिल्लत लकुम बहीमतुल अनआम इल्ला मा युतला अलैकुम गैर मुहिल्लिस्सैद व अंतुम हुरुम إن الله يحكم ما يريد। ऐ लोगों जो ईमान लाए हो, बंदिशों की पूरी पाबंदी करो, यानी अहद की पाबंदी करो, तुम्हारे लिए मवेशी की किस्म के सब जानवर हलाल किए गए सिवाय उनके जो आगे चलकर तुमको बताए जाएंगे, लेकिन एहराम की हालत में शिकार को अपने लिए हलाल ना कर लो, बेशक अल्लाह जो चाहता है हुक्म देता है। इमाम इब्न तैमिया रहमहुल्ला कहते हैं कि सूरह मायदा में तमाम अहकाम को जमा कर दिया गया, चाहे वो फरूई मसाइल हो या बेसिक यानी जो बुनियादी मसाइल हो, शरई मसाइल हो, हलाल और हराम के अहकाम हो, चाहे मनहियात हो, यानी जो अमर बिल मारूफ और नहीं अनिल मुनकर शरई, सारे अहकाम को इसमें बयान कर दिया गया है। और ये सूरत 6 हिजरी और सूरह हुदैबिया के बाद नाजिल हुई थी, इसमें शरीयत के अहकाम बताए गए हैं, लिहाजा ये शरीयत से रिलेटेड आखिरी सूरत है, और इसमें मुआहदों की पाबंदी का जिक्र किया गया है और शरीयत का जिक्र किया गया है, इसलिए आयशा रज़ी अल्लाह अन्हा कहा करती थी कि इसके अहकाम को मानना जरूरी है सूरह मायदा के। अब यहां पर अहद की पाबंदी की बात की गई है, औफू बिल उकूद, अग्द कहते हैं गिरह को, नॉट को। तो जब हम एक दूसरे के साथ अहद पैमान करते हैं, दरअसल हम एक नॉट टाई करते हैं कि उसको पूरा करना है हमको, तो इसमें कौन से अहद शामिल हैं, तो वो तमाम अहद शामिल है, वो तमाम अहद पैमान, वो वादे इसमें शामिल है जो एक अल्लाह ताला से बंदा करता है, यानी हम अल्लाह ताला से करते हैं कि हम सिर्फ हम कहते हैं इय्याक नअबुदु व इय्याक नस्तईन, कि अल्लाह ताला हम सिर्फ तेरी ही इबादत करते हैं और तुझसे मदद मांगते हैं। تو یہ بندے اور رب کے درمیان جو عہد و پیمان ہے وہ بھی اس میں شامل ہے، جو بندے اور رسول کے درمیان ہے وہ بھی عہد اس میں شامل ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا کہ اطیع اللہ و اطیع الرسول، رسول کی اطاعت کرو. پھر جو بندے اور بندوں کے درمیان عہد ہیں وہ بھی اس میں شامل ہے، جیسے ہم ایک دوسرے سے وعدہ کرتے ہیں کہ ہم آپ کا یہ فلاں کام کر دیں گے یا یہ کریں گے، تو وہ تمام عہد اس میں شامل ہیں، تو اس کو اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ پورا کرو. کیونکہ وعدہ نبھانا یہ ایک مومن کی خوبی ہوتی ہے کہ مومن ہمیشہ وعدہ پورا کرنے والا ہوتا ہے، وعدہ نبھانے والا ہوتا ہے، وہ وعدے کی پابندی کرتا ہے، کیونکہ یہ دین کا ایک حصہ ہے. آپ قرآن میں ہی ہر جگہ دیکھیں گے کہ جو ہم نے آیت بر پڑی تھی اس میں بھی اور بھی آگے بھی آیت آئے گی کہ مومن کی خوبی ہی یہ بتائی گئی ہے کہ وہ وعدوں کو پورا کرتا ہے، وہ عہد کو پورا کرتا ہے، اور وہ عہد کسی سے بھی ہو سکتے ہیں. اس سے بنا پر آپ دیکھیں نکاح کو بھی عقد کہا گیا ہے نا، تو اب اس میں جب ایک شوہر اور بیوی ایک دوسرے کے ساتھ زندگی بھر ساتھ نبھانے کا عہد کرتے ہیں تو اس کو نبھانا ہے، اس میں ایک دوسرے کے حقوق کا خیال رکھنا ہے، تو وہ تمام عہد اس میں شامل ہیں جو اللہ اور بندوں کے درمیان ہوتے ہیں، بندوں اور رسول کے درمیان، اور جو بندوں اور بندوں کے درمیان ہوتے ہیں. تو لہٰذا تمام عہد کو پورا کیا جائے اور کانٹریکٹ جو ہوتے ہیں اس کی پابندی کی جائے. پھر آیت نمبر 1 میں اللہ تعالیٰ نے ساتھ میں عہد کی پابندی کے ساتھ یہ بھی کہا کہ تمام مویشی والے جانور، مویشی کہتے ہیں انعام کہتے ہیں مویشی کو، چار پیر والے جانور، اس میں وہ سارے جانور ہمارے لیے حلال ہیں جو چارہ کھاتے ہیں، یعنی ہمارے لیے وہ جانوروں کو حلال نہیں کیا گیا جو دوسرے جانوروں کا گوشت کھاتے ہیں یا اس طرح کے جانور ہیں جس کی وجہ سے خود ہم کراہت محسوس کرتے ہیں. تو اللہ تعالیٰ نے ہم پر جو بھی چیزیں ہمارے لیے حلال کی ہیں الحمدللہ وہ ہماری صحت کے لیے بہت فائدہ مند ہے، اور جو چیزیں اللہ تعالیٰ نے ہمارے لیے حرام ٹھہرائی ہیں وہ ہماری صحت کے لیے بہت مضر اور نقصان دہ ہیں. ابھی آپ دیکھ ہی رہے ہوں گے کہ ابھی جن حالات سے ہم گزر رہے ہیں تو جو تحقیق جو رپورٹس آ رہی ہیں اس کا جو لب لباب ہے وہ کیا ہے کہ ایسی چیزیں کچھ لوگ کھاتے تھے، یعنی حرام قسم کی چیزیں جو انسان کے لیے نقصان دہ ہیں، سانپ ہے اور پتہ نہیں کیا کیا چیزیں ہیں، اس کا سوپ بنا کر پینا یا کئی جانوروں کا گوشت ایک میں ملا کر استعمال کرنا، اس کی وجہ سے آپ دیکھیں پھر نئے نئے قسم کے وائرس پیدا ہوتے رہتے ہیں. خیر یہ تو اللہ تعالیٰ کا فیصلہ ہے کہ وہ دنیا میں کیا کیا چیزوں سے لوگوں کو اپنی نشانیوں کی طرف متوجہ کرتا ہے. تو بہرحال جو اللہ تعالیٰ نے ہمارے لیے چیزیں جائز کر رکھی ہیں اس میں سراسر ہمارا اپنا فائدہ ہے، ہماری اپنی صحت کو مد نظر رکھ کے اس کو ہمارے لیے جائز قرار دیا گیا ہے، اور جو حرام ہے وہ ہمارے لیے خود نقصان دہ ہے. اے لوگوں جو ایمان لائے ہو، اللہ تعالیٰ کی نشانیوں کو بے حرمت نہ کرو، یعنی شعائر اللہ، نہ حرام مہینوں میں سے کسی کو حلال کر لو، نہ قربانی کے جانوروں پر دست درازی کرو، نہ ان جانوروں پر ہاتھ ڈالو جن کی گردنوں میں نظریں خداوندی کی علامت کے طور پر پٹے پڑے ہوئے ہوں، نہ ان لوگوں کو چھیڑو جو اپنے رب کے فضل اور اس کی خوشنودی کی تلاش میں مکان محترم یعنی کعبہ کی طرف جا رہے ہوں. ہاں جب احرام کی حالت ختم ہو جائے تو شکار تم کر سکتے ہو، اور دیکھو ایک گروہ نے جو تمہارے لیے مسجد احرام کا راستہ بند کر دیا ہے تو اس پر تمہارا غصہ تمہیں اتنا مشتعل نہ کر دے کہ تم بھی ان کے مقابلے میں ناروا زیادتیاں کرنے لگو. نہیں، جو کام نیکی اور اللہ تعالیٰ کے تقوی سے قریب ہیں اس میں تعاون کرو، اور جو گناہ اور زیادتی کے کام ہیں ان میں کسی سے تعاون نہ کرو، اللہ سے ڈرو، اس کی سزا بہت سخت ہے. اب یہاں پر کہا جا رہا ہے کہ جو اللہ کی نشانیاں ہیں اس کی بے حرمتی نہ کرو، اور اللہ کی نشانیوں میں کیا کیا چیزیں آتی ہیں جو انسان، یعنی ایکچولی یہاں تو پہلے معنی ہم یہ لیں گے کہ جس کو دیکھ کر اللہ کی یاد آئے، جس پر کچھ اللہ کا نام لیا گیا ہو. تو ہر وہ چیز جو کسی، یعنی مسلمانوں کا جو عقیدہ ہے کہ ایک رب کو ماننا، اور اللہ تعالیٰ نے جو چیزیں ہمارے لیے فرض کی ہیں جیسے کہ حج ہے، اور حج کے دوران جو وہاں چیزیں، مقام ابراہیم ہے، صفا مروہ ہے، کعبۃ اللہ ہے، یہ سب شاعر اللہ میں سے آئیں گے، اور ایک حدیث کی روح سے اذان کو بھی شاعر اللہ کہا گیا ہے. تو جو عقیدے کو سامنے پیش کرتی ہو اور پوری زندگی کے فکر اور عمل کو، طرز عمل کو پیش کرتی ہو، پورے نظام کو بتاتی ہو، تو وہ شاعر اللہ اور شاعر کہلائیں گے اصل میں. تو کچھ نشانیاں ہوتی ہیں، جیسے کہ آپ نے دیکھا ہوگا ہر فوج کا ایک جھنڈا ہوتا ہے جو اس کی پہچان کرواتا ہے. تو مسلمانوں کی کچھ نشانیاں ایسی ہیں جس کی وجہ سے وہ مسلمانوں کو ریپرزینٹ کرتی ہیں وہ نشانیاں، تو ان کا احترام کرو کہا جا رہا ہے. اور اس زمانے میں وہ لوگ جب حج یا عمرہ کے لیے جاتے تھے تو اپنے جو جانور ہوتے تھے، جو قربانی کے جانور ہوتے تھے، ان کے گلے میں وہ کچھ مخصوص پٹے ڈال دیا کرتے تھے تاکہ پہچانے جائیں کہ قربانی کے جانور ہیں، تو پھر ان کو کوئی نقصان نہیں پہنچاتا تھا. تو اسی کا ذکر کیا جا رہا ہے. اور پھر کہا جا رہا ہے کہ کسی قوم کی دشمنی تمہیں حد سے نہ بڑھا دے. کہ تم حد سے تجاوز کر جاؤ. یعنی اہل مکہ نے چونکہ مسلمانوں کو عمرہ کرنے سے روک دیا تھا, اور یہ بہت بڑی بات تھی. یعنی پوری تاریخ اور پوری ہسٹری میں ایسا واقعہ کبھی نہیں ہوا تھا کہ کوئی لوگوں کو عمرہ کرنے کے لیے روکا گیا ہو. اور جو خاص اللہ تعالیٰ کی وحدانیت پر یقین رکھنے والے لوگ تھے, جو مسلمان تھے, جو ایمان والے تھے, اور جو اس گھر کی تعلیمات پر عمل کرنے والے تھے, جو اس گھر کے رب کی تعلیمات ہے, انہی کو عمرہ سے روک دیا گیا, انہی کو اس گھر کے طواف سے روک دیا گیا. تو آپ سوچے کتنی بڑی بات تھی, ایک بہت بڑا ظلم تھا اصل میں. تو اسی کی طرف اشارہ ہے. تو چونکہ صحابہ کرام بہت غصے میں تھے کہ ہم وہاں کے رہنے والے ہیں, جو اسپیشلی جو مہاجرین تھے, کہ ہم مکہ میں پیدا ہوئے, مکہ کے رہنے والے, اور ہم ہی کو روکا جا رہا ہے. تو اللہ تعالیٰ فرمانے کہ ٹھیک ہے, تم اتنا غصہ نہ کرو, کسی قوم کی دشمنی تم کو حد سے تجاوز نہ کر دے. ہاں کیا کرو تم, وتعاونوا علی البر والتقوی ولا تعاونوا علی الاثم والعدوان. یہ آیت بہت اچھی ہے, اور یہ آیت آج کے دور میں ہمارے لیے بہت زیادہ کارگر ثابت ہو سکتی ہے. یہاں کہا جا رہا ہے کہ تم یہ مت دیکھو کہ کون کیا کر رہا ہے, تم نیکی کے کاموں میں ایک دوسرے کا ساتھ دو, نیکی اور تقوی کے کاموں میں ایک دوسرے کی مدد کرو. یعنی کفار مکہ نے کیا سمجھ رکھا تھا کہ ظاہری رسم و رواج کو انہوں نے دین کا نام دے دیا تھا, اور وہ یعنی کچھ ظاہری چیزیں تھیں جنہوں نے, جس کو وہ ٹیگ بنا کر سمجھتے تھے کہ ہم بہت نیک بن گئے, ہم بہت اچھے ہیں. انہوں نے سمجھا تھا کہ ہم چونکہ کعبہ کے متولی ہیں لہٰذا ہم بہت اچھے بخشے بخشائے ہیں. تو کہا جا رہا ہے کہ یہ جو ظاہری علامتیں ہوتی ہیں نیکی کی, یہ جو ٹیگ ہوتے ہیں, اس سے کوئی انسان نیک نہیں بن جاتا. آپ کتنا بھی گلے میں تمغہ لٹکا لیں کہ میں بہت نیک ہوں, لیکن اخلاق اور آپ کا ایمان اللہ تعالیٰ کی ذات پر نہیں ہے, تو وہ نیکی کا ٹیگ کوئی فائدہ نہیں دے گا. اصل چیز کیا ہے کہ نیکی, اللہ پر ایمان رکھنا, اور نیکی کے کاموں میں ایک دوسرے کا ساتھ دینا. کہ تم ایسا ماحول کریٹ کرو, تم ایسا ماحول بناؤ کہ نیکی کرنا آسان ہو جائے. اب دیکھیں کہ مجھ پر اور آپ پر کتنی بڑی ذمہ داری ہے کہ ہم کو ایسا ماحول کریٹ کرنا ہے, ہم کو ایسا ماحول بنانا ہے جس سے لوگوں کے لیے نیکی کرنا آسان ہو جائے, اور کسی کی دشمنی میں اتنا حد سے نہیں بڑھنا ہے کہ ہم حد اعتدال سے تجاوز کر جائیں, ظلم اور زیادتی پر اتر آئیں. ٹھیک ہے, اگر کسی نے کوئی برائی کی ہے تو تم اس کا بدلہ لے سکتے ہو, لیکن بس برائی کا بدلہ اتنا ہی ہے جتنی برائی کی گئی ہے, اور اگر درگزر کرو اور معاف کرو تو یہ زیادہ بہتر ہے, اللہ تعالیٰ نے فرمایا. اب آپ دیکھیں کہ ہم دشمنوں کی طرف تو کہاں جائیں, آج تو دوستوں میں ہی آپس میں دشمنیاں چلتی ہیں, خاندان خاندان میں دشمنیاں چلتی ہیں, بھائی بہن میں, بہن بھائی میں, بہنوں بہنوں میں, میکے اور سسرال والوں میں, ہر جگہ ہم دیکھتے ہیں کہ کھینچا تانی کا عالم ہے. اور بعض خاندان ہی آپس میں اتنا زیادہ لڑائی جھگڑے کرتے ہیں, جیسے ابھی آپ دیکھیں یہ کوارنٹائن کے ہی دوران کی بات ہے, خبر سننے کو ملی, اور یہ اخبار کی خبر نہیں ہے, یہ سچی خبر ہے, یعنی پرسنلی یہ خبر ملی ہے کہ ایک جگہ کسی بات پر اتنا لڑائی جھگڑا ہوا دو پڑوسیوں میں, دونوں مسلمان ہی تھے. جو وہ ہوتی ہے نا ڈرینیج سسٹم جو ہوتا ہے انڈیا میں, آپ نے دیکھا ہوگا نالیاں سی بنی ہوتی ہیں, تو اس پر کچرا اٹک گیا تھا, تو اس پر دونوں میں اتنے لڑائی جھگڑے ہو گئے کہ تلواریں نکل گئیں, اور اتنا مارا گیا کسی کو, سامنے والے پرسن کو, کہ اس کی جان جانا بس باقی تھی. اب بتائیے کہ ہم غیر مسلموں کو کہاں بلیم کریں کہ غیر مسلم مسلمانوں پر ظلم کریں, یا مسلمانوں کا خود آپس کا معاملہ دیکھ لیں کہ ابھی حالت ایسی ہے, اتنے کریٹیکل حالت سے ہم گزر رہے ہیں, ایک ذہنی دباؤ ہے ہر ایک کے اوپر, اور ہم یہ یعنی درگزر سے ہم ذرا سا بھی کام نہیں لے سکتے. ایک مومن کو جبکہ چاہیے کہ درگزر سے کام لے. تو ہم کو برائیوں سے رکنا ہے, برائیوں میں تعاون نہیں کرنا ایک دوسرے کا, بلکہ ہم کو نیکی میں تعاون کرنا ہے, نیکی میں ایک دوسرے کے مددگار بننا ہے. اور یہاں خاص طور سے مجھے جو بات سمجھ میں آتی ہے کہ ہمیں کوشش کرنی چاہیے کہ بلا وجہ کوئی آرگنائزیشنز پر, جماعتوں پر, یا جتنے بھی لوگ جو دین کا کام کر رہے ہیں, چاہے وہ ایک گروپ کی شکل میں کر رہے ہوں, چاہے ان کا نام کچھ بھی ہو, انسٹیٹیوشنز ہو, جماعت ہو, یا کچھ بھی نام ہو, ادارے ہوں, کچھ بھی, ہم کو ایک دوسرے کا تعاون کرنا چاہیے, ہم کو ایک دوسرے کی ٹانگ پکڑ کر نہیں کھینچنا چاہیے. کیونکہ آج نقصان کیوں زیادہ ہو رہا ہے, اگر کوئی لوگ کچھ کام کرتے ہیں دین کا کام, یا کوئی نیکی کا کام کرتے ہیں. آپ دیکھیں آج کے دور میں جتنے چھوٹے چھوٹے گروپ ہوں گے اتنا اچھا ہوگا, چھوٹے چھوٹے گروپس ہوں کام کرنے کے لیے, کیونکہ وہ زیادہ بہتر طریقے سے کام کر سکتے ہیں. لیکن ایک دوسرے کے اوپر الزام نہ دھریں, ایک دوسرے کو برا بھلا نہ کہیں, یہ نہ کہیں کہ بس ہم بہت اچھے ہیں ہماری طرف آ جاؤ, اور وہ سامنے والا بہت برا ہے اس کی طرف نہ جاؤ. کیونکہ آج پوری دنیا میں ایک جھنڈے تلے آنا بہت مشکل کام ہے, سب کو جمع کرنا, یونائٹ کرنا بہت مشکل ہے. تو کم از کم جو ہم مزاج لوگ مل کر کام کر رہے ہیں, اور جو جتنی کوشش کر رہے ہیں, جیسے جیسے دامے درمے سخنے, کہ اللہ تعالیٰ نے جس کو جیسی استطاعت دی ہے, اگر وہ کوئی اچھا کام کر رہے ہیں نیکی کا, تو تم اس کو سپورٹ کرو. تعاون علی البر والتقوی, کہ نیکی کے کام میں ایک دوسرے کی مدد کرو, نہ کہ برائی میں ایک دوسرے کی مدد کرو. تو لہٰذا نیکیاں بغیر تعاون کے یعنی باہمی تعاون کے بغیر ہو نہیں سکتی، پھل پھول نہیں سکتی۔ اسی طرح برائیوں کے لیے بھی ایک دوسرے کے سپورٹ کی ضرورت ہے، برائیاں بھی پھیل نہیں سکتی جب تک ایک دوسرے کا سپورٹ نہ ہو۔ تو آج آپ میڈیا آپ دیکھ لیں کہ میڈیا کیا کر رہا ہے۔ دیکھا جائے تو بعض تو ممالک میں ایسا ہو رہا ہے کہ بالکل ایک ہی کمیونٹی پر اتنا زیادہ ان کو، یعنی ایون کہا جا رہا ہے کہ کرونا وائرس بھی انہیں کی وجہ سے پھیل رہا ہے، نعوذ باللہ۔ یعنی حد ہو گئی تعصب پسندی کی اور اندھیر نگری کی اور آنکھوں پر پٹی باندھنے کی کہ ایک کمیونٹی کے لوگوں کو اتنا پریشان کیا جا رہا ہے اور ان کے اوپر ان کو جینا تنگ کر دیا گیا ہے، ان کے لیے سانس لینا بھی مشکل ہے ان کے لیے۔ تو آج میڈیا آتا ہے کہ میڈیا سارا کس پر لگا ہے، یعنی برائی کا ساتھ دے رہا ہے، برے لوگوں کا ساتھ دے رہا ہے۔ میڈیا بھی حق والی بات نہیں کرتا ہے بلکہ جھوٹی باتیں کرتا ہے۔ تو برائی کرنے کے لیے بھی ایک دوسرے کا ساتھ سپورٹ ضروری ہے، اور اسی طرح سے نیکی کرنے کے لیے بھی ایک دوسرے کا ساتھ ضروری ہے۔ تو آپ جب دیکھیں کہ پوری دنیا میں برائی کرنے پر لوگ کتنا ایک دوسرے کا سپورٹ کر رہے ہیں، کتنی مدد کر رہے ہیں، تو کیوں نہ میں اور آپ ہم سب مل کر نیکیوں کو سپورٹ کرنے والے بنیں، یا نیک کام کرنے والوں کے مددگار بنیں۔ جو لوگ مل کر کوئی آرگنائزیشن چلا رہے ہیں، کوئی نیک کام کر رہے ہیں، تو کیوں نہ ان کو سپورٹ کیا جائے۔ جیسے کہ ابھی حال ہی کی بات ہے کہ جب یہ کٹس وغیرہ ڈسٹریبیوٹ کیے جا رہے تھے، اور جو لوگ بےچارے اپنی سے کوشش کر رہے ہیں مسلمان غریب لوگوں کو یہ سارے اناج وغیرہ دینا، تو کسی نے آبجیکشن لیا کہ آپ لوگ تو بس اپنے مخصوص لوگوں کو ہی دے رہے ہیں، غریب لوگوں تک تو پہنچ ہی نہیں پا رہے ہیں آپ کی یہ ساری مدد۔ تو کہا کہ بھائی کہاں غریب لوگ ہیں، ہم کو بتائیے، اگر آپ کو معلوم ہے کہ ہماری مدد صحیح نہیں پہنچی تو آپ ہمارا سپورٹ کیجیے اور آپ ان لوگوں کو دینے میں مدد کریے۔ کہنے لگے ہمارے پڑوسی تو ان کو تو کچھ نہیں ملا۔ تو سامنے والے نے کہا کہ پڑوسی کی تو سب سے بڑی ذمہ داری پہلے آپ کی تھی، آپ نے خود ان کو دینا چاہیے تھا، بھلا وہ پڑوسی کیسے مسلمان ہو سکتا ہے، مومن ہو سکتا ہے کہ جو خود پیٹ بھر کر کھائے اور اس کا پڑوسی بھوکا رہے۔ تو آپ دیکھیں ہم بلیم کرنے کے لیے اور لوگوں پر الزام لگانے کے لیے فوراً آگے کھڑے ہو جاتے ہیں کہ خود تو کچھ کرتے کراتے نہیں، خود تو کسی کی کوئی ہیلپ نہیں کریں گے۔ جو لوگ نیکی کا کام کر رہے ہیں جیسے بھی صحیح، ان کے اوپر ہم فقرے کستے ہیں، ان کے اوپر آوازیں اٹھاتے ہیں اور ان کے کام کو ہم اور الٹا ڈسکریج کرتے ہیں۔ تو آپ اگر کوئی خود نیک کام نہیں کر سکتے تو دوسروں کو کم از کم مورد الزام تو نہ ٹھہرائیں۔ تو خود اگر نیکی نہیں کر سکتے تو دوسروں کو نیکی میں سپورٹ کریں، کم از کم ان کا تعاون کریں۔ تو تعاون علی البر والتقوی ولا تعاون علی الاثم والعدوان۔ اب آگے جو بتایا جا رہا ہے کہ کیا کیا چیزیں اللہ تعالی نے ہم پر حرام کی ہیں۔ تم پر حرام کیا گیا مردار، خون، سور کا گوشت، وہ جانور جو اللہ کے سوا کسی اور کے نام پر ذبح کیا گیا ہو، یا وہ جو گلا گھٹ کر یا چوٹ کھا کر یا بلندی سے گر کر یا ٹکر کھا کر مرا ہو، یا جسے کسی درندے نے پھاڑا ہو سوائے اس کے جسے تم نے زندہ پا کر ذبح کر لیا ہو، اور وہ جو کسی آستانے پر ذبح کیا گیا ہو، نیز یہ بھی تمہارے لیے ناجائز ہے کہ پانسوں کے ذریعے سے اپنی قسمت معلوم کرو۔ یہ سب افعال فسق ہیں۔ آج کافروں کو تمہارے دین کی طرف سے پوری مایوسی ہو چکی ہے، لہٰذا تم ان سے نہ ڈرو بلکہ مجھ سے ڈرو۔ اب یہاں یہ بات بتائی جا رہی ہے کہ کیا کیا چیزیں حرام ہیں۔ تو سب سے پہلے مردار، اور جو بھی چیزیں اللہ تعالیٰ نے ہم پر حرام ٹھہرائی ہیں اس میں سراسر ہماری بھلائی ہے، یعنی اس میں کسی اور کا نقصان نہیں ہے بلکہ ہمارا خود کا نقصان ہے، اسی لیے اللہ تعالیٰ نے ہم پر وہ حرام کر دی ہیں۔ تو کیا کیا حرام ہے؟ کوئی بھی جانور جو خود سے مر چکا ہو، ٹکر کھا کے مرا ہو، اوپر سے گر کر مرا ہو، یعنی بغیر ذبح کیا ہوا جانور ہمارے لیے حرام ہے۔ لیکن اس میں سے دو چیزیں ہم سے مستثنا ہیں کہ جو بغیر ذبح کیے بھی ہم کھا سکتے ہیں، مچھلی اور ٹڈی۔ تو مردار، بہتا ہوا خون، خنزیر، جو اللہ کے نام کے علاوہ کسی اور کے نام پر ذبح کیا گیا ہو، یعنی کوئی آستانوں پر وغیرہ کہیں پر ذبح کیا گیا ہو۔ جیسے ہمارے پر ہوتا ہے نا کہ کسی کے نام سے ذبح کرنا ہے، ان کے نام کی ہم عید کر رہے ہیں یا ان کے نام کی ہم قربانی کریں، تو یہ چیز غلط ہے۔ آپ قربانی اللہ کے لیے کریں گے اور اس کو آستانوں پر لے جا کر ذبح نہیں کریں گے۔ جیسے کہ پہلے زمانے میں جاہلیت میں ایسا ہوتا تھا کہ وہ لوگ اپنی دیوی دیوتاؤں کو خوش کرنے کے لیے اسپیشل ان کی جگہوں پر لے جا کر، یعنی ان جگہوں کو وہ تبرک والا سمجھتے تھے اور وہاں لے جا کر جانور ذبح کرتے تھے، یہ جانوروں کی بلی دیا کرتے تھے اپنے دیوی دیوتاؤں کو خوش کرنے کے لیے۔ تو ایسا نہیں کیا جائے گا۔ تو مردار نہیں کھا سکتے، بہتا ہوا خون یہ بھی ناجائز ہے۔ ہاں، جو ہڈی پر لگا ہوا خون ہوتا ہے، جیسے بعض اوقات آپ نے دیکھا ہوگا کہ جب چکن فرائی کرتے ہیں تو فرائی کرتے کرتے چکن کے اندر سے ہی خون اوپر آنے لگتا ہے، تو یہ بہتا ہوا خون نہیں ہے بلکہ یہ ٹھہرا ہوا خون ہے جو ہڈی کو لگا ہوا ہے یا گوشت کو لگا ہوا ہے۔ تو بہتا ہوا خون جائز نہیں ہے۔ اور ذبح کرنے کے بہت سارے فائدے ہیں، خاص طور سے اسی لیے اسلام میں صرف ذبیحہ کھانے کی اجازت ہے۔ جھٹکا دیا ہوا جانور یا کس کو ایسی مار دیا گیا وہ اسلام میں جائز نہیں ہے بالکل بھی۔ جیسے کہ بہت ساری قومیں، سکھ وغیرہ لوگ یا باہر ملکوں میں، وہ جھٹکا دے کر مار دیتے ہیں جانور کو، تو خون اندر ہی رہ جاتا ہے اور ساری بیماریاں اسی سے پھیلتی ہیں اصل میں۔ تو یہ خون جو کہ نقصان دہ ہوتا ہے وہ سارا کا سارا بہ جاتا ہے جب آپ اس کو اسلامی طریقے سے ذبح کرتے ہیں اور اس پر بسم اللہ اور اللہ اکبر کہتے ہیں، یعنی تکبیر کے ساتھ آپ اس کو ذبح کرتے ہیں. جس جانور پر اللہ کا نام نہ لیا گیا ہو وہ جانور بھی جائز نہیں ہے کھانا. اور خنزیر یہ تو ہم سبھی جانتے ہیں، اور بہت سے لوگ جب ویسٹرن کنٹریز میں جاتے ہیں تو کہتے ہیں کہ بسم اللہ کہو اور کھا لو، کس نے دیکھا کہ حلال ہے یا نہیں ہے؟ تو ایسا نہیں ہے، آپ کو معلومات کرنی ہوگی حلال ہو تو یا کھائیں گے، ادر وائز آپ کچھ اور چیز کھائیں گے. اور کسی اور کے نام پر ذبح کرنا وہ بھی جائز نہیں، کیونکہ صرف اللہ تعالی کے نام پر جانور ذبح کرنا چاہیے. پھر کب یہ چیزیں کھائی جا سکتی ہیں؟ جب کوئی مجبور ہو جائے، جب بھوک سے اتنا مجبور ہو جائے کہ اس کے پاس جان بچانے کے لیے کچھ باقی نہ بچے، جان بچانے کے لیے اس کو پھر وہ حرام کی طرف متوجہ ہونا پڑے گا. تو اس کی نافرمانی کی نیت نہ ہو اور وہ اللہ تعالی کی نافرمانی کی نیت نہ رکھتا ہو، اور زیادہ نہ کھائے کہ اوور ایٹنگ نہ ہو، بس جتنا جان بچانے کے لیے ضرورت تھی اتنا وہ کھا لے. اور ایک اور چیز یہاں پر آئی ہے کہ تمہارے لیے بھی جائز نہیں کہ 500 کے ذریعے سے اپنی قسمت معلوم کرو. اس سے یہ بات معلوم ہوتی ہے کہ جو ڈائس ہے اس کو بھی استعمال کرنے کو منع کیا گیا ہے. حدیث میں آتا ہے کہ جو ڈائس استعمال کرے گا اس نے گویا کہ خنزیر کے خون میں اپنے ہاتھ بھگویا. تو اللہ تعالیٰ ہم کو اس سے محفوظ رکھے. تو پانسے یعنی جوا کھیلنا، جس کے ذریعے سے جو شاید چونسر بھی کہا جاتا ہے اس کو، واللہ عالم، تو یہ ساری جوئے کی ساری قسمیں وہ سب اسلام میں جائز نہیں ہیں، چاہے وہ لاٹری ہو یا اس کے قسم کی کوئی بھی چیز ہو، کیونکہ اس کی وجہ سے بہت سارے نقصانات ہوتے ہیں، اس لیے وہ بھی منع ہے اور ناجائز ہے. یعنی ایسا پیسہ جو کسی جو ہر ایک کی جیب سے نکلا تھا لیکن کوئی ایک شخص اس سے فائدہ اٹھا لے تو وہ جائز نہیں ہے. اور قسمت کا حال معلوم کرنا، یعنی جوتشی سے اپنے مستقبل کا حال معلوم کرنا، چاہے تاروں سے ہو چاہے کسی بھی چیز سے ہو، وہ سب اسلام میں جائز نہیں ہے، کیونکہ کیا ہونے والا ہے کل یہ صرف اللہ تعالی جانتا ہے. اب یہاں وہ والی آیت ہے، اسی آیت میں الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا، کہ آج میں نے تمہارے دین کو تمہارے لیے مکمل کر دیا ہے اور اپنی نعمت تم پر تمام کر دی ہے، اور تمہارے لیے اسلام کو تمہارے دین کی حیثیت سے قبول کر لیا ہے، لہٰذا حلال و حرام کی جو قیود تم پر عائد کی گئی ہیں ان کی پابندی کرو. البتہ جو شخص بھوک سے مجبور ہو کر ان میں سے کوئی چیز کھا لے بغیر اس کے گناہ کی طرف اس کا میلان ہو تو بے شک اللہ تعالیٰ معاف کرنے والا اور رحم فرمانے والا ہے. جب یہ آیت نازل ہوئی تھی تو یہود نے اس آیت کو دیکھ کر حسرت اور یاس کا شکار ہوئے تھے اور ذکر کیا تھا، اور عمر رضی اللہ عنہ سے کہا تھا کہ اگر ہمارے یہاں پر یہ آیت نازل ہوتی تو ہم اس کو عید کا دن بنا لیتے تھے. تو عمر رضی اللہ عنہ نے کہا کہ ہمارے لیے بھی یہ عید کا دن ہی ہے، کیونکہ حج کے موقع پر یہ آیت نازل ہوئی تھی. اب یہاں پر اللہ تعالیٰ نے فرما دیا کہ ہم نے تمہارے لیے تمہارا دین کامل کر دیا، یعنی اب شریعت مکمل ہو چکی ہے، اس میں کوئی کمی بیشی نہیں ہے اور دین مکمل ہو گیا ہے، اور اللہ تعالیٰ نے جو نعمت تھی وہ ہم پر تمام کر دی، اور اللہ تعالیٰ نے ہم کو ہمارے لیے پسند کر لیا بحیثیت دین کے دین اسلام کو، لہٰذا اب ہمارے لیے کوئی اور دین تلاش کرنا، کوئی اور راستہ تلاش کرنا بالکل جائز نہیں ہے. اب جب دین کامل ہو گیا تب میں اور آپ اس میں کوئی نئی چیز ایجاد کرنے والے، ہم کو اس کی اجازت دی نہیں گئی کہ ہم نئی نئی چیزیں ایجاد کریں. نعوذ باللہ، جب اگر ہم ثواب کی حیثیت سے یا نیا قانون بناتے ہیں اور اس کو اسلام کا نام لے کر پیش کرتے ہیں تو اس کا مطلب ہم یہ کہتے ہیں کہ نعوذ باللہ ہم زیادہ عقل مند ہیں اور اللہ تعالیٰ نے دین کو مکمل نہیں کیا. تو اللہ تعالیٰ نے دین کو مکمل کر دیا، اب ہم اپنی طرف سے اس میں کوئی چیز انٹر نہیں کر سکتے یا ہم اس میں مداخلت نہیں کر سکتے کہ نہیں آج کے دور کے تقاضا یہ ہے کہ یہ بات مانی جائے، تو یہ نہیں ہو سکتا. دین مکمل ہو چکا اور اللہ تعالیٰ نے شریعت نازل فرما دی، اب ہم کو اسی پر عمل کرنا ہے. اور دین بہت آسان ہے، اللہ تعالیٰ خود فرما رہا ہے کہ کوئی تنگی نہیں رکھی تم پر، کوئی مشکل نہیں رکھی دین میں تم پر. اور رسول اکرم نے بھی فرمایا کہ الدین و یسرن، دین آسان ہے. اور ایک اور حدیث میں اللہ کے رسول نے فرمایا کہ بشرو ولا تنفرو یسرو ولا تعسرو، کہ خوشخبری دو نفرت نہ پھیلاؤ، آسانی پیدا کرو تنگی نہ پیدا کرو. تو دین بہت آسان ہے الحمدللہ، لہٰذا دین پر عمل کیا جائے. جو دین کو چھوڑ کر کوئی اور طریقہ اختیار کرے گا پھر وہ رسم و رواج میں الجھتا چلا جائے گا اور وہ اپنے دین کو اور مزید مشکل بنا لے گا، کیونکہ وہ خود ساختہ طریقے ہوں گے. لوگ پوچھتے ہیں کہ ان کے لیے کیا حلال کیا گیا ہے، کہو تمہارے لیے ساری پاک چیزیں حلال کر دی گئی ہیں، اور جن شکاری جانوروں کو تم نے سدھایا ہو، جن کو اللہ کے دیے ہوئے علم کی بنا پر تم شکار کی تعلیم دیا کرتے ہو، وہ جس جانور کو تمہارے لیے پکڑ رکھے اس کو بھی تم کھا سکتے ہو، البتہ اس پر اللہ کا نام لے لو اور اللہ کا قانون توڑنے سے ڈرو، اللہ کو حساب لیتے کچھ دیر نہیں لگتی. یہاں پر دراصل ایک طریقہ بتایا گیا ہے کہ अगर तुम ऐसे तुम्हारे पास यानी तुम्हारे पास कुत्ते हो जो सधाए में हो, जिनको ट्रेन किया गया हो, और वो कुत्ते उस शिकार में से कुछ ना खाते हों, बल्कि वो तुम्हारे लिए उस शिकार को पकड़ कर लाएं, और तुम बिस्मिल्ला कहकर उसको छोड़ो, तो जब वो कोई शिकार तुम्हारे लिए पकड़ लाए तो फिर वो तुम्हारे लिए जायज होगा, फिर तुम उसको जुबा करके खा लो। लेकिन अगर उस कुत्ते ने उसमें खुद अपना हिस्सा लगा लिया और उस जानवर में से कुछ हिस्सा खा लिया, तो फिर वो तुम्हारे लिए जायज और हलाल नहीं हो सकता। इसका जिक्र किया जा रहा है। आज तुम्हारे लिए सारी पाक चीजें हलाल कर दी गई हैं। अहले किताब का खाना तुम्हारे लिए हलाल है और तुम्हारा खाना उनके लिए, और महफूज औरतें भी तुम्हारे लिए हलाल हैं, ख्वाह वो अहले ईमान के ग्रोह में से हों या उन कौमों में से जिनको तुमसे पहले किताब दी गई थी, बशर्त ये कि तुम उनके मेहर अदा करके निकाह में उनके महाफिज बनो, न ही कि आजाद शहवतरानी करने लगो या चोरी छुपे आशनाइयां करो। और जो किसी ने ईमान की रविश पर चलने से इनकार किया तो उसका सारा कारनामा जिंदगी जाये हो जाएगा और वो आखिरत में नुकसान उठाने वालों में से होगा। तो आप देखेंगे कि अल्लाह ताला ने सारी पाकीज़ा चीजें हमारे लिए हलाल की हैं, यानी ज्यादातर चीजें हमारे लिए हलाल हैं, बस चंद चीजें हैं जो हराम है जिसका जिक्र कर दिया गया। लेकिन इंसान की नजर हमेशा उस पर जाती है और शैतान उसको इस तरह से बहकाता है कि अच्छा जरा चक्कर तो देख लो, जरा देखो तो सही वो चीजें जो हराम है उसमें क्या मजा है, और इस तरह से शैतान इंसान को बहकाता रहता है और फिर उनसे वो काम करवाता है जो अल्लाह ताला को नापसंद है। तो जो चीजें अल्लाह ताला ने हमारे लिए हराम करार दी हैं उसमें हमारे लिए भलाई है, लिहाजा उससे हमें बचना है, और जो पाकीज़ा और हलाल चीजें वो हमें इस्तेमाल करना है। ऐ लोगों जो ईमान लाए हो, जब तुम नमाज के लिए उठो तो चाहिए कि अपने मुंह और हाथ कोहनियों तक धो लो, सरों पर हाथ फेर लो यानी मसा कर लो, और पांव टखनों तक धो लिया करो। अगर जनाबत की हालत में हो तो नहा कर पाक हो जाओ। अगर बीमार हो या सफर की हालत में हो या तुम में से कोई शख्स रफे हाजत करके आए या तुमने औरतों को हाथ लगाया हो और पानी ना मिले तो पाक मिट्टी से काम लो, बस उस पर हाथ मार कर अपने मुंह और हाथों पर फेर लिया करो। अल्लाह ताला तुम पर जिंदगी को तंग नहीं करना चाहता, मगर वो चाहता है कि तुम्हें पाक करे और अपनी नेमत तुम पर तमाम कर दे, शायद कि तुम कुछ शुक्रगुजार बनो। ये भी हम देखते आ रहे हैं कुरान में कि जगह जगह यानी कहीं हलाल और हराम का जिक्र है, फिर कहीं पर तालीम और तरबियत का मामला किया गया है, फिर हमें कुछ फिक्की मसाइल बताए जा रहे हैं, और हम कोई भी बात अच्छी तरह समझ ही नहीं सकते जब तक कि हम रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अहादीस को ना देखें। यानी दीन हमारा बनता है दोनों चीजों को मिलकर, यानी कुरान और हदीस को मिलकर ही हमारी शरीयत मुकम्मल होती है और हमको सही तरीका पता चलता है। अगर हम कुरान और हदीस को दोनों को अलग कर देंगे तो हमें कोई बात समझ में नहीं आएगी। तो यहाँ पर गुस्ल का जिक्र है, वुजू का जिक्र है और तयम्मुम का जिक्र है। इससे पता चलता है कि हालत जनाबत में नमाज जायज नहीं है जब तक कि गुस्ल ना कर लिया जाए। इसी तरह से हालत जनाबत में आप मस्जिद में ठहर नहीं सकते, अगर मजबूरी है तो गुजर सकते हैं, और हालत जनाबत में तिलावत कुरान को भी उलमाए कराम मना करते हैं, लेकिन जिक्र अस्कार किए जा सकते हैं या सोने की दुआ वगैरह जो भी सोने के वक्त के अस्कार हैं जो रह गए थे वो पढ़े जा सकते हैं, लेकिन बेहतर है कि गुस्ल कर लिया जाए। फिर वजू का जिक्र है, हम सब जानते हैं कि बगैर वजू के नमाज नहीं होती। अत्तहूरु शत्रुल ईमान के सफाई आधा ईमान कहा गया है, यानी हमारे दीन इस्लाम में इतनी सफाई का ख्याल रखा गया है कि उसको ईमान से तशबीह दी गई है माशाल्लाह। तो पाक और साफ रहना एक मोमिन की निशानी होता है, या वो इस जिम्मेदारी को महसूस करते कि उसे सफाई का खास ख्याल रखना है। फिर यह भी बताया गया कि अगर वजू के लिए तुम्हें पानी मैसर न हो नमाज के लिए तो तुम तयम्मुम कर लिया करो, जैसे हम पीछे भी पढ़ चुके हैं। और वुजू में यहां हम देखते हैं कि जो वुजू का तरीका है इसमें चार चीजें यहां पर बताई गई हैं, जिसमें चेहरा धोना है, सर का मसा करना है, हाथों को धोना है कोहनियों से, और पैरों को धोना है। तो वुजू में पैर धोना फर्ज है, क्योंकि कुछ लोग कहते हैं कि वुजू में पैर धोना जरूरी नहीं, आप सिर्फ मसा कर लें, तो नहीं, मसा उस सूरत में होगा जब आपने वुजू करके सॉक्स पहने थे, तब आप नेक्स्ट टाइम वुजू करेंगे तो आप मसा कर सकते हैं, अदरवाइज तो आपको वुजू करने के लिए पैर धोना जरूरी है, तो पैर धोना मस्त है, और पूरे सर का मसा करना भी फर्ज है, क्योंकि यहां पर सर का मसा है। ये नहीं कहा कि अल्लाह ताला ने कि तुम एक चौथाई सर का मसा करो या आधे सर का मसा करो, तो जब यहां पर ऐसी कोई बात नहीं बताई गई, यानी तवेज की बात नहीं बताई गई, तो लिहाजा इसका मतलब है कि पूरे सर का मसा किया जाएगा। और तयम्मुम में भी आप एक बार मिट्टी पर हाथ मारेंगे और अपने हाथों पर फेर लेंगे और फिर दोनों हाथ चेहरे पर फेर लेंगे। तो जाहिरी तहारत पानी और मिट्टी से मुकम्मल होती है, और बातनी तहारत तौहीद और तबतुन नुसूस से होती है, यानी दोनों तरह की पाकिजगी का ख्याल रखने के लिए कहा गया है कि शिर्क और बुतों की गंदगी से बचो, यानी बातनी तहारत, اور توحید پر تم قائم رہو، ایک اللہ کو مانو اور توبہ کر کے اپنے گناہوں کو معاف کرواتے رہو، اور ظاہری طہارت یہ ہے کہ تم پانی اور مٹی سے اپنے آپ کو صاف کرو۔ تو وضو نہ ملنے پر، سوری وضو کے لیے پانی نہ ملنے پر تیمم کا طریقہ بتایا گیا، تیمم کی اجازت دی گئی ہے کہ پاک مٹی پر تم ہاتھ مار لو اور اپنے چہرے پر پھیر لو۔ آپ لوگ سبھی جانتے ہوں گے کہ جن لوگوں نے سیرت پڑھی ہوگی، عائشہ رضی اللہ عنہا کا ایک ہار تھا جو اس آیت کے نزول کا سبب بنا تھا ماشاءاللہ، کہ جب ایک سفر میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے عائشہ رضی اللہ عنہا کو ساتھ لیا، اور اللہ کے رسول کا یہ معاملہ تھا کہ جب بھی آپ سفر کے لیے نکلتے، چاہے وہ جہاد ہوتا یا کہیں اور جاتے، آپ قرآن اندازی کرتے تھے، آپ اپنی بیویوں کے نام اس میں لکھتے اور جو نام نکلتا قرآن، جس کے نام نکلتا اس کو سفر میں ساتھ لیتے تھے۔ تو عائشہ رضی اللہ عنہا کے نام کا قرآن نکلا اور عائشہ رضی اللہ عنہا آپ کے ساتھ ہو گئی، اور کہا جاتا ہے کہ انہوں نے ایک ہار پہن رکھا تھا جو ہو سکتا ہے بہت قیمتی ہو، اور بعض روایت کے مطابق لگتا ہے کہ انہوں نے وہ اپنی بہن سے مستعار لیا تھا ہار، یعنی ان سے لیا ان کا ہار اور وہ پہن کر گئیں۔ اور اس سے یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ خواتین کو جو ان کی نیچرل، یعنی جو ان کی فطری خواہشات ہوتی ہیں، اس سے روکا نہیں گیا۔ ہمارا دین اسلام زیورات پہننے سے یا کوئی ایسے میک اپ کرنے سے روکتا نہیں ہے جس میں اللہ تعالیٰ کی نافرمانی ہو، جس میں اللہ تعالیٰ کی نافرمانی ہوگی اسی چیزوں سے، وہی چیزوں سے روکتا ہے ہمارا دین۔ تو اب یہ رسول کی بیوی تھی، آپ دیکھیں سبحان اللہ، لیکن ان کو روکا نہیں گیا۔ رسول اکرم نے یہ نہیں کہا کہ ارے تم رسول کی بیوی ہو، تم زیورات پہن رہی ہو۔ ہمارے یہاں پر تو دینداروں کی طرف سے کانسیپٹ یہ پایا جاتا ہے کہ اگر کوئی دین کا کام کرے تو اس نے اپنے اوپر تمام زینت کو حرام کر لینا چاہیے۔ تو یہ رہبانیت ہے، عیسائیوں کا تو طریقہ ہو سکتا ہے یہ، یا صوفیوں کا طریقہ ہو سکتا ہے، لیکن مسلمانوں کا طریقہ نہیں ہو سکتا۔ تو بہرحال عائشہ رضی اللہ عنہا وہ حال لے کر گئیں۔ کہا جاتا ہے کہ ایک جگہ جب ان لوگوں نے پڑاؤ کیا واپسی کے لیے، تو اس جگہ پر پانی نہیں تھا۔ صحابہ نے آ کر رسول اکرم سے ریکویسٹ کی کہ یا رسول اللہ، یہاں پانی نہیں ہے، ہم فجر کی نماز کیسے پڑھیں گے اور رات ہو چکی ہے، کیوں نہ ہم یہاں سے کوچ کر جائیں اور ایسی جگہ جا کر پڑاؤ کریں جہاں پر پانی ملے، اور کیونکہ اتنا بڑا لشکر ہے تو پانی بہت زیادہ لگے گا وضو کے لیے۔ تو رسول اکرم نے کہا کہ ٹھیک ہے کوچ کیا جائے۔ لیکن جیسے ہی وہ کوچ کرنے کے لیے نکلے تو عائشہ رضی اللہ عنہا نے کہا کہ میرا ہار گم ہو گیا ہے اور ہار نہیں دکھائی دے رہا۔ رسول اکرم نے پورے لشکر کو روک دیا اور کہا کہ پہلے عائشہ کا ہار ڈھونڈو رضی اللہ عنہا کا۔ سبحان اللہ، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جو کہ اللہ کے رسول ہیں، وہ اپنی بیوی کے ہار کے لیے انہوں نے پورے صحابہ کو روک دیا۔ اور اس میں کوئی بری بات نہیں ہے آپ دیکھیں، لیکن اگر ہمارے یہاں پر کوئی ایسا کرے تو اس کو اتنا مایوس سمجھا جائے گا۔ تو ہمارا دین کتنا خوبصورت اور کتنا آسان ہے، اور جو نیچرل فطری چیزیں ہوتی ہیں لوگوں کی، اس کو روکا نہیں گیا، اس پر پابندی نہیں لگائی گئی۔ اب صحابہ کرام کہا جاتے، باہر کچھ لوگوں نے ابوبکر صدیق کو پکڑ لیا اور کہا کہ اے ابو بکر، تمہاری بیٹی کی وجہ سے ہمارے نماز رہ جائے گی اور ہم وضو کہاں سے کریں گے، اس طرح سے باتیں سنانے لگے۔ تو ابو بکر کو بہت غصہ آیا، وہ اندر غصے کی صورت میں خیمے میں تشریف لائے، اور جو دیکھا کہ رسول اکرم کو اس دوران نیند لگ چکی تھی، اور عائشہ رضی اللہ عنہ کہتی کہ وہ میری گود میں سر رکھے سو رہے تھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اور ابو بکر صدیق آیا اور وہ غصہ کرنے لگے کہ تم نے یہ کیا کام کر دیا، کیوں ہار گما دیا، جس کی وجہ سے پورے لشکر کو رکنا پڑا۔ اور ابو بکر صدیق کہتے ہیں کہ عائشہ رضی اللہ عنہ کہتی کہ مجھے والد نے جو کہنا چاہا اللہ نے ان سے جو بلوائے وہ کہتے رہے، یعنی باتیں سنائی، اور مجھے کچوکے بھی لگائے، یعنی اس طرح سے وہ ہوتا ہے نا کہ پہلو میں کچوکے لگائے۔ اور وہ کہتی کہ میں تکلیف کی وجہ سے آواز بھی نہیں نکال سکی، نہ ہل سکی، حرکت نہیں کر سکتی تھی، کیونکہ رسول اللہ میرے گود میں سر رکھے سو رہے تھے، تو میں ان کو تکلیف نہیں پہنچانا چاہتی تھی۔ اور ابو بکر صدیق یہ کہہ کے چلے گئے۔ اس کے بعد تھوڑی دیر کے بعد رسول اکرم کی آنکھ کھلی اور آپ پر وہی کیفیت طاری ہوئی جو وحی کے نزول کے وقت ہوتی ہے۔ پھر رسول اکرم نے یہ والی آیتیں پڑھ کر سنائی جو تیمم سے ریلیٹڈ تھیں، کہ اگر تم وضو کے لیے پانی نہ پاؤ تو پاک مٹی سے اس کا ارادہ، یعنی تیمم، یعنی اس کا قصد یا ارادہ کر لیا کرو۔ تیمم کے لفظی معنی ہوتے ہیں قصد کرنا یا ارادہ کرنا، تو تم اسی مٹی سے وضو کر لیا کرو۔ تو بہرحال یہ آیت جب پڑھ کر سنائی گئی تو اسید بن حضیر رضی اللہ عنہ، جو کہ ابو بکر صدیق انصاری میں سے تھے، تو انہوں نے ابو بکر صدیق سے کہا کہ اے ابو بکر صدیق کے گھر والوں، یہ تمہاری پہلی رحمت، یہ بلیسنگ نہیں ہے جو مسلمانوں کے لیے آئی ہے، یعنی تمہاری وجہ سے بہت ساری آیتیں نازل ہوئی قرآن میں ماشاءاللہ۔ اور پھر کہا جاتا ہے کہ جب سب نے تیمم کر کے نماز پڑھ لی اور جب کوچ کا حکم دیا گیا قافلے کو، تو عائشہ رضی اللہ عنہا کہتی کہ وہیں جو اونٹ میرا تھا، جس اونٹ پر میں سوار ہو کر آئی تھی، اسی اونٹ کے نیچے سے وہ ہار نکلا۔ سبحان اللہ، آپ سوچیں، لیکن اللہ تعالیٰ نے اس واقعے کو تیمم کا ذریعہ بنا دیا، تیمم کی آیتوں کا ذریعہ بنا دیا۔ اللہ تعالیٰ کو تو یہ آیتیں نازل کرنی ہی تھی، لیکن ماشاءاللہ یہ واقعہ اس کا ذریعہ بن گیا، اور اس سے ہم کو خواتین کی اہمیت کا پتہ چلتا ہے۔ اللہ کے رسول فرماتے تھے کہ میں تمہیں نازک آبگینوں کے بارے میں نصیحت کرتا ہوں، یہ ان کے ساتھ اچھائی سے پیش آنا۔ جب رسول اکرم کی وفات کا وقت قریب تھا تو اس وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہی نصیحت کرتے جاتے تھے کہ اپنی خواتین پر یعنی ان کا خیال، ان کے حقوق کا خیال رکھو، ان پر دست درازی نہ کرنا، اور یعنی آپ نے نازک آبگینے کہا خواتین کو اور تمہارے لونڈی غلام، یعنی آپ کو فکر انہی کمزور لوگوں کی تھی جن کو معاشرے میں دبایا جاتا ہے، اور آج ہم دیکھتے ہیں وہی زمانے جاہلیت واپس آ گئے کہ آج بھی اسی طرح سے دبایا جاتا ہے، جبکہ خواتین کی بہت اہمیت اور بہت ویلیو ہے، اور آپ دیکھیں نا ان کے بغیر تو زندگی ہو ہی نہیں سکتی، یعنی خواتین عورتوں کے بغیر کوئی زندگی ہے بھلا؟ کیوں ہمارے معاشرے میں لڑکوں کو زیادہ اہمیت دی جاتی ہے اور لڑکیوں کو کم؟ یہ بالکل صحیح نہیں ہے، یہ اسلامی تعلیمات نہیں ہیں۔ تو وجود زن سے تصویر کائنات میں رنگ، اسی کے ساز سے ہے زندگی کا سوز دروں۔ تو یہ آیت تیمم تھی۔ آگے دیکھیے، اللہ نے تم کو جو نعمت عطا کی ہے اس کا خیال رکھو، اور اس پختہ عہد و پیمان کو نہ بھولو جو تم نے، جو اس نے تم سے لیا ہے، یعنی تمہارا یہ قول کہ ہم نے سنا اور اطاعت قبول کی۔ اللہ سے ڈرو، اللہ دلوں کے راز تک جانتا ہے۔ اے لوگوں جو ایمان لائے ہو، اللہ کی خاطر راستے پر قائم رہنے والے اور انصاف کی گواہی دینے والے بنو۔ کسی گروہ کی دشمنی تم کو اتنا مشتعل نہ کر دے کہ انصاف سے پھر جاؤ، عدل کرو، یہ اللہ سے ڈرنے سے تقوی والوں سے مناسبت رکھتا ہے۔ اللہ سے ڈر کر کام کرتے رہو، جو کچھ تم کرتے ہو اللہ اس سے پوری طرح باخبر ہے۔ جو لوگ ایمان لائیں اور نیک عمل کریں، اللہ نے ان سے وعدہ کیا ہے کہ ان کی خطاؤں سے درگزر کیا جائے گا اور انہیں بڑا اجر ملے گا۔ رہے وہ لوگ جو کفر کریں اور اللہ کی آیت کو جھٹلائیں، تو وہ دوزخ میں جانے والے ہیں۔ تو بہرحال یعنی اللہ تعالیٰ فرما رہے کہ تم اللہ تعالیٰ کا ذکر کرتے رہو، اللہ کی یاد کرو، اور جو کچھ نعمتیں اللہ تعالیٰ نے دیا اس پر شکر ادا کرو تاکہ تم جہنم سے بچ سکو، اور اپنی خطاؤں سے اللہ تعالیٰ سے معافی مانگا کرو تاکہ اللہ تعالیٰ تمہاری خطاؤں کو درگزر کر دے۔ پھر کسی قوم کی دشمنی تمہیں عدل اور انصاف سے نہ پھیر دے، یعنی کسی سے لڑائی جھگڑا ہو تو تم اس میں عدل اور انصاف سے نہ پھیر جاؤ بلکہ عدل سے کام لو۔ دشمنی میں تم اتنے حد سے آگے نہ بڑھ جاؤ کہ بعد میں کبھی تمہیں اس سے دوستی کرنا پڑے تو تمہیں شرمندگی ہو، تو لہٰذا عدل سے کام لو۔ اب سوچے کہ لڑائی کے معاملے تک میں ہمیں ایسے احکامات دیے جا رہے ہیں، اتنی اچھی تعلیمات دی جا رہی ہیں، تو آپ سوچے کہ ہمارا دین کتنا بہترین اور کتنا خوبصورت ہے ماشاء اللہ۔ اے لوگوں جو ایمان لائے ہو، اللہ کے اس احسان کو یاد کرو جو اس نے ابھی حال ہی میں تم پر کیا ہے، جبکہ گروہ نے تم پر دست درازی کا ارادہ کر لیا تھا، مگر اللہ نے ان کے ہاتھ تم پر اٹھنے سے روک دیے۔ اللہ سے ڈر کر کام کرتے رہو، ایمان رکھنے والوں کو اللہ ہی پر بھروسہ کرنا چاہیے، یعنی جتنا ایمان ہوگا اتنا ہی اللہ تعالیٰ پر بھروسہ زیادہ ہوگا، اتنا توکل زیادہ ہوگا۔ اللہ نے بنی اسرائیل سے پختہ عہد لیا تھا اور ان میں 12 رقیب مقرر کیے تھے، اور ان سے کہا تھا کہ میں تمہارے ساتھ ہوں اگر تم نے نماز قائم رکھی اور زکات دی اور میرے رسولوں کو مانا اور ان کی مدد کی اور اپنے رب کو اچھا قرض دیتے رہے، تو یقین رکھو کہ میں تمہاری برائیاں تم سے زائل کر دوں گا، یعنی دور کر دوں گا، اور تم کو ایسے باغوں میں داخل کروں گا جن کے نیچے نہریں بہتی ہوں گی، مگر اس کے بعد جس نے تم میں سے کفر کی روش اختیار کی تو در حقیقت اس نے سوا السبیل گم کر دی۔ پھر یہ ان کا اپنے عہد کو توڑ ڈالنا تھا جس کی وجہ سے ہم نے ان کو اپنی رحمت سے دور پھینک دیا اور ان کے دل سخت کر دیے۔ اب اس سے پتہ چل رہا ہے، اس آیت سے پتہ چل رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ بنی اسرائیل پر بھی کتنا مہربان تھا، اور یہاں یہی بات کہی جا رہی ہے کہ اعتدال سے کام لیتے رہو، افراد اور تفریق سے پاک راستہ چنو، اور وہ سارے کام کرو جو اللہ تعالیٰ نے تمہارے لیے مقرر کیے ہیں، نماز قائم کرنا، زکات دینا، یہ ایسے کام ہیں جو اللہ تعالیٰ کو بہت محبوب ہیں۔ اب دیکھیں اس کی وجہ سے اللہ تعالیٰ کیا فرما رہا ہے کہ اگر تم نماز قائم کرو گے، زکات دو گے، میرے رسول کی مدد کرو گے اور اللہ تعالیٰ کو اچھا قرض دو گے، نہیں اللہ کے تعالیٰ کی راہ میں صدقہ دینا، نفل صدقہ، تو اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ میں لَأُكَفِّرَنَّ عَنْكُمْ سَيِّئَاتِكُمْ، میں دور کر دوں گا تم سے تمہاری برائیاں، یعنی یہ نیک کام کرنے کی وجہ سے برائیاں خود بخود دور ہوتی چلی جاتی ہیں، اپنے ہمارے اعمال نامے سے ڈیلیٹ ہو جاتی ہیں ماشاء اللہ۔ وَلَأُدْخِلَنَّكُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي، بلکہ میں تم کو داخل کروں گا ایسی جگہ جہاں نہریں بہتی ہوں گی۔ تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ نماز، روزہ، زکات، رسول کی مدد اور صدقہ، یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے اس پر مغفرت کا وعدہ ہے، یعنی جو بھی یہ کام کرے گا اللہ تعالیٰ اس کی ضرور مغفرت فرمائے گا، اللہ تعالیٰ ضرور اس کو معاف کرے گا اور اس کو عزت والی جگہ داخل کرے گا۔ اور انہوں نے جو سواء السبیل تھی وہ گم کر دی، تو سواء السبیل کیا ہے؟ یہ سیدھا راستہ ہے، صراط مستقیم ہے، یہ وہ راستہ ہے جو انبیاء کا راستہ ہے، یہ وہ راستہ ہے جو کتابوں میں بتایا جاتا ہے اور انبیاء اس کی تصدیق کرتے ہیں، اس کے اوپر عمل کر کے دکھاتے ہیں۔ جیسے کہ ہم روزانہ دعا کرتے ہیں نماز میں کہ اہدنا الصراط المستقیم، کہ اللہ تعالیٰ ہمیں سیدھا راستہ دکھا۔ تو آپ نے دیکھا ہوگا کہ ایک دفعہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک لائن ڈرا کی نیچے زمین پر مٹی میں، اور ادھر ادھر آپ نے بہت ساری راستے لائنیں بنائی اور کہا کہ ہر جگہ شیطان گھات لگائے ہوئے ہے اور وہ اچک لینا چاہتا ہے بندے کو، جبکہ جو سیدھی راہ ہے، جو سیدھا راستہ ہے، یہ سیدھا صراط مستقیم ہے اور یہ سیدھا جنت تک پہنچاتا ہے، یہ فلاح اور سعادت کا راستہ ہے، یہ نیک لوگوں کا راستہ ہے۔ تو یہی سواد سبیل ہے، یعنی سیدھا راستہ صراط مستقیم۔ اور انسان کوشش کرتا رہتا ہے، تمنائیں اور آرزوئیں کرتا رہتا ہے، لیکن اس کی موت اسے پھر فوراً آ لیتی ہے۔ تو اگر اس نے سیدھے راستے پر چل کر زندگی گزاری تھی تو وہ جنت میں جائے گا، اگر اس نے راستہ گم کر دیا تھا تو پھر اس کا ٹھکانہ جہنم ہوگا۔ اب ان کے دل سخت کیوں ہوئے تھے اور سخت ہونے کے بعد انہوں نے مزید اور کیا جرم کیا، وہ یہاں بتایا جا رہا ہے۔ اب ان کا حال یہ ہے کہ الفاظ کا الٹ پھیر کر کے بات کو کہیں سے کہیں لے جاتے ہیں، جو تعلیم انہیں دی گئی تھی اس کا بڑا حصہ بھول چکے ہیں، یعنی کتاب کا، اور آئے دن تمہیں ان کی کسی نہ کسی خیانت کا پتہ چلتا رہتا ہے۔ ان میں سے بہت کم لوگ اس عیب سے بچے ہوئے ہیں، پس جب یہ اس حال کو پہنچ چکے ہیں تو جو شرارتیں بھی یہ کریں وہ ان سے عین متوقع ہیں۔ لہٰذا انہیں معاف کرو اور ان کی حرکات سے چشم پوشی کرتے رہو، اللہ ان لوگوں کو پسند کرتا ہے جو احسان کی روش رکھتے ہیں۔ اب ان کا اور سب سے بڑا جرم کیا تھا کہ یحرفون الکلیم عن مواضعہ، کہ اللہ تعالی کی کتاب کی دوراز تاویلیں کرنا، اللہ تعالی کی کتاب میں منمانی باتیں کرنا، اللہ تعالی کی کتاب کو لے کر اس سے اپنے مطلب کی بات کرنا۔ تو ان کے علماء دراصل ایسا کرتے تھے کہ جو معاشرے کے لوگوں کی اس وقت سوچ تھی، جو پسند تھی، اس کے مطابق فتوی دینا، کتاب کو ان کی مرضی کے مطابق چینج کرتے چلے جانا، اور یہ بہت ہی دراصل اللہ تعالی کی کتاب میں دست درازی ہے، اور یہ بہت بڑا کام ہے، جسارت ہے یہ بہت بڑی۔ اللہ تعالیٰ کی کتاب میں تبدیلی نہیں کی جا سکتی، اللہ تعالیٰ کی کتاب کو چینج نہیں کیا جا سکتا، اس کی اپنی مرضی کے مطابق تاویل نہیں پیش کی جا سکتی، یعنی کتاب کو آپ کو اپنے آپ کو کتاب کے مطابق ڈھالنا ہے، کتاب کو نہیں چینج کرنا ہے۔ تو ہم کو کتاب کے مطابق، یعنی قرآن کے مطابق ہم کو اپنے آپ کو ڈھالنا پڑے گا، نہ کہ اپنی مرضی کے مطابق ہم کو قرآن کو چینج کرنا پڑے گا۔ تو یہ بہت بڑی جسارت ہوگی۔ تو اہل کتاب نے دراصل یہ کیا تھا کہ اپنی کتاب میں تحریف کر دی تھی اور اپنی من مانی تاویلیں کرتے رہتے تھے اور لوگوں کو ان کی مرضی کے مطابق فتوی دیتے تھے جو لوگ چاہتے تھے۔ تو یہ ایک بہت بڑی جسارت تھی جس کا یہاں ذکر کیا گیا ہے۔ اللہ تعالی ہم کو توفیق دے کہ ہم قرآن کو ایز اٹ از لینے والے بنے۔ ہم یہ کیوں کر رہے ہیں دور قرآن؟ ہم کیوں قرآن کو سمجھ کر پڑھ رہے ہیں؟ کیوں قرآن کا ترجمہ آپ کے سامنے پیش کیا جا رہا ہے تاکہ آپ خود ڈائریکٹ سمجھ سکیں کہ اللہ تعالی نے کتاب میں کیا کیا باتیں نازل کی ہیں؟ دیکھیے، بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ ہم جب جانتے نہیں ہیں تو پھر ہم ایسے لوگوں کے پاس جاتے ہیں جو ہم کو صحیح تعلیم نہیں دیتے، جو بہکاتے رہتے ہیں، جو اللہ تعالی کی کتاب کی من مانی تاویل کرتے ہیں۔ تو ہم کو ایسے لوگوں سے بچنا ہے اور کتاب کی تعلیم ہمیں خود حاصل کرنا ہے۔ تو ان کے دل مزید سخت ہو گئے کیونکہ انہوں نے کتاب کی تعلیمات کو بھلا دیا تھا اور اس میں تحریف کرتے تھے۔ اس طرح ہم نے ان لوگوں سے بھی پختہ عہد لیا تھا جنہوں نے کہا تھا کہ ہم نصارہ ہیں، مگر ان کو بھی جو سبق یاد کرایا گیا تھا اس کا ایک بڑا حصہ انہوں نے فراموش کر دیا۔ آخر کار ہم نے ان کے درمیان قیامت تک کے لیے دشمنی اور آپس کے بغض و عناد کا بیج بو دیا، اور ضرور ایک وقت آئے گا جب اللہ انہیں بتائے گا کہ وہ دنیا میں کیا کرتے آئے ہیں۔ تو جو بھی اللہ تعالی کی آیت پر عمل کرے گا یا رضامندی کی پیروی کرے گا تو اس کے لیے پھر کامیابی ہے اور وہ سلامتی کے راستے پر چلتا چلا جاتا ہے، اور یہ وہ راستہ ہے جو اسے عذاب سے بچا کر سلامتی کے گھر پہنچا دیتا ہے۔ اور ظلم دراصل اندھیرا ہے۔ زمانے جاہلیت کو ظلم سے تعبیر کیا گیا ہے، یا کفر اور شرک کے اندھیروں کو ظلم کہا گیا ہے، اور اسلام الحمدللہ ایک روشنی لے کر آیا ہے۔ لہٰذا جو بھی اسلام قبول کرے گا تو اس کے لیے ایک صاف اور سیدھی راہ ہو جائے گی سامنے اس کے، اور اس کے علاوہ جتنے راستے ہوں گے وہ ظلمات ہیں یا اندھیرا ہے۔ اے اہل کتاب، ہمارا رسول تمہارے پاس آ گیا ہے جو کتاب الہی کی بہت سی ان باتوں کو تمہارے سامنے کھول رہا ہے جن پر تم نے پردہ ڈالا تھا، اور بہت سی باتوں سے درگزر بھی کر جاتا ہے۔ تمہارے پاس اللہ کی طرف سے روشنی آ گئی ہے اور ایک ایسی کتاب جو حق ہے، جس کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ ان لوگوں کو جو اس کی رضا کے طالب ہیں سلامتی کے طریقے بتاتا ہے، اور اپنے اذن سے ان کو اندھیروں سے نکال کر اجالے کی طرف لاتا ہے اور راہ راست دکھا کر رہنمائی کرتا ہے۔ تو صراط مستقیم کیا ہے؟ یہ وہی راستہ ہے جو قرآن پر چل کر جس پر ہم پہنچ سکتے ہیں جنت کی طرف۔ اور اس کو ظلمات سے، اندھیروں کو ظلمات سے تعبیر کیا گیا کیونکہ ظلمات جمع ہیں بہت سارے راستے ہیں، جو ٹیڑھے راستے ہیں یا گمراہ کرنے والے راستے ہیں، اور نور صرف ایک راستہ ہے۔ تو یہاں پر قد جاءکم من اللہ نور و کتاب مبین، تو قرآن کو بھی نور کہا گیا ہے، اور یا پھر رسول اللہ کو نور کہا گیا ہے اور کتاب بھی واضح ہے۔ تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جو روشنی لے کر آئے تھے، جو تعلیمات لے کر آئے تھے، اس کو نور کہا گیا. نعوذ باللہ، یہ نہیں کہ خود رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نور ہے، بلکہ یہاں پر آپ کی جو تعلیمات تھیں وہ روشنی والی تعلیمات تھیں، کیونکہ اسلام سے پہلے جو طریقہ تھا اس کو جاہلیت کا طریقہ کہا گیا، اس کو ظلمات کہا گیا یعنی اندھیرا، اور جو اسلام آیا تو اس کو نور کہا گیا. اور یہی جو بھی اس راستے کی پیروی کرے گا یعنی سبل السلام، تو اللہ تعالیٰ اس کو ان اندھیروں سے نکال لائے گا اور روشنی کی طرف لے جائے گا اور اسی کو ہدایت دے گا. تو اگر ہم چاہتے ہیں کہ ظلم اور جہالت کے اور کفر اور بدعت کے اندھیروں سے بچیں، تو پھر اس کے لیے ہم کو قرآن کی تعلیمات پر عمل کرنا پڑے گا. تو نور سے مراد ایمان، سنت، اطاعت، علم اور ذکر الہی ہے، اور ظلم سے مراد دراصل جہالت اور کفر اور شرک ہے. تو ہمیں چاہیے کہ ہم، جب اللہ تعالیٰ نے ہم کو ایمان کی دولت سے نوازا ہے، تو ہم کو سنت کی اطاعت کرنی پڑے گی، رسول اکرم کی اطاعت کرنی پڑے گی، صحیح علم حاصل کرنا پڑے گا، اور اللہ تعالیٰ کے ذکر سے اپنی زبان کو تر رکھنا پڑے گا. قرآن کو نور سے تشبیہ دی گئی ہے، اس کتاب میں تمام احکام افعال بتا دیے گئے ہیں. رہنمائی کے لیے قرآن پر علم عمل کرنا ضروری ہے، تو لہٰذا ہمیں چاہیے کہ ہم قرآن سے ہی ہدایت لیں اور رسول اکرم کی تعلیمات کو اپنی زندگی میں شامل کریں، تاکہ ہم ہدایت پر چل سکیں اور یہ سیدھا راستہ تلاش کر سکیں. یقیناً کفر کیا ان لوگوں نے جنہوں نے کہا کہ مسیح ابن مریم ہی خدا ہے. اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، ان سے کہو کہ اگر مسیح ابن مریم کو اور اس کی ماں کو اللہ تعالیٰ اور تمام زمین والوں کو ہلاک کر دینا چاہے تو کس کی مجال ہے کہ اس کو اس ارادے سے باز رکھ سکے؟ اللہ تو زمین اور آسمانوں کا اور ان سب چیزوں کا مالک ہے جو آسمان اور زمین کے درمیان پائی جاتی ہیں. جو کچھ اللہ چاہتا ہے پیدا کرتا ہے، اور اس کی قدرت ہر چیز پر حاوی ہے. یہود و نصارہ کہتے کہ ہم اللہ کے بیٹے اور اس کے چہیتے ہیں. ان سے پوچھو، پھر وہ تمہارے گناہوں پر تمہیں سزا کیوں دیتا ہے؟ در حقیقت تم بھی ویسے ہی انسان ہو جیسے اور انسان اللہ نے پیدا کیے ہیں. وہ جسے چاہتا ہے معاف کرتا ہے، اور جسے چاہتا ہے سزا دیتا ہے. زمین اور آسمان اور اس کی ساری موجودات اس کی ملک ہیں، اور اسی کی طرف سب کو جانا ہے. اب آپ بتائیے، یہ آیت پڑھ کر کوئی مسلمان یہ دعویٰ کر سکتا ہے کہ ہم تو بخشے بخشائے ہیں، ہم تو امت محمدیہ ہیں، ہمیں جہنم کی آگ نہیں چھوئے گی، اللہ تعالیٰ غفور الرحیم ہے، ہمیں ضرور جنت میں ڈال دے گا؟ جب یہود و نصارہ، جبکہ وہ انبیاء کی اولاد میں سے تھے، تو ان کو نہیں بخشا گیا. اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ تم نے کوئی اللہ سے وعدہ لے رکھا ہے کہ تم کو چھوڑ دیا جائے گا؟ سزا تو مل کر رہے گی اگر تم نے برے کام کیے ہیں. پھر بھی اللہ تعالیٰ جس کو چاہے بخش دے اور جس کو چاہے سزا دے، یہ اللہ تعالیٰ کا فیصلہ ہے. اور عیسیٰ علیہ السلام کو ابن مریم کہا گیا کیونکہ آپ ایک معجزے کے تحت پیدا ہوئے تھے بغیر باپ کے. مریم علیہ السلام کی نہ کسی سے شادی ہوئی تھی، نہ کسی سے کوئی تعلق تھا، تو لہٰذا اسی لیے عیسیٰ ابن مریم پورے قرآن میں آپ کو یہی نام ملے گا کہ ان کو ان کی والدہ کے نام سے موسوم کیا گیا. اے اہل کتاب، ہمارا یہ رسول ایسے وقت تمہارے پاس آیا ہے اور دین کی واضح تعلیم تمہیں دے رہا ہے جبکہ رسولوں کی آمد کا سلسلہ ایک مدت سے بند تھا، تاکہ تم یہ نہ کہہ سکو کہ ہمارے پاس کوئی بشارت دینے والا اور ڈرانے والا نہیں آیا. سو دیکھو، اب وہ بشارت دینے والا اور ڈرانے والا آ گیا ہے. اللہ ہر چیز پر قادر ہے. یہاں پر فطرت من الرسول کہا گیا ہے. فطرہ کہتے ہیں وقفے کو، یا بیچ میں گیپ کو کہتے ہیں. تو فطرت الوحی کا لفظ آپ لوگوں نے سنا ہوگا کہ وحی پہلی بار آئی تھی، اس کے بعد وحی کا سلسلہ رک گیا تھا کچھ 4 مہینے یا 3 مہینے یا 2 مہینے، اور اس کے بعد پھر دوسری وحی نازل ہوئی تھی، تو رسول اکرم کو انتظار تھا اس کا. تو فطرت الوحی مطلب وحی کا رکنے والا عرصہ یا وقفہ، اور فطرت من الرسل یعنی وہ عرصہ جبکہ انبیاء کا سلسلہ موقوف ہو چکا تھا، یعنی بیچ میں بہت بڑا گیپ آ چکا تھا. تو عیسیٰ علیہ السلام جب آئے، تقریباً ان کے عیسیٰ علیہ السلام کے اوپر اٹھائے جانے کے 600 سال کے بعد رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو مبعوث کیا گیا. یعنی 530 کا ہم کو ملتا ہے عرصہ، 540 یا 530 سال یا 553 سال کے، جس میں کوئی رسول نہیں آیا. اور رسول اکرم پیدا ہو چکے تھے لیکن ان کو 40 سال میں نبوت ملی، تو اس لیے پھر 600 سال وہ بن جاتے ہیں. تو 600 سال کے بعد، یعنی 600 سال تک کوئی رسول نہیں آیا. 600 سال کے بعد اللہ تعالیٰ نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم یعنی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو مبعوث کیا، تو اس کو فطرت من الرسل کہتے ہیں، فطرت من الرسل. یاد کرو جب موسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم سے کہا تھا کہ اے میری قوم کے لوگوں، اللہ کی اس نعمت کا خیال کرو جو اس نے تمہیں عطا کی تھی. اس نے تمہیں نبی پیدا کیے، تم کو فرمان روا بنایا، اور تم کو وہ کچھ دیا جو دنیا میں کسی کو نہ دیا تھا. اے برادران قوم، اس مقدس سرزمین میں داخل ہو جاؤ جو اللہ نے تمہارے لیے لکھ دی ہے. پیچھے نہ ہٹو ورنہ ناکام و نامراد پلٹو گے. انہوں نے جواب دیا، اے موسیٰ، وہاں تو بڑے زبردست لوگ رہتے ہیں، وہاں ہم ہرگز نہ جائیں گے جب تک وہ وہاں سے نکل نہ جائیں. ہاں، اگر وہ نکل گئے تو ہم داخل ہونے کے لیے تیار ہیں. ان ڈرنے والوں میں 2 شخص ایسے بھی تھے جن کو اللہ نے اپنی نعمت سے نوازا تھا. انہوں نے کہا، ان جباروں کے مقابلے میں دروازے کے اندر گھس جاؤ، جب تم اندر پہنچ جاؤ گے تو تم ہی غالب رہو گے، اللہ پر بھروسہ رکھو اگر تم مومن ہو۔ لیکن انہوں نے پھر یہی کہا کہ اے موسیٰ، ہم تو وہاں کبھی نہ جائیں گے جب تک وہ وہاں موجود ہیں، بس تم اور تمہارا رب دونوں جاؤ اور لڑو، ہم یہاں بیٹھے ہیں۔ اس پر موسیٰ نے کہا، اے میرے رب، میرے اختیار میں کوئی نہیں مگر یا میری اپنی ذات یا میرا بھائی، بس تو ہمیں ان نافرمان لوگوں سے الگ کر دے۔ اللہ نے جواب دیا، اچھا تو وہ ملک 40 سال تک ان پر حرام ہے، یہ زمین میں مارے مارے پھریں گے، ان نافرمانوں کی حالت پر ہرگز ترس نہ کھاؤ۔ ہم سب جانتے ہیں کہ اصل میں جب یوسف علیہ السلام مصر میں تھے تو وہاں پر بنی اسرائیل ہی کی بادشاہت تھی، اور بنی اسرائیل ہی وہاں پر بہت سالوں تک، کہا جاتے 500 سال تک یا کئی بلکہ اس سے بھی زیادہ عرصے تک وہ لوگ وہاں پر بادشاہت کرتے رہے، یہ ملک ان کے ہاتھ میں رہا۔ لیکن جب ان کے اندر خرابیاں آتی گئیں تو پھر یہ الٹا غلام بنا لیے گئے۔ اس کے بعد پھر موسیٰ علیہ السلام کے ذریعے سے ان کی جو زمینیں تھیں پرانی، یا جو بیت المقدس تھا یا ارض فلسطین تھا، جس کو بابرکت زمین بھی کہا گیا ہے۔ اور کیوں اس کو بابرکت زمین کہا گیا؟ ارض مقدس یعنی پاک زمین، پاکیزہ زمین، کیونکہ مفسرین کہتے کہ انبیاء کا مدفن اور مرکز رہا ہے، یعنی یہاں پر انبیاء، کثرت سے انبیاء دفن ہوئے اس سرزمین پر، اور یہیں انبیاء کا مسکن بھی تھا، یعنی وہ رہتے تھے یہاں پر، تو بہت سارے انبیاء یہاں آئے اور یہاں پر دفن ہوئے، تو اس لیے اس کو ارض مقدس کہا جاتا ہے۔ تو اب بنی اسرائیل سے جب کہا گیا، جب ان کو فرعون سے نجات ملی، اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے کہا کہ ٹھیک ہے اب جہاد کے لیے چلو، اور جو تمہاری زمینیں تھیں ان کو واپس لے لو، تم اپنی زمینوں کو، اور جو لوگ وہاں پر آباد ہیں، جو لوگوں نے قبضہ کر رکھا ہے تمہاری زمینوں پر اور تمہارے گھر بار پر، وہ واپس لے لو ان سے جہاد کر کے۔ تو انہوں نے کہا کہ ہم تو نہیں جائیں گے، وہاں تو بہت ہی جبار قسم کے لوگ رہتے ہیں اور بہت ہی زبردست لوگ رہتے ہیں، اے موسیٰ تو اور تیرا رب جا اور ہم یہیں بیٹھے رہیں گے۔ نعوذ باللہ، آپ دیکھیں کیسا جملہ تھا یہ۔ اور جب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جنگ بدر کے موقع پر، جب آپ پوچھتے رہے کہ کیا ارادہ ہے، پہلے ابو بکر اٹھے اور کہا کہ یا رسول اللہ بسم اللہ کیجیے، ہم آپ کے ساتھ ہیں۔ پھر عمر اٹھے، انہوں نے جواب دیا، اس کے بعد رسول اکرم پوچھتے رہے، تو پھر بعد میں انصار میں سے سعد بن معاذ رضی اللہ عنہ اٹھے اور کہا کہ یا رسول اللہ، کیا آپ کا ارادہ ہم انصار کی طرف ہے؟ تو اے رسول اللہ، اگر آپ بر کے غمات تک جائیں گے اور آپ سمندر تک چلنے کے لیے کہیں گے تو ہم سمندر میں بھی کود پڑیں گے، یہاں تک کہ ہماری ایک آنکھ باقی رہے، ہماری آنکھوں کے ڈھیلے نکل جائیں جہاد کرتے کرتے، لیکن ہم آپ کے ساتھ آخر حد تک چلیں گے۔ سبحان اللہ، یہ جواب سننا تھا کہ رسول اکرم کا چہرہ خوشی سے کھل اٹھا، کہا جاتا ہے کہ آپ کے چہرے کا رنگ متغیر ہو گیا، یعنی سرخ ہو گیا آپ کا چہرہ خوشی سے۔ اور پھر آپ نے اس وقت پھر کوچ کا حکم دے کے ٹھیک ہے اب نکلو جنگ کے لیے۔ یہ تھے صحابہ، کہ جب بھی رسول اکرم کسی بات کا حکم دیتے، سمعنا واطعنا، جب بھی کوئی آواز دیتے کسی کام کے لیے، لبیک کہتے تھے صحابہ کرام ماشاءاللہ۔ یہ تھے صحابہ کرام، انصار اور مہاجرین ماشاءاللہ، جن کی تعریف اللہ تعالی نے خود کی ہے قرآن میں۔ اور آپ دیکھیں موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ ہی کیسے تھے، کہ کہا کہ فذهب انت وربک فقاتلا انا ہاہنا قائدون، کہ تو اور تیرا رب جا، ہم تو یہاں بیٹھے ہوئے ہیں۔ تو موسیٰ علیہ السلام، آپ دیکھیں کیسے، یعنی ان کی جو یہاں پر بات بتائی گئی کہ اے اللہ تعالیٰ، مجھے کچھ اختیار نہیں کسی پر، اے اللہ تعالیٰ بس میں اپنی ذات پر اختیار رکھتا ہوں یا میرے بھائی پر، ان لوگوں کو میں زبردستی نہیں کر سکتا، یعنی بہت ہی ہٹ دھرم قوم تھی۔ تو اللہ تعالیٰ نے پھر کہا کہ ٹھیک ہے، اب 40 سال تک وہ زمین ان کے لیے تنگ کر دی گئی، وہ بھٹکتے رہیں گے وادیوں میں، یہاں تک کہ ایک نسل ختم ہو گئی کہا جاتا ہے اور دوسری نسل پیدا ہوئی، یعنی وہ انہیں وادیوں میں بھٹکتے رہے لیکن وہ جنگ نہ کر سکے، یہاں تک کہ جو پرانے لوگ تھے وہ سب بوڑھے ہو گئے، اور نئی جنریشن تھی جن کو اب پہاڑوں میں رہنے کی عادت ہو گئی تھی، جو جفاکش تھے، جو بہت محنت کرنے والے تھے، جو جدوجہد کرنے والے تھے، کیونکہ یہ غلام قوم تھی، یہ پہلے سے کہیں اور فرعون کے ساتھ رہتے رہتے ان کو دراصل ایک عادت سی ہو گئی تھی کہ ٹھیک ہے فرعون نے ان کو بندی تو بنا لیا تھا، غلام بنا لیا تھا، لیکن یہ خود سے کوئی کام نہیں کرنا چاہتے تھے۔ تو اللہ تعالیٰ نے نئی نسل کو پیدا کیا، نئی نسل پروان چڑھی، وہ بہت محنت اور جدوجہد کرنے والی تھی، پھر ان لوگوں نے اپنی زمینوں کو حاصل کیا ماشاء اللہ۔ اب یہاں سے دوسرا واقعہ شروع ہو رہا ہے ابن آدم کا۔ اور ذرا انہیں آدم علیہ السلام کے دو بیٹوں کا قصہ بھی بے کم و کاس سنا دو، جب ان دونوں نے قربانی کی تو ان میں سے ایک کی قربانی قبول کی گئی اور دوسرے کی نہ کی گئی، اس نے کہا میں تجھے مار ڈالوں گا، اس نے جواب دیا اللہ تو متقیوں ہی کی نظریں قبول فرماتا ہے، اگر تو مجھے قتل کرنے کے لیے اپنے ہاتھ بڑھائے گا تو میں تجھے قتل کرنے کے لیے ہاتھ نہ اٹھاؤں گا، میں اللہ رب العالمین سے ڈرتا ہوں، میں چاہتا ہوں کہ میرا اور اپنا گناہ تو ہی سمیٹ لے اور دوزخی بن کر رہے، ظالموں کے ظلم کا یہی بدلہ ہے۔ ٹھیک، آخر کار اس کے نفس نے اپنے بھائی کا قتل اس کے لیے آسان کر دیا اور وہ اسے مار کر آخر کار اس کے نفس نے اپنے بھائی کا قتل اس کے لیے آسان کر دیا اور اسے مار کر ان لوگوں میں شامل ہو گیا جو نقصان اٹھانے والے ہیں. پھر اللہ نے ایک کوا بھیجا جو زمین کھودنے لگا تاکہ اسے بتائے کہ اپنے بھائی کی لاش کیسے چھپائے. یہ دیکھ کر وہ بولا، افسوس مجھ پر، میں اس کوے جیسا بھی نہ ہو سکا کہ اپنے بھائی کی لاش چھپانے کی تدبیر نکال دیتا. اس کے بعد وہ اپنے کیے پر بہت پچھتایا. گناہ کا انجام یہی ہوتا ہے، گناہ کے بعد سوائے پچھتاوا اور ندامت کے کچھ نہیں ہوتا. لیکن اب کیا کریں، جب چڑیا چگ گئی کھیت، اب پچھتاوے کیا ہو تو جب چڑیا چگ گئی کھیت. تو اس لیے پہلے ہی سوچنا چاہیے، کوئی بھی کام سوچ سمجھ کر کرنا چاہیے. یہاں پر آدم علیہ السلام کے دو بیٹوں کا قصہ ہے، حابیل اور قابیل کا. ہم سب جانتے ہیں بہت مشہور قصہ ہے. حابیل اور قابیل، ان کی کوئی قربانی قبول نہیں ہوتی. وہ کیا قربانی تھی وہ ہم نہیں جانتے، کیونکہ اس کی حدیث میں ہم کو کوئی صراحت نہیں ملتی، لہٰذا ہم خود ساختہ طریقوں سے کچھ کا کچھ بتاتے نہ رہے لوگوں کو. تو وہ کیا چیز تھی جو قربانی کے لیے پیش کی گئی تھی، واللہ عالم. لیکن دونوں میں سے ایک کی قربانی قبول ہوئی اور ایک کی نہیں ہوئی. اب وہ قربانی، اب جو دوسرا بھائی تھا جو قابل تھا، اس کی قربانی قبول نہیں ہوئی، تو اس نے پہلے سوچنا چاہیے تھا کہ مجھ سے کیا غلطی ہوئی، کہ کیا کمی بیشی تھی میرے اخلاص میں کہ جس کی بنا پر میری قربانی قبول نہیں ہوئی. تو وہ یہ سوچنے کی بجائے وہ الٹا اپنے بھائی سے حسد میں مبتلا ہو گیا کہ اس کی کیوں قبول ہو گئی اور میری کیوں نہ قبول ہوئی. اپنے جو کام میں اس کے نقص تھا، جو کمی تھی، اس کو تو اس نے تلاش نہیں کیا، دوسروں کو بلیم کرنے لگا. اور یہی ہوتا ہے شیطانی رویہ. یعنی شیطان انسانوں کو اسی طرح بہکاتا ہے کہ وہ اپنی غلطیوں پر نظر ڈالنے والے نہیں بنتے، بلکہ دوسروں کا جن کا قبول ہو جاتا ہے یا جن کا کوئی اچھا کام ہوتا ہے، ان کا کیوں اچھا ہوا، میرا کیوں نقصان ہو گیا. یہ حسد ہے اصل میں. اور سب سے پہلا جرم، یعنی جو زمین پر بھی جو سب سے پہلا قتل ہوا، وہ حسد کی بنا پر ہوا. حسد انسان کو کہیں کا نہیں رہنے دیتا. حسد انسان کی ساری نیکیاں کھا لیتا ہے. حسد ایسے نیکی کو کھا لیتا ہے جیسے آگ لکڑی کو کھا لیتی ہے. اور آج ہم دیکھتے ہیں کہ حسد اتنا بڑھ چکا ہے، اور یہی حسد ہے جس کی بنا پر لوگ ایک دوسرے کی دشمنی پر اتر آئے ہیں. کسی کی اچھائی کسی سے دیکھی نہیں جاتی. تو حسد سے ہم کو بچنا ہے. اللہ تعالیٰ سے ہم کو ہمیشہ دعا کرتے رہنا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ ہم کو فراخ دلی عطا کرے. کسی کی کوئی اچھی نعمت ہم دیکھیں تو ماشاء اللہ لا قوت الا باللہ کہیں، اس کو نظر نہ لگائیں. کسی کے بچے کو دیکھیں، اس کی کامیابی کو دیکھیں، کسی کی خوبصورتی کو دیکھیں، کسی کی جاب کو دیکھیں، یا کسی کے پاس کوئی اور نعمت اس کو ملی ہے تو اس کو بھی دیکھیں. لیکن ہم ماشاء اللہ لا قوت الا باللہ کہیں، یہ نہ کہیں کہ ہاں ان کو مل گیا اور مجھے نہیں ملا. تو یہ حسد ہوگا کہ سامنے والی کی چیز چھن کر اپنے پاس آ جائے، یہ تمنا کرنا، یہ حسد ہوتا ہے. تو میرے حال یہاں پر وہ دونوں بھائیوں کا قصہ ہے. اور وہ ایک بھائی تو اتنا نیک تھا، متقی تھا، کہ اس نے کہا کہ میں تو تم پر ہاتھ نہیں اٹھاؤں گا، تم بھلے ہی مجھ پر ہاتھ اٹھا لو لیکن میں ہاتھ نہیں اٹھاؤں گا. اور اللہ تعالیٰ متقیوں ہی کی قربانی قبول کرتا ہے. اس سے پتہ چلتا ہے کہ کوئی بھی چیز جب اللہ تعالیٰ کی راہ میں پیش کی جائے، جو قربانی کی جائے، اس میں تقوی ضروری ہے، اخلاص ضروری ہے. جتنا اخلاص ہوگا، جتنا تقوی ہوگا، اتنی زیادہ وہ نیکی قابل قبول ہوگی. اور جتنا اس میں کمی ہوگی اخلاص کی، اتنا ہی وہ پیچھے، یعنی وہ کام قابل قبول نہ ہوگا. آپ دیکھیں کہ تقوی کیا ہے اور نیت کیا ہے. اصل میں وہ آپ نے سنا ہوگا نا، نیت گٹھلی کو کہتے ہیں، اصل میں بیج کو کہا جاتا ہے. تو گٹھلی ہمیشہ کہاں جاتی ہے، زمین کے اندر جاتی ہے. جب تک وہ اپنے آپ کو زمین کے اندر نہیں لے جائے گی گٹھلی، اوپر پودا نکل کر نہیں آئے گا زمین کے اوپر. تو پہلے اپنے آپ کو خاک میں ملانا پڑتا ہے، تب کہیں جا کر پودا نکلتا ہے اور پھل ملتے ہیں. تو مٹا دے اپنی ہستی کو گر کچھ مرتبہ چاہیے، کہ دانا خاک میں مل کر گلے گلزار بنتا ہے. پہلے اپنے آپ کو مٹانا پڑتا ہے، کھپانا پڑتا ہے، قربانی دینی پڑتی ہے، اپنے آپ کو لگا دینا پڑتا ہے، تب کہیں جا کے اس کا پھل، اس کا رزلٹ ملتا ہے. تو یہ اللہ تعالی کے پاس ہم کو پھل کی توقع رکھنی چاہیے، دنیا میں ہمیں نہیں چاہیے کچھ بدلہ. تو یہ جو قتل ہوا تھا، یہ کبیرہ گناہ ہے اصل میں، قتل کرنا، کسی کو جان بوجھ کر ناحق قتل کرنا، اور دہشت پھیلانا، خوف پھیلانا، یہ سب اصل میں زمین میں فساد برپا کرنے کے مترادف ہے، اس کو منع کیا گیا ہے. تو قابل نے حابیل کو قتل کیا تھا. دنیا میں جو بھی قتل اب ہوں گے یا ہوتے ہیں، اس کا ایک حصہ ضرور قابل کو ملتا رہتا ہے، کیونکہ پہلا قتل اس نے کیا تھا. تو جو بھی کوئی برائی کو ایجاد کرے گا، اس کے بعد دنیا میں جتنی وہ برائیاں ہوں گی، اس کی برائی کا وہ اثر، اس کا بدلہ، یعنی برا بدلہ، وہ برائی ایجاد کرنے والے کو ملے گا. تو اللہ نہ کرے ہم میں سے کوئی ایسے لوگ نہ ہو کہ ہم کوئی برائی کو ایجاد کرنے والے بنے، کیونکہ جو لوگ بھی پھر وہ برائی کرتے ہیں، اس کا بدلہ پھر وہ ایک حصہ ملتا رہتا ہے ضرور. اور یہاں پر دفن کرنے کا طریقہ سکھایا گیا کہ اگر کسی کی ڈیتھ ہو جائے، موت ہو جائے، تو الحمدللہ اللہ تعالیٰ نے کوے کو بھیج کر اس کو تعلیم دی، قابل کو. قابل قاف سے یاد رکھیں کہ قابل نے قتل کیا تھا حابیل کو، کیونکہ لوگ کنفیوژن کا شکار ہو جاتے کہ کس نے کس کو قتل کیا تھا. تو اللہ تعالیٰ نے کوا بھیجا اور اس نے زمین کھودی تو اس کو تب سمجھ میں آیا کہ اچھا ٹھیک ہے لاش کو ایسے دفن کرتے ہیں. تو اللہ تعالیٰ نے بندوں کو تعلیم دی کہ وہ کیسا دفن کریں. آگے دیکھیے, اسی وجہ سے بنی اسرائیل پر ہم نے یہ فرمان لکھ دیا تھا کہ جس نے کسی انسان کو خون کے بدلے یا زمین میں فساد پھیلانے کے سوا کسی اور وجہ سے قتل کیا اس نے گویا تمام انسانوں کو قتل کر دیا, اور جس نے کسی کی جان بچائی اس نے گویا تمام انسانوں کو زندگی بخش دی. مگر ان کا حال یہ ہے کہ ہمارے رسول پیدر پہ ان کے پاس کھلی کھلی ہدایت لے کر آئے, پھر بھی ان میں بکثرت لوگ زمین میں زیادتیاں کرنے والے ہیں. جو لوگ اللہ اور اس کے رسول سے لڑتے ہیں اور زمین میں اس کے تگدو کرتے پھرتے ہیں کہ فساد برپا کریں, ان کی سزا یہ ہے کہ قتل کیے جائیں یا سولی پر چڑھائے جائیں یا ان کے ہاتھ اور پاؤں مخالف سمتوں سے کاٹ ڈالے جائیں یا وہ جلا وطن کر دیے جائیں. یہ ذلت و رسوائی تو ان کے لیے دنیا میں ہے اور آخرت میں ان کے لیے اس سے بڑی سزا ہے. مگر جو لوگ توبہ کر لیں قبل اس کے کہ تم ان پر قابو پاؤ, تمہیں معلوم ہونا چاہیے کہ اللہ معاف کرنے والا اور رحم فرمانے والا ہے. اب یہ ان لوگوں کی سزا بتائی گئی ہے جو بغاوت کرتے ہیں, جو غداری کرتے ہیں, جو حکومتوں کا تختہ پلٹنے کی کوشش کرتے ہیں. تو ایسے لوگوں کی سزا بتائی جا رہی ہے کہ پھر یا تو ان کو سولی پر چڑھایا جائے گا یا ان کو مزید سزائیں دی جائے گی. اور مرتد کی سزا بھی اسلام میں دراصل یہی ہے کہ اس کی جان لی جائے, کیونکہ اس کی وجہ سے ہو سکتے بہت سارے اور شر اور فساد اور فتنے پھیلیں گے. لیکن یہ کب ہوگا؟ جب پورا نظام اسلام کے مطابق ہوگا. کسی نان مسلم کنٹریز میں آپ یہ ساری چیزیں نہیں کر سکتے. آیت نمبر 35, یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وابتغوا الیہ الوسیلۃ وجاہدوا فی سبیلہ لعلکم تفلحون. اے لوگو جو ایمان لائے ہو, اللہ سے ڈرو اور اس کی جناب میں باریابی کا ذریعہ تلاش کرو, یعنی وسیلہ, اور اس کی راہ میں جدوجہد کرو, شاید کہ تمہیں کامیابی نصیب ہو جائے. اب یہاں پر وسیلے کی بات کی گئی ہے. یہ لفظ ہمارے پر بہت مشہور ہے, آپ نے سن ہی رکھا ہوگا. اب یہاں پر کیا چیز جائز اور کیا چیز ناجائز ہے وہ ہمیں دیکھنا پڑے گا تھوڑا سا, اور اسی لیے قرآن کو سمجھنا بہت زیادہ ضروری ہے اور قرآن کو پڑھنا بھی بہت ضروری ہے سمجھ کر کہ اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ کا وسیلہ تلاش کرو. تو وسیلہ آپ کیسے تلاش کریں گے کہ اے اللہ تعالیٰ رسول کے وسیلے یا واسطے سے میری دعا قبول فرما, یا فلاں پیر اور بزرگ کے وسیلے اور واسطے سے میری دعا قبول فرما؟ تو نہیں, نہ رسول کا واسطہ آپ دے سکتے ہیں, نہ کسی بزرگ اور پیر کا واسطہ آپ دے سکتے ہیں. آپ اللہ تعالیٰ کو ڈائریکٹ پکاریں گے. تو وسیلے کا اصل لفظی معنی ہوتا ہے, یا وسیلے کا ویسے معنی ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کا قرب, اللہ کے پاس مرتبہ اور اس کی محبت طلب کرنا. اور کیسے حاصل کیا جا سکتا ہے؟ نیک اعمال کر کے اور اللہ کا تقرب حاصل کر کے, کہ ایسے نیک اعمال کیے جائیں جس سے آپ اللہ تعالیٰ کا تقرب حاصل کر سکتے ہیں. تو یہ وسیلہ ہوگا. اور دوسری بات یہ کہ جیسے آپ کو یاد ہوگا کہ آپ جب دعا کریں تو آپ اپنے نیک اعمال کا وسیلہ یا واسطہ دے سکتے ہیں کہ اے اللہ تعالیٰ فلاں وقت میں نے جو نیک کام کیا تھا وہ تیری خاطر کیا تھا, اے اللہ تعالیٰ اگر تو جانتے کہ وہ کام خالص تیرے لیے تھا تو اے اللہ تعالیٰ مجھ پر یہ جو آئی ہوئی مشکل ہے اسے ٹال دے, یہ میری یہ فلاں دعا قبول کر لے. جیسے کہ آپ کو بنی وہ واقعہ یاد ہوگا جو بہت مشہور واقعہ صحیح حدیث سے ثابت ہے, کہ بنی اسرائیل کے تین اشخاص تھے جو کہیں راستے میں گزر رہے تھے سفر کے دوران, تو بہت طوفانی بارش ہوئی. تو انہوں نے کہا کہ ایک غار میں پناہ لے لیں. جب وہ غار میں پناہ لینے کے لیے گئے تو ایک پتھر لڑھکتا ہوا آیا اور اس نے غار کا دہانا بند کر دیا, یعنی غار کا جو دروازہ تھا وہ بند ہو گیا. اب وہ لوگ دعا کرنے لگے کہ کیا کریں, کیا سوچنے لگے کہ کیا کریں. تو اس میں سے ایک شخص نے کہا کہ اے اللہ تعالیٰ تو جانتا ہے. تینوں نے کہا کہ ایسا کرتے ہیں, ہم اپنے کوئی بھی نیک کام کا اللہ تعالیٰ کو واسطہ دیتے ہیں اور پھر دعا مانگتے ہیں. تو ایک شخص نے کہا کہ اللہ تعالیٰ تو جانتا ہے کہ میری فلاں چچیری بہن تھی اور وہ میرے پاس ضرورت کے لیے آئی تھی, کہ اس کو کچھ ضرورت تھی پیسوں کی. تو میں نے اس سے کہا تھا کہ ٹھیک ہے میں تمہیں ضرورت یہ پیسے دوں گا لیکن تم میرا ایک کام کر دو. اور میں نے اس سے کچھ غلط کام کرنا چاہا. جب میں اس سے غلط کام کرنا چاہ رہا تھا تو اس نے کہا تھا کہ تجھے اللہ کا واسطہ اور اللہ تعالیٰ تو جانتا ہے کہ وہ میری دسترس میں تھی لیکن تیرے واسطے کی وجہ سے اس نے تیرا واسطہ دیا تھا, لہٰذا میں نے اس کو چھوڑ دیا اور میں نے وہ غلط کام نہیں کیا. تو کہا جاتا ہے کہ جب اس نے یہ دعا کی تو پتھر تھوڑا سا ہٹ گیا. اس کے بعد جو دوسرا شخص تھا اس نے دعا کی کہ اللہ تعالیٰ تو جانتے کہ ایک شخص تھا جس نے جو اپنی مزدوری چھوڑ کے چلا گیا تھا, اور وہ مزدوری میں نے اس کی جمع کی اور اس کے انہی پیسوں سے میں اس کو بزنس میں لگاتا رہا, یہاں تک کہ اس سے بہت سارے جانور جمع ہو گئے, یعنی بہت بزنس پھیل گیا. جب وہ شخص واپس آیا تو میں نے اس کے وہ تمام یعنی جتنے نفع سمیت جو جانور تھے وہ سب کے سب اس کے حوالے کر دیے. اے اللہ تعالیٰ تو جانتا ہے کہ یہ کام میں نے خالص تیرے لیے کیا تھا, اگر یہ میں نے تیرے لیے کیا تھا تو یہ پتھر ہٹا دے. کہا جاتا ہے پتھر اور ہٹ گیا. تیسرا شخص تھا اس نے کہا کہ اے اللہ تعالیٰ تو جانتا ہے کہ میرے والدین بوڑھے تھے اور میں ہمیشہ پہلے ان کی خدمت کرتا تھا بعد میں بچوں کو دیتا تھا. جب ایک دفعہ میرے والدین نے مجھ سے کچھ مانگا دودھ یا پانی तो मैंने अपने बच्चों को, जो कि हालांकि वो भी भूखे थे, लेकिन मैंने उनको छोड़कर अपने वालिदैन को तरजीह दी और वालिदैन की खदमत की या वालिदैन को दिया। ऐ अल्लाह ताला, तू जानता है कि मैंने ये काम खालिस तेरे लिए किया था। तो कहा जाता है कि पत्थर और हट गया और इतना रास्ता बन गया कि वो तीनों वहां से निकल गए। तो ये होता है वसीला या वास्ता, कि आप अपने नेक काम का वास्ता देकर अल्लाह ताला से दुआ मांगे। आप अपने नेक काम का वास्ता देकर अल्लाह ताला से दुआ मांगेंगे तो अल्लाह ताला दुआ कबूल करेगा। लेकिन अगर आप रसूलुल्लाह का वास्ता देकर के अल्लाह ताला रसूल के सदके मेरी दुआ कबूल कर ले, ये शिर्क हो जाएगा। ठीक है, तो किसी इंसानों का वास्ता या रसूल का वास्ता नहीं दे सकते अल्लाह ताला को, आप अपने नेक काम का वास्ता या वसीला दे सकते हैं। तो वसीला नेक काम करके अल्लाह ताला का कुर्ब हासिल करना, या नेक काम के जरिए से अल्लाह ताला का कुर्ब हासिल करना, ये इसका असल माना है। उम्मीद है समझ में आ गया होगा आपके। तो अल्लाह ताला के पसंदीदा काम करके या अपने तमाम आज़ा को अल्लाह ताला की फरमाबरदारी में लगाकर इस्तेमाल करके जो अल्लाह ताला पसंद करता है, फिर दुआ करना, ये वसीला होता है। तो बंदा नेक आमल के जरिए से अल्लाह ताला का कुर्ब हासिल कर सकता है, यहां तक कि वो अल्लाह ताला का महबूब बन जाता है। जब अल्लाह ताला से मोहब्बत करने लगता है तो फिर हदीस कुदसी है कि सही बुखारी की हदीस है कि जब बंदा नेक आमल के जरिए से अल्लाह ताला का कुर्ब हासिल करता है, यहां तक कि वो अल्लाह ताला का महबूब बन जाता है। जब अल्लाह ताला से मोहब्बत करने लगता है तो फिर अल्लाह ताला उसका हाथ बन जाता है जिससे वो पकड़ता है, अल्लाह ताला उसकी आंख बन जाता है जिससे वो देखता है, अल्लाह ताला उसका पांव बन जाता है जिससे वो चलता है, और फिर बंदा वही काम करते रहता है जो अल्लाह ताला को महबूब और मतलूब है। तो सुभान अल्लाह, इन्हें कितनी बड़ी बात बताई गई। आप देखें कि इन्हें आपको कुर्ब हासिल करने अल्लाह ताला का, तो नेक आमल के जरिए से कुर्ब हासिल करिए, और नवाफिल के जरिए कुर्ब हासिल करना अल्लाह ताला को बहुत ज्यादा पसंदीदा है। तो लोग कहते हैं कि सीधा कैसे जन्नत में जाएंगे, भला किसी जरिए से जाना पड़ेगा आपको, कोई सीढ़ी चाहिए ऊपर चढ़ने के लिए, बगैर सीढ़ी के तो आप ऊपर नहीं चढ़ सकते। तो किसी का वास्ता और वसीला दो, किसी पीर का, किसी बुजुर्ग का, रसूल का वास्ता दो। तो कोई वास्ते की जरूरत नहीं है, अल्लाह ताला से आप डायरेक्ट राबता जोड़ सकते हैं, बीच में किसी कनेक्शन की जरूरत नहीं है, किसी सहारे और वसीले की जरूरत नहीं है। आप डायरेक्ट अल्लाह ताला को पुकारें, अल्लाह ताला आपका जवाब देगा आपकी बात का, और आपकी दुआ जरूर कबूल फरमाएगा। आयत 36 से देखिए, खूब जान लो कि जिन लोगों ने कुफ्र का रवैया अख्तियार किया है, अगर उनके कब्जे में सारी जमीन की दौलत हो और उतनी ही और उसके साथ, और वो चाहें कि उसे फदिये में देकर रोजे कयामत के अजाब से बच जाएं, तब भी वो उनसे कबूल न की जाएगी और उन्हें दर्दनाक सजा मिलकर रहेगी। वो चाहेंगे कि दोजख की आग से निकल भागे मगर ना निकल सकेंगे, और उन्हें कायम रहने वाला अजाब दिया जाएगा। तो कयामत के दिन कोई कुछ काम नहीं आएगा किसी के, वहां पर ना कोई फिदिया कबूल किया जाएगा, ना कोई सिफारिश काम आएगी, सिर्फ हमारे नेक आमल काम आएंगे। अब यहां पर चोर की सजा बताई जा रही है, इसलिए रसूल अकरम ने फरमाया था जो ऊपर की आयत है कि कोई किसी के काम नहीं आएगा, कि ऐ रसूल की फूफी और ऐ रसूल की बेटी, जो कुछ मांगने मुझसे दुनिया में मांग लो, क्योंकि आखिरत में मैं तुम्हारी कोई मदद नहीं कर सकूंगा। तो लिहाजा हम में से हर एक को अपने बारे में सोचना चाहिए कि जब रसूल अकरम ने अपनी फूफी और अपनी बेटी से कह दिया था, तो जो उम्मत मुस्लिमा के लोग इस खुशी में फूले नहीं समाते और फिर आराम से बैठे हुए अमल को तर्क कर दिया है कि हम तो उम्मत मोहम्मद है, लिहाजा हमको जहन्नुम की आग नहीं छुएगी, हम बख्शे बख्शाए हैं। तो कयामत के दिन कोई फिदिया कबूल नहीं किया जाएगा, कोई सिफारिश कबूल नहीं की जाएगी। और चोर ख्वाह औरत हो या मर्द, दोनों के हाथ काट दो, ये उनकी कमाई का बदला है और अल्लाह की तरफ से इबरतनाक सजा। अल्लाह की कुदरत सब पर गालिब है और वह दाना व बीना है। फिर जो जुल्म करने के बाद तौबा करे और अपनी इस्लाह कर ले, तो अल्लाह की नजर इनायत फिर उस पर मायल हो जाएगी। अल्लाह ताला बहुत दरगुजर करने वाला और रहम फरमाने वाला है। क्या तुम जानते नहीं हो कि अल्लाह जमीन और आसमानों की सल्तनत का मालिक है, जिसे चाहे सजा दे और जिसे चाहे माफ कर दे, वो हर चीज का अख्तियार रखता है। सुभान अल्लाह। अब लोग इस पर बहुत एतराजात करते हैं, लोग इस वजह से इस्लाम को बदनाम भी करते हैं कि बारबेरिक रिलीजन का नाम देते हैं कि कितनी वहशतनाक और वहशियाना सजाएं हैं। लेकिन ये सजाएं अल्लाह ताला ने इंसान के माल की हिफाजत के लिए नाजिल की हैं, और ये अचानक सजाओं का ऐलान ही कर दिया जाएगा। अगर कहत पड़ा हो तो चोर को सजा नहीं दी जाएगी, जो बेरोजगार था उसने चोरी की हो तो उसको सजा नहीं दी जाएगी। और इस्लाम पहले माहौल बनाता है, ये सूरह मायदा भी हमने पढ़ा कि आखिरी सूरत है, 6 हिजरी के बाद नाजिल हुई। तो अभी पहले तकरीबन 18 साल तक पहले माहौल बनाया गया, पहले इस्लाम की तालीमात को आम किया गया, उसके बाद सजाएं नाफिज की गई। अल्लाह ताला ने शुरू में सजाएं नहीं नाफिज कर दी। तो पहले लोगों की तालीम और तरबियत की जाती है, उनके लिए वैसा माहौल प्रोवाइड किया जाता है, उनके लिए जॉब्स के रास्ते खोले जाते हैं, बेरोजगारी से उनको बचाया जाता है, मुआशरे में खुशहाली लाई जाती है, अमीर गरीबों का ख्याल रखते हैं जकात से सदकात से, और उसके बावजूद फिर जो कोई चोरी करे तो फिर उसको ऐसी सजा है। اب جب معاشرے میں ایک دوسرے کا خیال ہی نہیں رکھا جائے اور پوری طرح سے اسلامی قانون نافذ نہ ہو تو پھر یہ سزائیں نہیں دی جائے گی. خود عمر رضی اللہ عنہ کے دور خلافت میں قحط کی وجہ سے لوگ بھوکے مر رہے تھے, تو اس وقت یہ سزائیں ساقط کر دی گئی تھیں, یعنی کسی چور کو سزا نہیں دی جائے گی. اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ اگر تم معاف کر دو تو زیادہ اچھا ہے, یعنی معاملات وہیں کے وہیں نپٹا دیا کرو. اگر کوئی کسی نے کسی کے گھر کی کوئی چیز چوری کی اور وہیں کا وہیں مالک جو ہے اس کو معاف کر دے تو پھر اس پر سزا لاگو نہیں کی جائے گی. تو یہ سزائیں بھی اللہ تعالیٰ نے اس لیے رکھی جس سے لوگوں کے مال کی حفاظت ہو. اگر چوری کی اجازت دے دی جاتی تو پھر کوئی بھی کسی کا بھی مال ہڑپ کر لیتا اور غصب کر لیتا تھا اور چوری کر لیتا تھا. اے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم, تمہارے لیے باعث سے رنج نہ ہو وہ لوگ جو کفر کی راہ میں بڑی تیزگامی دکھا رہے ہیں, خواہ وہ ان میں سے ہو جو منہ سے کہتے کہ ہم ایمان لائے مگر دل ان کے ایمان سے خالی ہیں, یہ دل سے وہ ایمان نہیں لائے, یا ان میں سے ہوں جو یہودی بن گئے ہیں جن کا حال یہ ہے کہ جھوٹ کے لیے کان لگاتے ہیں اور دوسرے لوگوں کی خاطر جو تمہارے پاس کبھی نہیں آئے سن گن لیتے پھرتے ہیں, کتاب اللہ کے الفاظ کو ان کے صحیح محل متعین ہونے کے باوجود اصلی معنی سے پھیرتے ہیں اور لوگوں سے کہتے ہیں کہ اگر تمہیں یہ حکم دیا جائے تو مانو, نہیں تو دیا جائے تو مانو نہیں تو نہ مانو. جسے اللہ ہی نے فتنے میں ڈالنے کا ارادہ کر لیا ہو اس کو اللہ کی گرفت سے کوئی بچانے والا نہیں. یہ وہ لوگ ہیں جن کے دلوں کو اللہ نے پاک کرنا نہ چاہا, ان کے لیے دنیا میں رسوائی اور آخرت میں سخت سزا ہے. کچھ لوگ تھے یہود میں جو اپنی ہی کرسی پر بیٹھے رہتے تھے اپنے گھروں میں اور رسول اکرم کی مجلس میں اپنے چیلوں کو بھیجتے رہتے تھے کہ جاؤ وہاں سے کچھ سنگن لے کر آؤ, تو کچھ لوگ وہاں پر صرف کان لگا کر سننے کے لیے آتے تھے کہ آج کیا نیا ہوا, اور کچھ لوگ ہوتے ہیں ایسے خبری آپ نے دیکھا ہوگا کہ بس ادھر ادھر سنگن لیتے رہتے ہیں, ہر ایک کے دروازے میں تانگ جھانک کرتے رہتے ہیں, ادھر ادھر دیکھ کر خبریں تلاش کرتے رہتے تھے کہ ادھر کے سن کے ادھر لگا سکیں. لگائی بجھائی کرنے والے لوگ, خبریں پھیلانے والے لوگ, لوگوں کو منتشر کرنے والے لوگ یا لوگوں کے ذہنوں کو منتشر کرنے والے لوگ یا معاشرے میں انتشار پھیلانے والے لوگ. اور آج آپ دیکھیں پورا میڈیا اسی پر لگا ہوا ہے, پورا میڈیا ایک ذرا سی خبر آتی ہے اتنا اس کو اتنا بڑا چڑھا کر پیش کرتے ہیں, پتا ہے ایسا ہو گیا ویسا ہو گیا. آپ ان خبروں کی آپ ذرا ان کی آواز اور ان کی میوزک آپ دیکھ لیں کہ آپ کو پتا ہے سارے مسلمانوں سے سارا وائرس پھیل رہا ہے, یہاں مسلمان وہاں مسلمان, پتہ نہیں ایسی خبریں دیتے ہیں کہ جس سے ایک معاشرے میں انتشار پھیلے اور ایک پروپیگنڈا جیسا کیا جاتا ہے. تو بہرحال کہا جا رہا ہے کہ کچھ لوگ سنگن لینے کے لیے رسول اکرم کی مجلس میں آتے تھے یہود اور کان لگا کر سنتے تھے اور کچھ کا کچھ جا کر بیان کر دیتے تھے, یعنی سنتے تھے جیسے وہ کہتے نا کہ جو جھوٹے لوگ ہوتے ہیں وہ خبر کو کیسے پھیلاتے ہیں کہ خبر آئی تھی کہ مکھی اڑی ہے لیکن وہ پہنچتے پہنچتے ایسی ہو جاتی کہ بھینس اڑی ہے, یعنی کہاں سے کہاں پہنچا دیا خبر کو. تو جھوٹ سننے والے اور حرام مال کھانے والے یعنی رشوت لینے والے لوگ تھے یہ, اللہ تعالیٰ محفوظ رکھے, ہر برائی ان کے اندر موجود تھی. اور آج مسلمان اپنے آپ کو ان کو سامنے رکھ کر دیکھیں اور عبرت حاصل کریں کہ اللہ نہ کرے کہ ہمارے اندر یہ برائیاں نہ آنے پائیں. یہ جھوٹ سننے والے اور حرام کے مال کھانے والے ہیں, لہٰذا اگر یہ تمہارے پاس اپنے مقدمات لے کر آئے تو تمہیں اختیار دیا جاتا ہے کہ چاہو تو ان کا فیصلہ کرو چاہو تو انکار کر دو, یہ تمہارا کچھ نہیں بگاڑ سکتے. اور فیصلہ کرو تو پھر ٹھیک ٹھیک انصاف کے ساتھ کرو کہ اللہ تعالیٰ انصاف کرنے والوں کو پسند کرتا ہے. اور یہ تمہیں کیسے حکم بناتے ہیں جبکہ ان کے پاس تورات موجود ہے جس میں اللہ کا حکم لکھا ہوا ہے اور پھر یہ اس سے منہ موڑ رہے ہیں. اصل بات یہ ہے کہ یہ لوگ ایمان ہی نہیں رکھتے. اصل میں یہ لوگ اپنے قبیلے کے کسی آدمی کو بچانا چاہتے تھے کیونکہ ان کے یہاں پر ڈسکریمنیشن بہت زیادہ ہو گیا تھا یہود میں. جو ان کے ایلیٹ کلاس کے لوگ تھے, جو بڑے بڑے لوگ تھے, مالدار تھے, تو وہ چاہتے تھے کہ ان کو سزا نہ ملے, اور جو غریب لوگ تھے ساری سزائیں ان پر نافذ کرتے تھے. تو ان کے کسی بڑے کلاس کے لوگ میں سے کسی سے زنا سرزد ہو گیا کہا جاتا ہے, اب وہ چاہتے تھے کہ اس کو جو ان کی کتاب میں سزا تھی اس سے بچایا جائے, یعنی رجم کی سزا تھی وہاں پر. تو یہ رسول اللہ کے پاس آئے کہ ٹھیک ہے آپ بتائیں. تو اللہ تعالیٰ نے یعنی رسول اللہ نے وہی فیصلہ کیا جو کتاب اللہ میں تھا, یعنی تورات میں بھی سیم فیصلہ تھا کہ شادی شدہ اگر زانی ہوگا تو اس کو رجم کیا جائے گا, اور قرآن میں تو سزا تو ہے لیکن جو سزا خاص بتائی گئی وہ حدیث سے بتائی گئی اور اس کو نافذ بھی کیا گیا کہ شادی شدہ شخص اگر کوئی زنا کرے گا تو اس کو رجم کیا جائے گا, پتھر سے مار کر ختم کر دیا جائے گا تاکہ آئندہ کسی کو کرنے کی ہمت نہ ہو. اور یہ حدیث سے ثابت ہے اور یہ حدیث ہمارے لیے شریعت کی حیثیت رکھتی ہے اور اس کو ماننا پڑے گا, کیونکہ بہت سارے منکرین حدیثوں کو نہیں مانتے ہیں, کہتے کہ صرف ہمارے قرآن کافی ہے. تو قرآن سے آپ دین کو پوری طرح نہیں سمجھ سکتے, آپ کو حدیث کو بھی ماننا پڑے گا. ہم نے تورات نازل کی جس میں ہدایت اور روشنی تھی, سارے نبی جو مسلم تھے اسی کے مطابق ان یہودی بن جانے والوں کے معاملات کا فیصلہ کرتے تھے, اور اسی طرح ربانی اور احبار بھی اسی پر فیصلے کا مدار رکھتے تھے کیونکہ انہیں کتاب اللہ کی حفاظت کا ذمہ دار بنایا گیا تھا. یہ ایک اور قابل غور بات ہے کہ وربانیون والاحبار بمس تحفظو من کتاب اللہ، کہ پہلے زمانے میں اللہ تعالیٰ نے کتابوں کا ذمہ دار یا اس کی حفاظت کا ذمہ دار ان کے علماء کو بنایا تھا، لیکن سبحان اللہ قرآن کی حفاظت کا ذمہ اللہ تعالیٰ نے خود لیا ہے. اللہ تعالیٰ قرآن میں فرماتے کہ انا نحن نزلنا الذکر وانا له لحافظون، کہ بے شک اس قرآن کو ہم نے نازل کیا ہے اور ہم ہی اس کی حفاظت کرنے والے ہیں. تو چونکہ اللہ تعالیٰ نے قرآن کی حفاظت کا ذمہ لیا، لہٰذا اس میں کوئی تحریف نہیں ہو سکتی، نہ زیر زبر کی، کوئی اعراب کی، نہ ہی نقطوں کی، کچھ بھی نہیں، نہ اس کے معنی میں چینجز آ سکتے ہیں. لیکن پہلے کی کتابوں کے وارث ان کے علماء تھے، تو لہٰذا بہت سارے ان لوگوں نے اس میں چینجز کر دیے. تو احبار اور ربانی کا ذکر ہے. ربانی وہ جو کہ اللہ تعالیٰ کی تعلیمات پر عمل کرنے والا ہو یا اللہ تعالیٰ کے احکامات کو نافذ کرنے والا ہو اور حفاظت کرنے والا ہو، اور احبار ان کے فقہا جو فتاوا دیتے ہوں، یعنی جو انک سے کام لیتے ہوں. احبار حبر سے ہے اور حبر کہتے ہیں انک کو. تو ربانی، علماء اور احبار. احبار مطلب فقہا اور ربانی مطلب ان کے علماء جو مقررین ہوتے ہیں یا مدرسین ہوتے ہیں یا علم والے لوگ ہوتے ہیں. تو باعمل علماء جو لوگوں کی تربیت کرتے تھے، اور احبار ان کے فقہا تھے. اب یہاں سے جو آیتیں نازل ہو رہی ہیں، آپ دیکھیں گے بیچ بیچ میں اللہ تعالیٰ نے تقریباً ایک رکوع کے درمیان وَمَن لَّمْ يَحْكُم بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْكَافِرُونَ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ، کہ جو لوگ اللہ تعالیٰ کے احکامات کے مطابق فیصلہ نہیں کرتے انہیں کافر، ظالم اور فاسق کہا گیا ہے. تو اللہ تعالیٰ نے کتاب کس لیے نازل کی؟ تاکہ اس کے احکامات پر عمل کیا جا سکے. جو شریعت اللہ تعالیٰ نے اتاری ہے، اس شریعت کو فالو کرنا ہماری ذمہ داری ہے، میری اور آپ کی. اب اگر ہم کہتے کہ نہیں، ہمارے ملک میں تو شریعت، اب ہمارے پرائم منسٹر بتائیں گے، اس کے مطابق ہم کریں گے، یا ہمارے حکمراں بتائیں گے، تو اللہ تعالیٰ کے احکامات میں تبدیلی کرنا، جیسے کہ جو چار گواہوں کی بات ہے وہ گواہوں میں تبدیلی کرنا، طلاق کی بات ہے طلاق میں تبدیلی کرنا قانون میں، احکامات میں، یہ سب شریعت کو اپنے ہاتھ میں لینا ہوگا. تو اللہ تعالیٰ فرما رہے کہ جو لوگ اس طرح سے شریعت کا مذاق بناتے ہیں اور اپنی مرضی سے قانون بناتے ہیں، تو ایسے لوگ کافر ہیں، ظالم ہیں اور فاسق ہیں. تو وہ لوگ جن کو کتاب کی حفاظت کا ذمہ دار بنایا گیا تھا اور وہ اس پر گواہ تھے، بس اے گروہ یہود، تم لوگوں سے نہ ڈرو بلکہ مجھ سے ڈرو، اور میری آیت کو تھوڑے سے معاوضے لے کر بیچنا چھوڑ دو. جو لوگ اللہ کے نازل کردہ قانون کے مطابق فیصلہ نہ کریں وہی کافر ہیں. تورات میں ہم نے یہودیوں پر یہ حکم لکھ دیا تھا کہ جان کے بدلے جان، آنکھ کے بدلے آنکھ، ناک کے بدلے ناک، کان کے بدلے کان، دانت کے بدلے دانت، اور تمام زخموں کے لیے برابر کا بدلہ. پھر جو قصاص کا صدقہ کر دے تو وہ اس کے لیے کفارہ ہے. اور جو لوگ اللہ کے نازل کردہ قانون کے مطابق فیصلہ نہ کریں وہی ظالم ہیں. پھر ہم نے ان پیغمبروں کے بعد مریم علیہ السلام کے بیٹے عیسیٰ علیہ السلام کو بھیجا. تورات میں سے جو کچھ اس کے سامنے موجود تھا وہ اس کی تصدیق کرنے والا تھا، اور ہم نے اس کو انجیل عطا کی. ہم نے اس کو انجیل عطا کی جس میں رہنمائی اور روشنی تھی، اور وہ بھی تورات میں سے جو کچھ اس وقت موجود تھا اس کی تصدیق کرنے والی تھی، اور اللہ سے ڈرنے والے لوگوں کے لیے سراسر ہدایت اور نصیحت تھی. ہمارا حکم تھا کہ اہل انجیل اس قانون کے مطابق فیصلہ کریں جو اللہ نے اس میں نازل کیا ہے، اور جو لوگ اللہ کے نازل کردہ قانون کے مطابق فیصلہ نہ کریں وہی فاسق ہیں. اس سے پتہ چلتا ہے کہ قرآن اس لیے نازل ہوتا ہے، یا کتاب اس لیے نازل ہوتی ہے کہ اس کے مطابق فیصلہ کیا جائے. اگر آپ اس کو اٹھا کر ایک طرف رکھ دیں گے اور جزدانوں میں لپیٹ کر رکھ دیں گے اور اپنی من مرضی کے مطابق فیصلے کریں گے، رسم و رواج میں الجھے رہیں گے، تو پھر ایسے لوگوں کو ظالم، کافر اور فاسق کہا گیا ہے. اللہ نہ کرے کہ ہم ان لوگوں میں شامل ہوں. اور پھر قصاص کا فیصلہ تھا. قصاص جو قرآن میں حکم ہے سیم تورات میں بھی موجود تھا الحمدللہ، کہ جان کے بدلے جان، آنکھ کے بدلے آنکھ. جی آگے دیکھیے. پھر اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، ہم نے تمہاری طرف یہ کتاب بھیجی جو حق لے کر آئی ہے، اور الکتاب میں سے جو کچھ اس کے آگے موجود ہے اس کی تصدیق کرنے والی ہے اور اس کی محافظ و نگہبان ہے. لہٰذا تم اللہ کے نازل کردہ قانون کے مطابق لوگوں کے معاملات کا فیصلہ کرو، اور جو حق تمہارے پاس آیا ہے اسے منہ موڑ کر ان کی خواہشات کی پیروی نہ کرو. یہاں پر قرآن کی ایک صفت بیان کی گئی ہے کہ مہیمنن، مہیمن کے معنی ہوتے ہیں حفاظت کرنے والی. جیسے مرغی اپنے بچوں کو پروں میں سمیٹ لیتی ہے، آپ نے دیکھا ہوگا کہ جب کوئی جانور سے اس کو خطرہ ہوتا ہے اپنے بچوں کے لیے تو وہ اپنے پروں میں سمیٹ لیتی ہے اپنے بچوں کو، حفاظت کرتی ہے. تو اسی طرح سے مہیمن قرآن کی ایک صفت ہے، کہ قرآن بھی مہیمن ہے، کہ پچھلی کتابوں میں جو تحریف ہو چکی تھی، جو تبدیلیاں آ چکی تھی، جو ان لوگوں نے اس کو ٹیکسٹ کو چینج کر دیا تھا اور چینج کر دیا ہے ابھی بھی، تو وہ ساری تعلیمات کو قرآن میں سمو دیا گیا ہے. یعنی پچھلی تمام کتابوں کی تعلیمات قرآن میں جمع کر دی گئی ہیں. تو اس لیے قرآن کی ایک صفت مہیمن ہے، یعنی تمام کتابوں کی محافظ اور نگران. یعنی قرآن میں اب وہ ساری چیزیں موجود ہیں جو پچھلی کتابوں میں نازل ہوئی تھیں الحمدللہ. تو اللہ تعالیٰ فرما رہے کہ لوگوں کے درمیان اسی کتاب کے مطابق فیصلہ کرو اور لوگوں کی خواہشات کی پیروی نہ کرو. آج آپ دیکھیں کہ آج ہم کدھر دوڑ رہے ہیں اور بھاگ رہے ہیں. آج ہم نے کتاب کو پسے پشت ڈال دیا ہے اور صرف خواہشات کے پیچھے دوڑے جا رہے ہیں. ہم کو کتاب سے کوئی سروکار نہیں. ہاں برکت کے لیے کبھی کھول لیتے ہیں کتاب کو, کبھی چاہا تو جمعہ کے دن پڑھ لیا, کبھی چاہا تو قرآن خوانی میں پڑھ لیا, کبھی مرنے والوں پر پڑھ لیا, لیکن کتاب کے مطابق فیصلہ نہیں کرتے ہیں. ہم اپنے رسم و رواج میں الجھے ہوئے ہیں, اپنی خواہشات کے پیچھے بھاگے چلے جا رہے ہیں. تو اصل میں اللہ تعالیٰ فرما رہے کہ خواہشات کی پیروی نہ کرو, رسم و رواج, آبا پرستی, انسسٹر ورشپ یہ سب چھوڑ دو اور اللہ تعالیٰ کی کتاب کی تعلیمات پر عمل کرو. اگر اللہ کی کتاب کی تعلیمات پر عمل کریں گے تو اسی سے خیر اور بھلائی سب طرف آئے گی. ہم نے تم میں سے ہر ایک کے لیے شریعت اور ایک راہ عمل مقرر کی, اگر سے تمہارا رب چاہتا تو تم سب کو ایک ہی امت بنا دیتا, لیکن اس نے یہ اس لیے کیا کہ جو کچھ اس نے تم لوگوں کو دیا ہے اس میں تمہاری آزمائش کرے, لہٰذا بھلائیوں میں ایک دوسرے سے سبقت لے جانے کی کوشش کرو. آخر تم سب کو اللہ کی طرف پلٹ کر جانا ہے, پھر وہ تمہیں اصل حقیقت بتا دے گا جس میں تم اختلاف کرتے رہے ہو. اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم, تم اللہ کے نازل کردہ قانون کے مطابق ان لوگوں کے معاملات کا فیصلہ کرو اور ان کی خواہشات کی پیروی نہ کرو. ہوشیار رہو کہ یہ لوگ تم کو فتنے میں ڈال کر اس ہدایت سے ذرہ برابر منحرف نہ کرنے پائیں جو اللہ نے تمہاری طرف نازل کی ہے. پھر اگر یہ منہ موڑیں تو جان لو کہ اللہ نے ان کے بعض گناہوں کی پاداش میں ان کو مبتلا مصیبت کرنے کا ارادہ ہی کر لیا ہے, اور یہ حقیقت ہے کہ ان لوگوں میں سے اکثر فاسق ہیں. اگر یہ اللہ کے قانون سے منہ موڑتے ہیں تو کیا پھر جاہلیت کا فیصلہ چاہتے ہیں؟ حالانکہ جو لوگ اللہ پر یقین رکھتے ہیں ان کے نزدیک اللہ سے بہتر فیصلہ کرنے والا کوئی نہیں ہے. تو اللہ تعالیٰ نے یہاں پر لکل جالنا منکم شرعتم و منہاجہ کا لفظ استعمال کیا کہ اللہ تعالیٰ نے ہر ایک کے لیے ایک شریعت اور ایک راہ عمل مقرر کی ہے. تو دیکھا جائے تو یہ جو شریعتیں ہیں اس میں تبدیلیاں ہوتی رہی, جیسے کہ ہم سب جانتے ہیں کہ آدم علیہ السلام کی شریعت میں یہ تھا کہ بھائی بہن کا نکاح ہو سکتا تھا, لیکن پھر وہ ختم کر دیا گیا کیونکہ اس وقت ضرورت تھی. ویسی یوسف علیہ السلام کے زمانے میں یہ تھا کہ سجدہ تعظیم جائز تھا, لیکن امت مسلمہ پر یہ بین کر دیا گیا کہ آپ تعظیم کے لیے کسی کو سجدہ نہیں کر سکتے, سجدہ صرف اللہ کے لیے ہوگا اور اللہ کے آگے جھکا جائے گا. اور پھر اسی طرح سے کچھ بات جیسے شریعت موسوی میں تھا کہ مال غنیمت وہ لوگ استعمال نہیں کر سکتے تھے بلکہ اس کو آگ کھا لیتی تھی, لیکن امت محمدیہ کے لیے مال غنیمت کو حلال کر دیا گیا. تو شریعتیں بدلتی رہی لیکن اب شریعت مکمل ہو گئی ہے. اب جو کچھ بھی تھا پہلے انبیاء کے درمیان چینجز ہوتے رہے, لیکن اب محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر آ کر اور قرآن نازل کر اللہ تعالیٰ نے شریعت کو مکمل کر دیا. دین سب کا ایک تھا, تعلیمات سب کی ایک رہی, احکامات میں کچھ چھوٹی موٹی تبدیلیاں ہوتی رہیں, اور جو اللہ تعالیٰ نے اب دین اسلام پر مکمل کر دی, الیوم اکمل تو لکم دینکم, کہ اب تمہارے لیے اللہ تعالیٰ نے دین کو مکمل کر دیا اور اب اس میں کوئی چینجز نہیں ہو سکتے. ہاں اب جو فقہ ہے ہمارے لیے اس میں گنجائش رکھی گئی کہ ہم اس میں تھوڑے بہت یعنی حالت کے لحاظ سے فقہ کے معاملات میں چینجز کر سکتے ہیں جو ہمارے دین اور عقیدے سے تعلق نہیں رکھتے. جو معاملات ہیں ہمارے اس میں حالت کے لحاظ سے فیصلہ کیا جا سکتا ہے, لیکن جو فرائض ہیں وہ سیم وہی رہیں گے. تو اللہ کی کتاب آنے کے بعد ہم اپنے معاملات اپنے حساب سے طے نہیں کر سکتے بلکہ اللہ کی کتاب کے مطابق کرنا ہوگا. اور اللہ تعالیٰ یہی فرما رہے کہ اگر آپ نے لوگوں کی خواہشات کی پیروی کی تو شریعت کے احکامات پھر پیچھے پڑ جائیں گے. تو لہٰذا لوگوں کی خواہشات کی پیروی نہ کرو بلکہ اللہ کے احکامات پر دھیان دو اور اس کو فالو کرو. اے لوگوں جو ایمان لائے ہو, یہودی اور عیسائیوں کو اپنا رفیق نہ بناؤ, یہ آپس ہی میں ایک دوسرے کے رفیق ہیں, اور اگر تم میں سے کوئی ان کو اپنا رفیق بناتا ہے تو اس کا شمار بھی پھر انہی میں ہے, یقیناً اللہ ظالموں کو اپنی رہنمائی سے محروم کر دیتا ہے. تم دیکھتے ہو کہ جن کے دلوں میں نفاق کی بیماری ہے وہ انہی میں دوڑ دھوپ کرتے پھرتے ہیں, کہتے ہیں ہمیں ڈر لگتا ہے کہ کہیں ہم کسی مصیبت کے چکر میں نہ پھنس جائیں, مگر بعید نہیں کہ اللہ جب تمہیں فیصلہ کن فتح بخشے گا یا اپنی طرف سے کوئی اور بات ظاہر کرے گا تو یہ لوگ اپنے اس نفاق پر جسے دلوں میں چھپائے ہوئے ہیں نادم ہوں گے, اور اس وقت اہل ایمان کہیں گے کیا یہ وہی لوگ ہیں جو اللہ کے نام سے کڑی کڑی قسمیں کھا کر یقین دلاتے تھے کہ ہم تمہارے ساتھ ہیں, ان کے سب اعمال ضائع ہو گئے اور آخر کار یہ ناکام و نامراد رہے. اس سے پتہ چلتا ہے کہ جو منافق ہوتے ہیں وہ ابن الوقت قسم کے لوگ ہوتے ہیں, وہ کبھی بھی قربانی دینا نہیں چاہتے, قربانی کے سطح پر نہیں جیتے, یہ صرف فائدے کے وقت آتے ہیں اور نقصان کے وقت پیچھے ہٹ جاتے ہیں. اے لوگوں جو ایمان لائے ہو, اگر تم میں سے کوئی اپنے دین سے پھرتا ہے تو پھر جائے, اللہ اور بہت سے لوگ ایسے پیدا کر دے گا جو اللہ تعالیٰ کو محبوب ہوں گے اور اللہ ان کو محبوب ہوگا, جو مومنوں پر نرم اور کفار پر سخت ہوں گے, جو اللہ کی راہ میں جد و جہد کریں گے اور کسی ملامت کرنے والے کی ملامت سے نہ ڈریں گے. یہ اللہ کا فضل ہے جسے چاہتا ہے عطا کرتا ہے, اللہ تعالیٰ وسیع ذرائع کا مالک ہے اور سب کچھ جانتا ہے. یہ مومنین کی صفت بتائی گئی ہے کہ وہ سخت محنت طلب ہوتے ہیں اور اپنے دین پر عمل کرنے میں پیچھے نہیں ہٹتے, ان کو کسی ملامت کرنے والے کی ملامت کی پرواہ نہیں ہوتی, وہ کتاب کے احکامات مانتے ہیں. جب جو بھی قوم اللہ تعالیٰ کی کتاب پر عمل کرتی ہے اور اسے نافذ کرتی ہے تو زمین سے رزق ابلتا ہے اور آسمان سے رزق برستا ہے. یعنی کتاب کو قائم کرنے کا سب سے بڑا فائدہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ رزق کے دروازے کھول دیتا ہے, کشادگی کے دروازے کھول دیتا ہے الحمدللہ. تو اگر ہم اللہ کے دین کا کام نہیں کریں گے تو اللہ تعالیٰ فرما رہے کہ اللہ تعالیٰ ایسے لوگ پیدا کر دے گا جو اس سے محبت کریں گے اور اللہ ان سے محبت کرے گا, یعنی ہم سے بہتر لوگ لے آئے گا اللہ تعالیٰ. تو ہم کو چاہیے کہ ہم اللہ تعالیٰ کی کتاب پر ایمان لائیں, اور ایمان لانے کا مطلب یہ کہ اس کو مانیں, اس کے مطابق فیصلے کریں, اپنی زندگی اس کے مطابق گزاریں. تو اللہ تعالیٰ ہم سے محبت کرے گا اور ایسے لوگ ہی اللہ تعالیٰ کو محبوب اور مطلوب ہیں. تمہارے رفیق تو حقیقت میں صرف اللہ اور اللہ کا رسول اور وہ اہل ایمان ہے جو نماز قائم کرتے ہیں, زکات دیتے ہیں اور اللہ کے آگے جھکنے والے ہیں. اور جو اللہ اور اس کے رسول اور اہل ایمان کو اپنا رفیق بنا لے اسے معلوم ہو کہ اللہ کی جماعت ہی غالب رہنے والی ہے. اس سے پتہ چلتا ہے کہ ہم اللہ تعالیٰ کی مرضی کے مطابق کام کریں گے, نوافل کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ کا قرب حاصل کریں گے. تو اللہ تعالیٰ فرماتے کہ میرا بندہ جب نوافل کے ذریعے سے میرا قرب حاصل کرتا ہے اور مجھ سے وہ سوال کرتا ہے تو میں اسے عطا کرتا ہوں, اگر وہ مجھ سے پناہ مانگتا ہے تو میں اسے پناہ دیتا ہوں, وہ اگر مغفرت طلب کرتا ہے تو میں اس کی مغفرت فرماتا ہوں. تو ہم کو چاہیے کہ ہم نوافل کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ کا قرب حاصل کریں اور اللہ تعالیٰ کے محبوب بندوں میں اپنا شمار کروائیں. کچھ صحابہ تھے جن کو کسی کی ملامت کی پرواہ نہیں تھی, اور معاذ بن جبل رضی اللہ عنہ انہی صحابہ میں سے تھے کہ حالانکہ یہود کے حلیف قبیلے سے تعلق رکھتے تھے اور یہود کو بھی ان سے محبت تھی, لیکن جب اللہ تعالیٰ کی طرف سے فیصلہ کرنے کا اختیار ان کو دیا گیا کہ معاذ بن جبل کو حکم بنایا گیا, ہمارے پاس ٹائم نہیں ہے کہ ہم ڈیٹیل میں ذکر کریں, لیکن انہوں نے وہی فیصلہ کیا جو اللہ تعالیٰ کو پسند تھا. حالانکہ یہود ان کے دوست تھے تو ان کو یہ فکر نہیں تھی کہ یہ مجھ پر ملامت کریں گے یا مجھ کو کہیں گے کہ تم کیسے دوست ہو, تم نے ہمارے خلاف فیصلہ کر دیا. تو جو اللہ تعالیٰ کو ماننے والے ہوتے ہیں وہ کسی ملامت کرنے والے کی ملامت کی پرواہ نہیں کرتے, اور وہی فیصلہ کرتے ہیں جو حق والا ہوتا ہے, جو اللہ تعالیٰ کو پسندیدہ ہوتا ہے. اے لوگوں جو ایمان لائے ہو, تمہارے پیشرو اہل کتاب میں سے جن لوگوں نے تمہارے دین کو مذاق اور تفریح کا سامان بنا لیا ہے, انہیں اور دوسرے کافروں کو اپنا دوست اور رفیق نہ بناؤ. اللہ سے ڈرو اگر تم مومن ہو, جب تم نماز کے لیے منادی کرتے ہو تو وہ اس کا مذاق اڑاتے ہیں اور اس طرح کھیلتے ہیں, اس سے کھیلتے ہیں, اس کی وجہ یہ کہ وہ عقل نہیں رکھتے. ان سے کہو اے اہل کتاب, تم جس بات پر ہم سے بگڑے ہو وہ اس کے سوا اور کیا ہے کہ ہم اللہ پر اور دین کی اس تعلیم پر ایمان لے آئے ہیں جو ہماری طرف نازل ہوئی ہے اور جو ہم سے پہلے بھی نازل ہوئی تھی, اور تم میں سے اکثر لوگ فاسق ہیں. پھر کہو کیا میں ان لوگوں کی نشاندہی کروں جن کا انجام اللہ کے ہاں فاسقوں کے انجام سے بھی بدتر ہے, وہ جن پر اللہ نے لعنت کی, جن پر اس کا غضب ٹوٹا, جن میں سے بندر اور سور بنائے گئے, جنہوں نے طاغوت کی بندگی کی, ان کا درجہ اور بھی زیادہ برا ہے اور وہ سواد سبیل سے بہت زیادہ بھٹکے ہوئے ہیں. جب یہ تم لوگوں کے پاس آتے ہیں تو کہتے کہ ہم ایمان لائے, حالانکہ کفر لیے ہوئے آئے تھے اور کفر ہی لیے ہوئے واپس گئے, اور اللہ خوب جانتا ہے جو کچھ ہی دلوں میں چھپائے ہوئے ہیں. تم دیکھتے ہو کہ ان میں سے بکثرت لوگ گناہ اور ظلم و زیادتی کے کاموں میں دوڑ دھوپ کرتے پھرتے ہیں اور حرام کے مال کھاتے ہیں. بہت بری حرکات ہیں جو یہ کر رہے ہیں. کیوں ان کے علماء اور مشائخ انہیں گناہ پر زبان کھولنے اور حرام کھانے سے نہیں روکتے؟ یقیناً بہت ہی برا کارنامہ زندگی ہے جو وہ تیار کر رہے ہیں. انہیں یہاں پر ربانی اور احبار کو کہا گیا کہ جو ان کے علماء تھے, جو فتاوی دیتے تھے, یہ تقریریں کرتے تھے, یہ درس دیتے تھے, جن کے اوپر ذمہ داری ہے معاشرے کے لوگوں کو سدھارنے کی. تو ان کے علماء نے دراصل امر بن معروف چھوڑ دیا تھا, یعنی وہ اپنے لوگوں کو, اپنے معاشرے کے لوگوں کو گناہ سے روکنے کے لیے کوئی بات بتاتے نہیں تھے اور نیکی کرنے پر اکساتے نہیں تھے. تو یہ علماء کی ذمہ داری ہے کہ وہ معاشرے میں لوگوں کو برائی کرنے سے روکیں اور بھلائی کا حکم دیں. تو جب تک کتاب کو قائم نہیں کریں گے کامیاب نہیں ہو سکتے, لہٰذا کتاب کو قائم کیا جائے اور اس کے مطابق زندگی گزاری جائے. اگر اس سرکشی کے بجائے اہل کتاب ایمان لے آتے اور اللہ سے ڈرتے ہوئے زندگی گزارتے تو ہم ان کی برائیاں ان سے دور کر دیتے اور ان کو نعمت بھری جنتوں میں پہنچاتے. کاش انہوں نے تورات اور انجیل اور ان دوسری کتابوں کو قائم کیا ہوتا جو ان کے رب کی طرف سے ان کے پاس بھیجی گئیں. ایسا کرتے تو ان کے لیے اوپر سے رزق برستا اور نیچے سے ابلتا. اگرچہ ان میں کچھ لوگ راستہ بھی ہیں لیکن ان کی اکثریت سخت بدعمل ہے. اے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم, جو کچھ تمہارے رب کی طرف سے تم پر نازل کیا گیا ہے وہ لوگوں تک پہنچا دیجیے. اگر آپ نے ایسا نہ کیا تو اس پیغمبری کا حق ادا نہ کیا. اللہ تم کو لوگوں کے شر سے بچانے والا ہے. یقین رکھو کہ وہ کافروں کو تمہارے مقابلے میں کامیابی کی راہ ہرگز نہ دکھائے گا. صاف کہہ دو کہ اہل کتاب, تم ہرگز کسی اصل پر نہیں ہو جب تک کہ تورات اور انجیل اور ان دوسری کتابوں کو قائم نہ کرو جو تمہارے رب کی طرف سے نازل کی گئی ہیں. ضرور ہے کہ فرمان جو تم پر نازل کیا گیا ہے ان میں سے اکثر کی سرکشی اور انکار کو اور زیادہ بڑھا دے گا, مگر انکار کرنے والوں کے حال پر کچھ افسوس نہ کرو. یقین جانو کہ یہاں اجارہ کسی کا بھی نہیں ہے, مسلمان ہو یا یہودی, صابی ہو یا عیسائی, جو بھی اللہ اور روز آخر پر ایمان لائے گا اور نیک عمل کرے گا بے شک اس کے لیے کسی نے خوف اور رنج کا موقع نہ ہوگا. ہم نے بنی اسرائیل سے پختہ عہد لیا اور ان کی طرف بہت سے رسول بھیجے، مگر جب کبھی ان کے پاس کوئی رسول ان کی خواہشات نفس کے خلاف کچھ لے کر آیا تو کسی کو انہوں نے جھٹلایا اور کسی کو قتل کر دیا، اور اپنے نزدیکی سمجھے کہ کوئی فتنہ رونما نہ ہوگا، اس لیے اندھے اور بہرے بن گئے۔ پھر اللہ نے انہیں معاف کیا تو ان میں سے اکثر لوگ اور زیادہ اندھے اور بہرے بنتے چلے گئے۔ اللہ ان کی حرکات دیکھ رہا ہے۔ یقیناً کفر کیا ان لوگوں نے جنہوں نے کہا کہ اللہ مسیح ابن مریم ہی ہے، نعوذ باللہ، حالانکہ مسیح علیہ السلام نے کہا تھا کہ اے بنی اسرائیل، اللہ کی بندگی کرو جو میرا رب بھی ہے اور تمہارا رب بھی، جس نے اللہ کے ساتھ کسی کو شریک ٹھہرایا اس پر اللہ نے جنت حرام کر دی اور اس کا ٹھکانہ جہنم ہے، اور ایسے ظالموں کا کوئی مددگار نہیں۔ اب دیکھیں قرآن میں خاص بتا دیا گیا کہ عیسیٰ علیہ السلام نے کیا کہا تھا، کہ انہوں نے کہا تھا کہ میرا رب بھی ہے اللہ تعالیٰ اور تمہارا رب بھی ہے، لہٰذا اللہ کی بندگی کرو۔ یقیناً کفر کیا ان لوگوں نے جنہوں نے کہا کہ اللہ تین میں کا ایک ہے، حالانکہ ایک اللہ کے سوا کوئی رب نہیں ہے۔ اگر یہ لوگ اپنی ان باتوں سے باز نہ آئے تو ان میں سے جس جس نے کفر کیا ہے اس کو دردناک سزا دی جائے گی۔ پھر کہ یہ اللہ سے توبہ نہ کریں گے اور اس سے معافی نہ مانگیں گے؟ اللہ بہت درگزر فرمانے والا اور رحم کرنے والا ہے۔ مسیح ابن مریم اس کے سوا کچھ نہیں کہ بس ایک رسول تھا، اس سے پہلے اور بھی بہت سے رسول گزر چکے تھے۔ ان کی ماں ایک راست باز عورت تھی اور وہ دونوں کھانا کھاتے تھے۔ دیکھو ہم کس طرح ان کے سامنے حقیقت کی نشانیاں واضح کرتے ہیں، پھر دیکھو یہ کدھر الٹے پھرے جاتے ہیں۔ یعنی کھانا کھانا دراصل ایک کمزوری کی علامت ہے، کیونکہ بھوک لگتی ہے تو انسان کھانا کھاتا ہے اور اپنی کمزوری کو بچانے کے لیے، کمزوری سے باہر آنے کے لیے کھانا کھاتا ہے، جبکہ اللہ تعالیٰ کو ان سب چیزوں کی حاجت نہیں ہے۔ ان سے کہو کہ تم اللہ کو چھوڑ کر اس کی پرستش کرتے ہو جو نہ تمہارے لیے نقصان کا اختیار رکھتا ہے نہ نفع کا، حالانکہ سب کے سننے والا اور سب کچھ جاننے والا تو اللہ ہی ہے۔ کہو اے اہل کتاب، اپنے دین میں ناحق غلو نہ کرو اور نہ لوگوں کے تخیلات کی پیروی کرو جو تم سے پہلے خود گمراہ ہوئے اور بہتوں کو گمراہ کیا اور سیدھے راستے سے بھٹک گئے، یعنی سواد سبیل گم کر دی۔ تو یہ ایک بہت بڑا بہتان ہے، بہتان عظیم ہے، اور بہت بڑا کفر ہے کہ اللہ تعالیٰ کے لیے بیٹا قرار دیا جائے۔ یہ ایک بہت بڑا جھوٹ ہے دراصل جو نصارہ نے کیا تھا۔ بنی اسرائیل میں سے جن لوگوں نے کفر کی راہ اختیار کی ان پر داؤد علیہ السلام اور عیسیٰ علیہ السلام ابن مریم کی زبان سے لعنت کی گئی، کیونکہ وہ سرکش ہو گئے تھے اور زیادتیاں کرنے لگے تھے۔ انہوں نے ایک دوسرے کو برے افعال کے ارتکاب سے روکنا چھوڑ دیا تھا، برا طرز عمل تھا جو انہوں نے اختیار کیا، یعنی برائیوں پر انہوں نے زبان کھولنا چھوڑ دی تھی۔ اس لیے میری اور آپ کی، ہم سب کی ذمہ داری امت مسلمہ کی کہ ہم امر بالمعروف اور نہیں عن المنکر کا فریضہ انجام دیں۔ آج تم ان میں سے بکثر ایسے لوگ دیکھتے ہو جو اہل ایمان کے مقابلے میں کفار کی حمایت اور رفاقت کرتے ہیں، یقیناً بہت برا انجام ہے جس کی تیاری ان کے نفسوں نے ان کے لیے کی ہے۔ اللہ ان پر غضبناک ہو گیا ہے اور وہ دائمی عذاب میں مبتلا ہونے والے ہیں۔ اگر فی الواقع یہ لوگ اللہ اور پیغمبر اور اس چیز کے ماننے والے ہوتے جو رسول پر نازل ہوئی تھی تو کبھی اہل ایمان کے مقابلے میں کافروں کو اپنا رفیق نہ بناتے، مگر ان میں سے تو بیشتر لوگ اللہ کی اطاعت سے نکل چکے ہیں۔ تم اہل ایمان کی دعوت میں سب سے زیادہ سخت یہود اور مشرکین کو پاؤ گے، اور ایمان لانے والوں کے لیے دوستی میں قریب تر ان لوگوں کو پاؤ گے جنہوں نے کہا تھا کہ ہم نصارہ ہیں۔ یہ اس وجہ سے کہ ان میں عبادت گزار عالم اور تارک الدنیا فقیر پائے جاتے ہیں اور ان میں غرور نفس نہیں ہے۔ الحمدللہ یہ ہمارا 6th پارہ ختم ہوا۔ تو غلو انسان کو خواہشات کے پیچھے لے جاتا ہے اور خواہشات گڑھے میں گراتی ہیں، تو لہٰذا ہم کو خواہشات سے بچنا چاہیے اور دین میں غلو سے بچنا چاہیے۔ ان کے اوپر، یہود و نصارہ پر لعنت کیوں کی گئی؟ کیونکہ انہوں نے انبیاء کو قتل کیا اور انبیاء کی بات نہ مانی اور رسولوں کی نافرمانی کرتے رہے۔ اور یہاں پر اللہ تعالیٰ نے کچھ لوگوں کی تعریف بھی کی ہے، ایسے علماء اور مشائخ کی کہ جو واقعی میں اللہ کو ماننے والے تھے اور نرم دل تھے۔ تو عاجزی اللہ تعالیٰ کو بہت پسند ہے، تکبر اللہ تعالیٰ کو ناپسند ہے۔ تو ان لوگوں کی تعریف کی گئی جو زاہد تھے، عالم تھے، مشائخ تھے اور جو تکبر نہیں کرتے تھے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق دے کہ ہم بھی اپنے اندر عاجزی پیدا کریں۔ آج کے پارے سے جو دو چیزیں ہمیں لینی ہیں، ایک چیز، ایک بری عادت جس سے بچنا ہے اور ایک اچھی عادت جس کو ہمیں اپنانا ہے، غلو سے ہمیں بچنا ہے۔ اور غلو کیا ہوتا ہے؟ کہ اپنے انبیاء یا اپنے عالموں کو، پیروں فقیروں کو بہت بڑا درجہ دے دینا، کہ جو درجہ ان کو اللہ تعالیٰ نے دیا ہے بس اتنا ہی رکھیں، اس سے زیادہ نہ بڑھائیں نہ اس سے کم کریں۔ تو غلو سے بچیں۔ اور دوسرا جو چیز ہمیں کرنی ہے کہ پختہ علم حاصل کریں، صحیح علم کی تلاش ہم کریں، سنی سنوائی باتوں کو دین نہ بنائیں۔ اوتھینٹک نالج ہم کو حاصل کرنی ہے، اور اس کے لیے آپ کو ایسے لوگوں کو ڈھونڈنا پڑے گا جو آپ کو صحیح بات بتانے والے ہوں، صحیح علماء، صحیح لوگ جو صحیح راستے پر لے کر چلنے والے ہوں، جو رسم و رواج کو دین نہ بناتے ہوں۔ تو ایک تو مستند علم حاصل کریے، علم کی تلاش کیجئے، علم کے راستے پر چلیے اور علم حاصل کریے، اور دوسرا یہ کہ غلو سے ہم بچیں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق دے کہ ہم اس کی آیت پر عمل کرنے والے بنے، اور رسولوں کو جو درجہ ہمیں اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے ویسے درجہ ہم دینے والے بنے، اس میں افراط اور تفریط سے ہم بچیں. آمین. سبحانک اللہم و بحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک و نتوب الیک. السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ.